اللهم عافنا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير ممن خلق تقديرا. اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ عافیت میں بھی رکھے, ظاہر ہے کہ جن چیزوں میں دوسروں کو مبتلا کیا ہے اس سے زیادہ ہمیں عافیت میں رکھے, اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اپنی مخلوق پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آئی آلویز سے دس ٹو مائی چلڈرن, بالکل کہ ہم بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں, اور سب سے افسوس کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری اتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ پھر الحمدللہ کیوں پھیکا پھیکا سا ہو, ایک رسمی الحمدللہ کیوں ہو, رائٹ اس کو تو واقعی اتنا زیادہ انرجیٹک ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کہتے تھے نا کہ چلو ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں, اور پھر وہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے اور اس پہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, تو وہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارا ایمان ریوائیو کر رہا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی میں کہ یہ ایمان ریوائیو کرنے کی بات ہے جو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, آپ کا کیا حال ہے. سو الحمد للہ رب العالمین, نو کوشچن, نو آرگیومنٹ, نو ریزن کہ ہم جس پر کوئی افسردہ ہوں یا پریشان ہوں. بے شک ہماری کتنی پریشانیاں ہو جائیں, ہمارے پاس نعمتیں, ہمارے پاس وہ ریزن کہ جس کی وجہ سے ہم شکر کریں یا خوش رہیں, ان تمام سے بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں بھی رکھے اور شاکر بنا دیں, آمین یا رب العالمین, جو باقی ہونے چاہیے ہیں. سو اب ان شاء اللہ اپنی اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے, فضا فرحان, سائمہ ظفر, امین مسانی, فاریہ بیگ, ارشیا بیگم, جویریہ غزنفر, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمد, عشرت سلطانہ, سمونہ اقبال, شیلہ نورین, حاجرہ عمران, تمیز النسا, عرفانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمیع سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز صغرا یاسر, شفقت نواز, زمر ترین, شازیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلا, سمیع بران, سبیہ خان, شمع شہباز, مسعود فاطمہ حسین. جی سو الحمدللہ اٹینڈنس مکمل ہو گئی ہے, اور اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں شیئرنگ کرنی ہے, تو آج ماشاء اللہ ہمارا ریڈی ہے, تو ان شاء اللہ مائک فری کرتی ہوں, آپ پلیز لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج سورۃ الانعام کے جو آیت ہے وہ میری جو اچھی لگی مجھے بہت زیادہ, وہ ہے آیت نمبر 28 جس کے 27 جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو لوگ ایمان نہیں آتے تھے تو وہ لوگ حسرت کریں گے اور چاہیں گے کہ واپس دنیا میں پلٹائے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دنیا میں رہتے ہوئے یہ آیت پڑھائی, اور پھر اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں. تو سنجھے آپ کہ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کی, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ لوگ وہاں جا کر خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے, ہم ایمان والے ہوتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے تو اب ہماری اس کے ان فیور, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا فیور کیا ہے تو ہم اس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ کو کیا کریں, یہی نا کہ اس ایمان کا حق ادا کریں, زندگی کا حق ادا کریں, کیونکہ ایک ایک سانس اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک سانس جب اکھڑتی ہے تو پھر آپ کو وہ دنیا کی زندگی سے لے کر برزخ تک لے جاتی ہے, یعنی آپ کا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے. اور یہی بات ہے نا کہ جو انسان کو کام کرنا ہے کیوں نہ آج کر لیں, قبر اور جو آخرت کا ٹائم ہے وہ تو اتنا لمبا ٹائم ہے دنیا کے کمپیرزن میں, تو وہاں پر آرام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جو ایک ایک سانس کو استعمال کریں, کیونکہ آج کچھ لوگوں کے پاس وہ سانس نہیں ہے, ان کے پاس وقت نہیں ہے, مہلت نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا بہترین استعمال کریں اور واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنیں. اور پھر یہ بات بھی نا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں ایک اور ریمائنڈر آئی نمبر 32 میں کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے, لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے, تو ورک آؤٹ فار دیٹ بیکاز دیٹ از دا بیسٹ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی کا ایک اینگل بھی استاد جی نے بتایا تھا کہ دو اینگل ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ گناہوں سے بچنا, لیکن ایک اور بھی اینگل ہوتا ہے وہ یہ کہ نیکیوں کی اپرچونیٹیز کو دیکھنا. تو جب ہمارے اندر یہ آنکھ ہوگی تو ہم انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے, نیکیاں بھی کریں گے, اور پھر اپنی زندگی کو بھرپور استعمال کر کے واقعی میں ایمان کا حق ادا کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 اور 15 کو صرف بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے, اسپیشلی کہ جب ہم دین کی طرف نئے بھی آنے آتے ہیں, شروع شروع میں دین کی طرف آتے ہیں یا دین کے اوپر جمے رہنے میں جب کبھی ہمیں کوئی مشکل نظر آئے تو اور ہمیں کوئی ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے, تو اس میں یہ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان میں سے ہوں اور شرک کرنے والے میں سے نہ ہوں, اور اگر ہمیں کوئی اس طرح سے کنوینس کرنے کی بھی کوشش کرے کہ چلیں کوئی بات نہیں اٹس اوکے, مطلب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, تو یہ جملے میں نے تو اپنے لیے یلو میں مارک کیے ایز اے دعا. میں نے یہ مطلب خود بھی اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ انی اخاف ان اسویت ربی عذاب یوم عظیم, ورس نمبر 15, کہ بے شک مجھے خوف ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گی تو اپنے پروردگار کے عذاب کا. تو اس قرآن کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے, اور چھوٹی سی شیئرنگ بس میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج جیسے صبح کا آغاز ہوا اور پھر سے ذہن میں ہماری بہت ہی پیاری ساتھی یہاں پہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اور وہی بات جو بھی سسٹر حمیرہ نے کہی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنے لمحے موجود ہیں, تو رش کہتا ہے ایسے لوگوں پہ جو نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں اور نیکیوں کی حالت میں اور اچھے کام کرتے دنیا سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ دے, ہمیں بھی صالحین کے اندر رکھے, اپنے عمل صحیح کرنے والا بنائے, اور اپنے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو اس بات پہ چیک کر لیں کہ کہیں یہ کوئی نافرمانی یا اسیتو یعنی کہ یہ کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی تو نہیں ہم کہیں کر رہے کسی بھی چھوٹے عمل میں, ایک طرف اچھے عمل کریں اور دوسری طرف گناہوں کے ذریعے ان عملوں کو ضائع تو نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس دنیا میں اس وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ سے ملے تو اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیر کثیر سسٹر جویریا اور میرا, الحمدللہ آپ دونوں نے بہت اچھی شیئرنگ کری. ہمارے لیے کیا ریمائنڈر ملا ہم سب کو کہ ہم نے نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنی ہے, گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف رکھتے ہوئے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں, ہمارا انجام نہ کہیں برائی کی طرف چلا جائے. یس بالکل بالکل صحیح, اور آپ سب نے بھی لیا ہوگا نا, الحمدللہ گڈ. تو ماشاءاللہ ویری نائس شیئرنگ, اور جیسے کہ انہوں نے مینشن کیا کہ ان کے نام سے شفیق تھا, اور الحمدللہ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو کام کرتے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہو, اور چاہے وہ کچھ بھی ہو لیکن وہ کام ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. اینڈ میک موسٹ آف دے دس منٹ دس سیکنڈ انشاءاللہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس, جیسے ہوتا ہے کہ بعض ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہم کوئی اپنے کام جو ہمارے لمبی کام ہوتے ہیں یا کوئی پراپر کام ہوتے ہیں نہیں کر پاتے دین کے لیے, لیکن ہم اس ٹائم کو اپنی اصلاح کے لیے یا اپنی فلاح کے لیے ذکر کے ذریعے بہت قیمتی بنا سکتے ہیں. اپنے پاس جو وقت ابھی ہے اسے بہترین استعمال کرنے ہیں. جی بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ طریقے بھی سکھائیں کہ ہمیں کیسے کرنے بہترین, اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمیں واقعی وہ ایک تڑپ لگ جائے کہ مجھے بہترین ہی کرنا ہے, اس سے کم پہ میں نے راضی نہیں ہونا. آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ اب یہ کہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ, جو کہ آپ کا خلاصہ قرآن کا ہے انشاءاللہ, پارہ نمبر 7 ہے اور جز نہیں رعب نمبر 3 ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم ساتویں پارے کا تیسرا رب دیکھیں گے, سورۃ الانعام آیت نمبر 38 سے 38 سے. دو آیات پچھلے روپ میں ہو چکی ہیں, ہم انشاءاللہ آیت 38 سے دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, اور ہم نے زمین پر کوئی بھی رینگنے والا جو پیدا کیا اور نہ ہی کوئی پرندہ ایسا مگر وہ بھی تمہاری ہی قسم کی قومیں ہیں, یعنی کہ زمین میں چلنے والے جتنے بھی پرندے یا مخلوقات ہیں سب تمہاری طرح کی قسمیں ہیں. نہیں ہم نے کتاب میں کوئی کمی کی, ثم الی ربہم یحشرون, پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. اس آیت میں پرندوں اور دوسرے مخلوقات کی بات ہوئی, تو فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بھی شریعت بنائی ہے. جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی اور وحی کے ذریعے سے ملتی ہے، جبکہ ان پرندوں اور جانوروں کی شریعت ان کی فطرت میں گندی ہوئی ہے. جیسے بکری کی شریعت میں گوشت حرام ہے، آپ دیکھیں گے کہ بکری بھوکی مر جائے گی لیکن کبھی گوشت نہیں کھائے گی. اسی طرح شیر کی شریعت میں سبزی حرام ہے، تو شیر بھوکا مر جائے گا لیکن سبزی نہیں کھائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کرتا. اس کے بعد اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے گا، اور وہ اس بکری کو سینگ مارے گی جس نے اس کو مارا تھا، اور اس کے بعد دونوں مٹی ہو جائیں گے. اس منظر کو دیکھ کر کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ جو دنیا میں میں نے خرابیاں کی تھی اس کے بدلے میں آج مجھے بدلہ دے کر مار دیا جائے. تو اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں کوئی برڈ ہوتی اور مرتی اور اس کے بعد بھولی بسری ہوتی، لیکن انسان کو اس کے حساب نے مارا. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح انسانوں کا حساب ہونا ہے، اگر پرندوں کا اس طرح سے حساب ہونا ہوتا تو تمہیں دنیا میں کوئی موٹا تازہ جانور نہ دکھتا. یہ تو انسان ہے نا، سارے حساب کتاب کے فکر کے باوجود بھی خود کو کھلائے پھرتا ہے کہ مجھ سے کس نے حساب لینا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا وہ گونگے اور بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. میں یہ شاہ اللہ یدلل ہوں، جسے اللہ ہی چاہے وہ اس کو بھٹکا دے اور جسے وہ چاہے اس کو صراط مستقیم پہ کر دے. یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی اتنی قدرتیں ہونے کے باوجود، نعمتوں کو پانے کے باوجود، گونگے بہرے بن کر دنیا سے گزر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا دیکھا تم نے اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے اچانک تمہارے پاس قیامت، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، نہیں تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو گے، بلکہ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، پھر وہ دور کرتا ہے جو تم پکارتے ہو اس سے اس کی طرف اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاتے ہو جو تم شرک کرتے ہو. اکرمہ بن ابی جہل کا نام ایسی آیات پہ فوراً آنے لگتا ہے کہ جب مشرکین مکہ اپنے رواج کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اپنے بتوں سے مانگتے، لیکن دریاؤں اور سمندروں میں جب کسی بڑے طوفان میں پھنس جاتے تو اللہ کو پکارتے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ شرک کرتے. انسانوں کی یہی عادت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے واقعات انسان کے لیے ایمان کی دلیل بنتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ بن ابی جہل کے ایمان کا ذریعہ ایسی آیتیں بنی. ہم سب کو بھی اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہمارا معاملہ ان سے بھی برا تو نہیں. ہم چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ لیں، اور کوئی بڑی مشکل پڑے تو کہتے ہیں جی فلاں بابا جی کے پاس جا کے مانگیں گے. وہ بڑی اللہ سے مانگتے تھے، چھوٹی بتوں سے مانگتے تھے. ہم چھوٹی اللہ سے مانگے بڑی بڑی بتوں سے مانگنے لگتے ہیں، تو اس پہ بھی غور کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا کئی امتوں کو آپ سے پہلے، بس ہم نے پکڑا ان کو باسائی و درائی، تکلیفوں اور بیماریوں کے ساتھ. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. یہ لفظ ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہے. ہم پہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ہم پہ فقر اور تکلیف کی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم پہ اولاد اور مال کے غم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توڑنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا عموماً حال کیا ہوتا ہے؟ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر کیوں نہیں جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب تو انہوں نے عاجزی کی، اور لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دی ان کے کام جو وہ کرتے تھے. یعنی نرمی آنے کی بجائے مشکلات میں اور اکڑ گئے. جیسے لکڑی کے اوپر پانی پڑتا ہے نا تو وہ اور پھول جاتی ہے، اسی طرح منافق کے اوپر جب آزمائشوں کی بارش پڑتی ہے تو وہ اور پھولتا ہے، اور اللہ سے دور ہو کے ناشکری کی باتیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اگلی دو آیات ہے اس کے ساتھ لکھ لیجئے، عذاب استدراج. اللہ تعالیٰ لوگوں کو لمحہ لمحہ پکڑتا ہے. کیسے؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر دروازے کھول دیے نعمتوں کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے اس چیز کے ساتھ جو ان کو دیا گیا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو گئے. پھر کاٹ دی گئی جڑ ظالم قوم کی، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ان دو آیات میں عذاب کی جو قسطوں کا تذکرہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جب لوگ بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں تو عذاب کی پہلی قسط ان پر نعمتوں کے عام ہونے کی صورت میں آتی ہے. شہرت، دولت، مال، اولاد، گھر، بار، ہر چیز پھیلتا جاتا ہے. لوگ کہتے دیکھو اللہ ان سے خوش ہے تبھی تو ان کو دے رہا ہے، حالانکہ وہ عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے. پھر اس میں وہ خوب مست ہو جاتے ہیں، اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو کسی طرف سے پکڑ لیتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی کو تم نافرمانیوں کے باوجود دنیا کے مال و دولت سے سرخرو ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے. کا استدراج کیا؟ کا درجہ درجہ پکڑنا، تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ٹریپ کر کے پکڑتا ہے. تو لہٰذا کسی انسان کو اگر نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں عزت دولت مال میں دیکھیں تو کبھی رشک نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو اگلے لمحے کیسے پکڑ لینا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خواہش کرتے ہوئے، اس کی تمنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس جیسا کر لے. پھر اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تمہاری سماعت کو پکڑ لے، یعنی تمہیں بہرا کر دے، اور تمہاری بصارت اچک لے، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کون سا الہ ہے اس کے سوا جو تمہارے پاس یہ چیزیں لے آئے؟ دیکھو کس طرح ہم بیان کرتے آیتیں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ اس سے ہٹ کے رہتے ہیں، پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی، ہوش نہیں آتی. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، کہہ دیجئے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک، یا کھلم کھلا، نہیں ہلاک کی جائے گی مگر ظالم قوم. آتے ہیں نا عذاب، پکڑ جاتی ایک دم، سوتے میں بندہ سو جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی تکلیفیں، ایسے ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر، بس جو کہ ایمان لائے، اصلاح کرے، بس اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اور اس کے برعکس جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان قریب ان کو چھوئے گا برا عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کتنا زبردست انداز ہے. آپ سورۃ النام اور خاص طور پہ آگے جا کے سورۃ الاعراف میں اللہ کے عذابوں اور اس کی دھمکیوں کو بہت کھلم کھلا دیکھیں گے. کس طرح اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ لوگوں فکر کرو، ہوش کرو، کسی لمحے کچھ ہوگا. آپ دیکھیں جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں، پتلا سا کرسٹ ہے اوپر، یہ صرف چند فٹ نیچے آپ کھدائی کریں تو نیچے آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں، سانپ اور بچھو ہیں. ایک ہلکا سا دھماکہ ان ساری چیزوں کو زمین کے اوپر لا سکتا ہے. لیکن انسان کتنی مستی کرتا ہے، کتنی اکڑ کے ساتھ اس دنیا میں جیتا ہے. اس کو عقل نہیں آتی کہ میرا رب مجھے ان ساری چیزوں پہ پکڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی جب ہدایت کی طرف بلاتے تو نت نئے موجزے مانگتے، کبھی یہ دکھاؤ، کبھی وہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب سکھا رہے ہیں. کل اقول لکم عندی خزائن اللہ، ان سے کہہ دو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کو جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. پھر کیا ہوں؟ ان اتبی اللہ ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، بس یہ ہے میرا مقام. کہہ دیجئے نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے، افلا تتفکرون، کیا غور نہیں کرتے؟ یعنی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کریں کیا؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، اور ڈرائیے اس کے ذریعے، بھی کے نیچے ہی کی ضمیر لکھ لیجئے، قرآن پاک، یعنی اس قرآن، اس اللہ کے پیغام، اس وحی الہی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کیا پتہ چلا کہ اس قرآن سے ڈر اس کو ہی لگے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اندیشہ ہے. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے ان کا اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. اور ڈرائیں کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید بچ جائیں، شاید ان کو خوف آ جائے. کچھ لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہم آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ چلے جائیں. کہا نہیں، ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور نہ ہانکیے ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے چہرے کی رضا پانے کے لیے. آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں، اور نہ ان کا حساب آپ کے ذمہ ہے کچھ بھی. اگر آپ ان کو وہاں سے ہانک دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی چند بگڑے ہوئوں کو بلانے کے لیے مخلصین کو پیچھے نہ کیجیے. ایک سچا دائی دین یہ طلب رکھتا ہے کہ چلو کوئی آئے صحیح، کسی بھی طرح آئے، لیکن کہا نہیں، جس کو نہیں آنا وہ ویسے بھی نہیں آئے گا. آپ ان کے مطالبے جتنے مانیں گے یا آپ کے سامنے اتنے ہی مطالبے رکھیں گے. تو لہٰذا جو آتا ہے خلوص سے اس کو لے لیجئے، اور جو نہیں آتا اس کو کے حوالے کر دیں. وَقَذَانِ قَفَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اور اسی طرح ہم نے اسمایا باز کو باز کے ذریعے، تاکہ یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے بیچ میں سے، یعنی یہ ہے بلال اور حباب اور یہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ کہتا ہے جی بالکل یہ چنے ہوئے ہیں. علیہ صلی اللہ وہ بھی عالم اب شاکرین, کہ اللہ نہیں جانتا قدر دانوں کو. یعنی جو دن رات اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کے کام کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں جانے گا. لوگ ان کو چاہے غریب فقیر مسکین کہیں, لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بہت قیمتی ہیں. فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پہ, تو آپ کہہ دیجئے سلام ہو تم پر. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, رب نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی. اور انہ من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعده واصلح, ہاں اور جس نے تم میں سے برائی کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اب اپنی اصلاح کر لی, تو بے شک اللہ اس کو بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. گناہگار سارے درد بوجھ گناہوں کی پٹارے سر پہ رکھے ہوئے لوگ آئے تو آپ ان کو ویلکم کیجئے. کتب علی نفسی رحمہ, کبھی نہ ڈرائیں, کسی کو نہ ڈرائیں. ایک سسٹر کہنے لگی میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, تو میں نے کہا رکاوٹ کیا؟ کہتی میں پڑھی بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتی نہیں میں ایک جگہ کلاس ہو رہی تھی, میں گئی تھی, تو میں نے کہا میں نے بھی کورس میں حصہ لینا. کہیں گے نہیں نہیں یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے, تم نہیں کر سکتی. تو میں وہاں سے واپس آ گئی. مجھے اتنا حیرت ہوئی, میں نے کہا کس طریقے سے غیر سمجھی کے ساتھ لوگ لوگوں کو دور کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں میں آپ کو پڑھاتی ہوں, آپ تیار تو ہوں پڑھنے کے لیے. یہ دنیا کا پڑھا لکھا ہونا یہ علم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا, نہ اسے کوئی بہت فائدہ ہوتا اگر انسان کے دل میں تکبر ہو. تو کبھی بھی نئے آنے والوں کو ڈسکریج نہ کیجیے, ایسے ان کو سینے سے لگائیے کہ جیسے کوئی خون کے رشتے ہیں آپ کے. ان کو بلائیے, کیونکہ آنے والا بڑے لرزتے ہوئے قدموں سے آتا ہے, اندیشے ہوتے ہیں, اجنبیت لگتی ہے, اس کو خوف آتا ہے, اس کے لیے وہ ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک سچے دائی دین کا سینہ بالکل کھلا ہونا چاہیے. اور اسی طرح ہم نے بیان کر دی آیتیں اور تاکہ بیان کریں راستہ مجرموں کا, یعنی مجرموں کو ان کے راستے بتا دیے گئے. جو برے کام کرتے ہوئے مرے گا وہ پکڑا جائے گا, جس نے توبہ کر لی اس کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. کل انی نہیت و نعبد الذین تدعون من دون اللہ, یہاں ان آیات میں وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں مکہ والوں نے اب یہ پیشکش شروع کر دی تھی کہ چلو ایک سال تم ہمارے بتوں کو پوچھ لو, ایک سال ہم تمہارے پوچھ لیں گے. سمجھوتے بازی پہ آ چکے تھے, کبھی مجھ سے مانگتے کبھی سمجھوتے کرتے, تو اللہ نے سکھایا نہیں. ان کو کہہ دیجئے میں منع کیا گیا ہوں اس بات سے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اور کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی, اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس وقت میں تو ہدایت والوں میں نہیں رہوں گا. بھئی اتنا کانفیڈینس کیسے آپ کو؟ کیا آپ ہماری کو سنتے ہی نہیں؟ اس لیے کہ کل انی علی بینت من ربی, کیونکہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پہ ہوں. یہ ہے سچا کانفیڈینس. قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو یہ اعتماد آ جاتا ہے, آپ کہتے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, جو میں نے پڑھا وہ ٹھیک پڑھا, میرے اندر بہت سالڈ نالج ہے. پھر رکاوٹیں آئیں, تکلیفیں آئیں, لوگ راستے سے نہیں ہٹتے. اور وہ کذب تم بھی تم نے اس کو جھٹلا دیا, تمہارا نصیب. مائنڈی ماں تستاجلو نہ بھی, میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی میں جاتے ہو, مراد ہے عذاب یا موت سے. حکم تو صرف اللہ کا ہے, وہ بیان کرتا ہے حق اور وہ ہے بہترین بیان کرنے والا. کہہ دیجیے لو ان عندی ما تستاجلو نہ بھی, اگر میرے پاس وہ سب ہوتا بھی جس کی تم جلدی کرتے ہو, تو لکودی الامر بینی و بینکم, میں اللہ کی طرح اتنا صبر تھوڑی کر پاتا کہ تمہاری نافرمانی اور خرمستیوں کے باوجود تمہیں مہلت دیتا, کب کی دنیا ختم کی ہوتی. یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ زیادہ رحمان ہے. ہم کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کر فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں, یہ نہیں سوچے گا مار دو ان کو ختم کر دو, لیکن اللہ لوگوں کو صدیوں کی صدیوں مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تحمل ہے کہ اس دنیا میں گناہوں کے باوجود بھی لوگ جی رہے ہیں. کہا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تمہیں عذاب دینا تو میں کب کا دے چکا ہوتا. واللہ اعلم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو زیادہ جانتا ہے. اللہ کی صفات بیان ہوئی. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, کوئی نہیں جانتا ان کو اس کے سوا, اور وہ جانتا ہے جو بر اور بحر میں ہے, اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. یہ آج جو ہے نا یہ آٹم میں بڑی یاد آتی ہے, جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے سینکڑوں پتے ہوتے ہیں, بعض جگہ تو زمین چھپی ہوتی ہے اتنے پتے ہوتے ہیں. تو میں وہاں کھڑے ہو کے سوچتی ہوں کہ ماں تسکت من ورقت الا يعلمها, اللہ تجھے ایک ایک پتے کا پتا ہے. ولا حبۃ فی الظلمات الارض, زمین کے اندھیروں میں ایک دانہ بھی گرا اللہ کو اس کا بھی پتا ہے. ولا رطب ولا یابس, خشک ہے یا گیلا, یعنی اس دانے سے اب کوئی کومپل پھوٹ رہی ہے یا وہ بالکل مانچ ہو گیا. الا فی کتاب مبین, وہ بیان کی بھی کھلی لوح محفوظ میں موجود ہے. اور کتنی بڑی ذات ہے, تم اس کی قدر نہیں کرتے. فَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, وہ ذات ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتی ہے, اور وہ جانتی ہے جو تم دن کو کماتے ہو, پھر وہ تم کو اٹھائے گا اس میں, پھر پوری کر دی جائے گی اجل مسمّا, ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر تم خبریں دیے جاؤ گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے. دل بند ہونا چاہیے اللہ کی صفات کو سن کر, اوپر دل سے سنیں گے نا تو اوپر سے گزر جائیں گی. مزید اللہ کی باتیں, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, پورا غلبہ رکھتا ہے, کوئی چھو چرا نہیں کر سکتا, کوئی پر نہیں مار سکتا اس کے آگے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اور وہ تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے, حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا, فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے, وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, پھر وہ ذرا کمی نہیں کرتے. موت کا وقت آتا ہے, پیار سے آئے یا غصے سے آئے, فرشتے آ کے جان نکال کے لے جاتے ہیں, اور اس جان کا کیا کیا جاتا ہے, ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ, پھر پیش کیا جاتا ہے, پھیرا جاتا ہے اس کو اللہ کی طرف جو مولا حق ہے. اللہ له الحکم, خوب چال لو حکم اسی کا چلتا ہے, وَهُوَ أَسْرَ الْحَاسِبِينَ, وہ جلد حساب لینے لگا. آج ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہم اللہ کو أسْرَ الْحَاسِبِينَ کی صورت میں دیکھیں گے, اور حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ دن رات ہمارا حساب لے رہا ہے, ہمیں پتہ لگے کہ نہ لگے, ہم مانے کہ نہ مانے, لیکن اللہ کی ذات دن رات ہمارا حساب لے رہی ہے, اس کے حساب سے ڈرنا. اور اس کی صفات, کل میں یُنَجِّیکُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کہہ دیجئے کون تم کو نجات دے گا خشکی اور تری کی اندھیروں میں, تم اس کو پکارتے ہو تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً, کبھی عاجزی کے ساتھ کبھی خفیہ خفیہ, کہتے کیا ہو, لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, کہتے ہو اگر یہ ہمیں اس سے آج نجات دے دے تو ہم تو شکر کریں گے. یعنی جب کسی مشکل میں انسان پڑتا ہے کہتا ہے بس اللہ اس سے نکال دے پھر بڑی اچھی ہو جاؤں گی, پھر جب مشکل ڈلتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے. قل اللہ ینجیکم منہا, کہہ دو اللہ ہی تم کو اس سے نجات دے گا, ومن کل کرب, اور ہر کرب ہر تکلیف سے, ثم انتم تشرکون, پھر بھی تم شرک کرتے ہو, کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے, یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے, تمہارے پاؤں کے نیچے سے, یا تمہیں گروہ گروہ بنا دے, فرقوں میں بانٹ دے, اور چکھا دے تم کو باز کی لڑائی باز کے ذریعے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ تین دعائیں مانگی کہ اللہ میری پوری قوم نہ ماری جائے, اوپر سے نیچے سے, کہا ٹھیک ہے, لیکن جب آپ نے کہا کہ اللہ میری امت فرقوں میں نہ بٹے, کہا یہ نہیں ہوگا. اور آج دیکھ لیجیے امت مسلمہ کتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, کہہ دیجئے کہ دیکھو کیسے ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, شاید وہ سمجھیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ, اور جھٹلایا گیا اس کے ذریعے آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں, لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ, تو بس فتعلمون, اور ان قریب تم جان لوگے. کتنا دو ٹوک انداز ہے, ہم تو ان آیات کو ایمان کی حالت میں سنتے ہیں نا, اس کیفیت کو سامنے رکھ کے سنیے کہ جب مکہ والے مانتے نہیں تھے اور اللہ کے نبی کو مسلسل جھٹلایا جا رہا تھا, ایسے وقتوں میں گھر گھر میں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی, کبھی اذان کا مذاق اڑاتے, کبھی نبی کا مذاق اڑاتے, تو اگلی آیات میں پھر ادب سکھایا جا رہا کہ جہاں خلاف شرع کام ہو رہے ہو تو اس کے معاملے میں تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, بس جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو بحثیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں, فارد انہم, بس منہ پھیر لیجیے ان سے, کب تک, یعنی کہ ان کو چھوڑ دے, ان سے منہ پھیرنا کب تک, حتی یخوض فی حدیث غیرہ, جب تک کہ وہ اس بات میں بحثیں کرتے رہے. کتنا پیارا ادب ہے, لوگوں کو نہیں چھوڑنا, اس محفل کو چھوڑنا, جب وہ ختم ہو جائے پھر آپ ان کے دوست بن جائیں, پھر آپ ان کے رشتہ دار بن جائیں, پھر ان کے حق پورے کریں. ہاں وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر بھلوا دے تجھ کو شیطان, تو فلا تقعد بعد الذکرى, تو یاد آنے کے بعد بالکل نہ ان کے ساتھ بیٹھیے, مع القوم الظالمین, جو قوم ظالم ہے. باقی رہ گئی بات جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اور آپ کے کہنے پہ نہیں رکتے, اور وما للذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو کہ تقویٰ کرتے ہیں اور ان کے حساب میں سے کوئی بھی چیز، لیکن ایک نصیحت ہے شاید وہ بچ جائے. یعنی پھر جو لوگ غلط کام کرتے ہیں پھر کرتے رہے، آپ کو اس کی پکڑ نہیں ہے، پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے اس امید کے ساتھ کہ وہ بچ جائے. وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی میں. اور نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے، ذکر بھی ہی قرآن ہے، ان تبصل نفس ما کسبت، کہ ہلاکت میں سونپی جائے ہر جان جو اس نے کمایا اس کی وجہ سے، نہیں ہے اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر مدل چاہو پورے کا پورا عدل تو نہیں، یعنی عدل کا بدل نہیں لیا جائے گا اس سے، کیا آج ایک کے بدلے میں دوسرا مر جائے، کسی اور کو عذاب ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہلاکت میں ڈالا گیا ان کے کمائیوں اور ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا اور دردناک عذاب ہے اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. کہہ دیجئے کہ ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہیں ہم کو نفع دیتے اور نہ ہمیں ضرر دیتے. وَنُرَدَّ عَلَىٰ آقَابِنَا، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں پہ پھر جائیں. بعد اس حدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ ہر اس انسان کا کال ہو سکتا ہے جس کو لوگ واپس اپنے معاشرے میں بلائیں، اپنے رسم و رواج میں بلائیں، کہ اب سب کچھ سن جان بوجھ کے ہدایت کو دیکھنے کے بعد دوبارہ میں اس چیز پہ آ جاؤں، اگر ایسا کیا تو میرا حال کیا ہوگا. بڑی زومانی مثال اگلی، کلز استحوتہ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جس کو حیران کر دیا شیطان نے زمین میں، یعنی میں تمہارے کہنے پہ غلط چیزوں پہ آ جاؤں تو میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو کسی جنگل میں کھڑا ہے اور اس کو جن چمٹ گئے. لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. وہ امرنا لنسلم لرب العالمين، اور ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے آگے متی ہو جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو. اور وہ هو الذي اليه تحشرون، وہی ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا اور وہ سب ہو جائے گا. قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول سچ ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس کی بادشاہت ہے جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، غیب اور حاضر کو جاننے والا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا اور خبردار ہے. یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے. کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کی تذکیر کرتے ہیں، پھر بھی اگر ہم اس قرآن کو نہ سمجھیں اور صرف اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک رسم کے طور پہ پڑھنے والے بن جائیں تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. کیا آپ کو اس طرح سے قرآن سنتے وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ واقعی ایک پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک سمجھی جانے والی کتاب ہے؟ اگر ہم اس درجے پہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم رکیں گے کیسے جن چیزوں سے رکنے کا یہ حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سینوں کو کھول دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب.
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہمارا روح ختم ہوا تفسیر بہت ہی آئی اوپننگ اور بہت ہی موٹیویٹنگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو الحمدللہ تو کتنا خوبصورت ہمارا سیشن تھا ہے نا الحمدللہ کتنی آئی اوپننگ اور بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ ایسے ہی تھا نا آج ہم بات بھی کر رہے تھے صبح بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہوا ہے ہمیں اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں سبحان اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کا علم کہ کیسے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے نا کہ کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کوئی دانہ اندھیرے میں ایسا نہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ جانتے ہو نا تو کتنا زیادہ اللہ کے وہ پھر آپ کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے نا آپ لوگوں نے کیا سیکھا ایک ایک جملے میں لکھیں کہ آپ لوگوں نے آج کے روپ سے کیا سیکھا اپنے عمل کی کیا بات لی آپ لوگوں نے جی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو یہ والی بھی بہت ہی پیاری لگی نا کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر توبہ اور اصلاح کرنی ہے اپنی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے شیطان جو ہے وہ کیسے ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے نا ان کے اعمال تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی آزمائش آئے ہم پہ ہم پہلے ہی بس جو ہے وہ ہدایت کی طرف توبہ اور اصلاح کرنی ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے بالکل ہدایت کی طرف آنے کے بعد واپس نہ پلٹے یہ بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے اور بہت ہی فکر کی بھی بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے ہوتا ہے نا تو بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وی آر نتھنگ اللہ از دی گریٹسٹ توبہ اور اصلاح کرنی ہے تو یہ بہت زیادہ ایک منٹ مجھے پلیز دیں آپ ایک منٹ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جزاک اللہ خیر تو بہت ہی زیادہ ہمارے لیے اس میں وہ باتیں تھیں عمل کی کہ اللہ سبحانہ کی یہ والی آیت مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے وہو القاہر فوق عبادہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے نا بس پھر ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے نا ایمان اینڈ عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی عمل بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے نا اس ایمان کی پھر ہے نا اپنے نیک عملوں کی کسی کے کہنے پہ چھوڑنا نہیں بالکل اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے صرف مصیبت میں ہی اللہ کو یاد نہ کریں بلکہ ہر وقت یاد کریں بالکل اللہ عمل کے لیے علم عمل کے لیے لازم ہے بالکل الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا آپ نے اپنے نوٹس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے ہے نا تو چلیں ہم اپنے جو ہے ورڈ انالیسس کی طرف آ جاتے ہیں آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے چلیں الحمدللہ چلیں ہم نے آیا 38 سے سٹارٹ کیا تھا اس میں آپ دیکھیں بجناحیہ اپنے دو پروں سے کچھ اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا جیم نون ہا ٹھیک ہے نا اچھا پھر آپ آگے آ جائیں، آیا نمبر 43 میں ہے، تضرعوا سینون ہا. ماشاء اللہ آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں، وہ گڑ گڑ آئے، گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ کی. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ دعا درا آئیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمد للہ. آگے آ جائیں، آئے نمبر 44 میں دیکھیں، مبلسون مبلسون. آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، دعا درا آئیں مبلسون. بالعام سین، وہ مایوس ہو گئے. الحمد للہ، چلے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا، ایک تو ہم اور دیکھ لیتے ہیں آگے. الحمد للہ اتنے مشکل اس میں نہیں تھے، نہیں ہے نا. اچھا آگے دیکھیں آپ، آیا نمبر 56 میں دیکھیں، نحیتو نحیتو. ففٹی سکس میں ہے، نہی تو روکا گیا ہے، ٹھیک ہے مجھے، ٹھیک ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نون ہایا. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلے ہم ایک بس لاسٹ والا دیکھ لیتے ہیں، آیا نمبر 60 میں دیکھیں، جرحتم جرحتم. تم کماتے ہو، ٹھیک ہے، تم کرتے ہو، تم کماتے ہو، ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. جیم رہا، الحمد للہ. چلیے اب ایسے ہے کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے ہمارا یہ ختم ہو گیا، ہم نے اگلا اپنا دیکھتے ہیں، اگلے سیشن کی طرف جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر آپ لوگوں کی، ماشاء اللہ سب کی پارٹیسپیشن بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اپنا ٹائم مینجمنٹ کا دیکھتے ہیں کہ آج اس میں ہمارے لیے کیا ہے. آپ نوٹس لیں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 7 habits of successful people، اس کے سلسلے کا آج ہمارا آخری سیشن ہے، اور ہم اس میں ساتویں عادت کو دیکھیں گے. ابھی تک ہم جو 6 عادات دیکھ چکے اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دل کی تختیوں پہ بھی لکھی. پہلی عادت تھی مثبت سوچ، پازیٹو تھنکنگ. دوسری عادت تھی مستقبل پر نظر، یعنی پہلے فیوچر کو دیکھو، پھر قدم اٹھاؤ، کہاں پہنچو گے انجام کو دیکھ کر آغاز کرو. تیسری عادت ہم نے دیکھی، اہم کام پہلے، یعنی فرسٹ کم فرسٹ، جو کام پہلے کرنا تھا اس کو پہلے کیجئے، جو بعد میں کرنا ہے اس کو بعد میں کریں گے. اور چوتھی عادت دیکھی تھی، جیتیں اور جیتنے دیں، ون ون. تم بھی جیتو، ہم بھی جیتتے ہیں، نہ تم ہارے نہ ہم ہارے، دونوں ہی جیتے. یعنی ہارنے والے کو اس کی ہار کا احساس نہ دلائیے. پانچویں عادت ہم نے دیکھی تھی، پہلے سمجھیں پھر منوائیں، پہلے انڈرسٹینڈ کریں پھر ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ نہ کہیں کہ لوگ مجھے سمجھیں، بلکہ یہ کہیے کہ میں لوگوں کو سمجھنا چاہتی ہوں. اس کے لیے ایک انسان اپنے آپ کو کتنا تیار رکھتا ہے. اور چھٹی عادت ہم نے دیکھی تھی، تعاون، یعنی سنرجائز ہونا، کہ کیسے کاموں کو خوبصورت طریقے سے کرنا ہے. آج ہم دیکھیں گے ساتویں عادت، اور یہ ہے شارپن دا سو، درانتی کو تیز کرو. اس کو دیکھتے ہی سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا؟ اگر اس کا میں اردو میں لفظ کروں تو آپ خوش ہوں گے، کیونکہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اس ضرب المثل کو سمجھے نا. تو ساتویں عادت ہے تفریح. تفریح کا اہتمام کیجئے زندگی میں. شارپن کہتے ہیں تیز کرنا، جیسے چاقو کو تیز کرتے ہیں نا. سو کہتے ہیں آری کو. ایک شخص تھا، کسی جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا دوسرے شخص کو کہ وہ ایک درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے. تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کب سے یہ درخت کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ پسینہ پوچھتے ہوئے کہنے لگا، 4 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں یہ درخت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بات سن کے وہ کہنے لگا، وہ بے وقوف بندے، تم 4 گھنٹے سے اس درخت کے تنے کو جو کاٹ رہے ہو، تم 15 منٹ کا وقفہ لو، یہ سارے کو تیز کرواؤ. جس سے تم درخت کاٹ رہے ہو تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا. تو جو کاٹ رہا تھا اسے کرنے لگا, احمق تمہیں پتہ میں کتنا مصروف ہوں, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ میں اس کو تیز کرواؤں. تو یہ ہے تفریح کہ آپ میں ہم سب جب کام کرتے ہیں نا تو ہمارا جسم چاہتا کیا ہے کہ ہم اس کام کو انجوائے بھی کریں. بس وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تھکے تھکے, بجھے بجھے, روئے روئے اور بالکل اپنے اندر سے خالی پن کی احساس ہوتا ہے ان کو. کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں رہا ہوتا. ایک قول ہے کہ چھت اس وقت مرمت کرو جب سورج چمک رہا ہو. فائدہ کیا ہوگا؟ جب سورج چمک رہا ہے آپ اپنے گھر کی چھت کی لیپا پوتی کریں گے, نتیجہ کیا ہوگا کہ فوراً خشک ہو جائے گا, ایک دو دن کے اندر چھت تیار ہے. اور اگر آپ نے چھت اس وقت مرمت کرنی شروع کر دی جس دن بارش نہیں بلکہ سنو بھی ہے, تو آپ کی چھت کی مرمت ایک مہینے میں بھی نہیں ہوگی. تو تفریح کیا ہے؟ بہترین کام کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا. فرحا اس کا روٹ ہے فرح, فرحت لفظ بھی اسی سے ہے, فرح فرحا بھی اسی سے ہی ہے. یعنی تفریح تفیل کا وزن ہے. اگر اس کی آپ گرامر پہ غور کریں تو اس میں کنٹینیوٹی آتی ہے, مسلسل خوشی محسوس کرنا. ہر بندہ مختلف چیزوں سے تفریح حاصل کرتا ہے. کسی انسان کی زندگی میں تفریح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈزنی لینڈ چلا جائے. کوئی تفریح اس طرح مناتا ہے کہ وہ کسی کلب میں چلا جائے اور وہاں جا کے شراب پیے. کسی کے ہاں تفریح ہے کہ وہ پہاڑی مقامات پہ چلا جائے. اور کسی کی تفریح جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو ہر بندے کے تفریح کے انداز بالکل مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم اپنی روٹین لائف میں اس طریقے سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم مشین بن جاتے ہیں. جس وقت بھی آپ یہ محسوس کریں نا کہ اب آپ سے کام نہیں ہو رہا, اب آپ کا صرف یہاں بیٹھنا اور نہ بیٹھنا ایک ہی برابر ہے, صرف میری سمجھ لیں کہ ایک حاضری ہے یا لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کو تھوڑی سی بریک چاہیے. آپ لوگ اپنے آپ کو فوراً اس وقت چیک کیجئے کہ مجھے کچھ نہ کچھ اس طرح کا بریک چاہیے. وہ بریک کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کی چار مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یعنی خوشی پہنچانا خود کو, انجوائمنٹ کے لیے, اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے چار مختلف طریقے ہوتے ہیں. نمبر ایک, ہمارا جسم تفریح چاہ رہا ہوتا ہے, یعنی جسمانی رخ سے کچھ کیجئے کہ جس کی وجہ سے ہم خوشی حاصل کر سکے. دوسری صورت ہے دماغ, اپنے ذہن کو ریلیکس کیجئے. اور تیسری چیز ہے دل. آپ ان تینوں کو جب جمع کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ ان کا آپس میں رخ کتنا ہے. چوتھی چیز ہے روح. ہمارا یا تو بدن تھکتا ہے, آپ فیل کریں کہ آپ جب کام نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے تو پھر جسم کو تفریح دیجئے. کیسے؟ نمبر ایک, تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں, ورزش کریں, بھوک لگ رہی ہے تو اچھا سا کوئی کھانا کھا لیں. تیسری چیز سوچئے کہ نہیں, اس وقت تو مجھے نیند کی ضرورت ہے. آپ کھانے سے نہیں بہلا سکتے بلکہ آپ کو نیند چاہیے, تو آپ تھوڑا سا اسٹریچ کر لیں, سو لیجئے. اگر یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بھوک لگی ہے, نہ نیند لگی ہے, تو آپ کیا کریں, آنکھیں بند کر کے نا تو تھوڑی دیر اپنے آپ کو پرسکون کریں, کوئی اچھی بات سوچیں, امیجینیشن کو اسٹرانگ کریں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت مجھے کیا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً تفریح لفظ کا صحیح معنی بھی نہیں جانتے. ان پہ تھوڑا سا آپ اسلام میں تفریح کا کیا کانسیپٹ ہے اس پہ بھی اشارہ دے دوں گی. لیکن آپ کام کر رہے تھے, آپ تھک گئے, اب آپ سوچئے کہ آپ کو اس وقت کیا چاہیے. ان چاروں میں سے جو بھی چیز چاہیے وہ کیجیے, ورنہ آپ کا کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے. دیکھیے, انسان کمزور ہے, بلکہ ہر مخلوق کمزور ہے. سورت بقرہ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو نیند تو نیند, اونگ بھی نہیں آتی. کائنات میں اللہ کے سوا ہر چیز ہوتی ہے. پہلے دور میں آپ نے سوچا ہوگا کہ رات کے وقت پودے کے پاس نہ جاؤ کیونکہ پودے بھی سوتے ہیں, پھول نہ توڑو پھول بھی سوتے ہیں. اب سائنس نے اس کو پروف کر دیا. ایک پوری رپورٹ میں نے اپنی کلاس میں آیت الکرسی کی تفسیر میں سنوائی تھی کہ کس طریقے سے پودے رات کو سوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ بادر دیم, جہاں پودے وہاں باتیں بھی نہ کرو. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے جائیں, مراد ہے کہ اب ان کو چھوڑ کے آپ اندر اپنے گھروں میں جائیں, اور ویسے بھی کاربن وہ چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ہم سب بھی انسان ہیں, ہم کتنے اسٹرانگ ہوں لیکن ہم ان چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں. دوسری چیز آپ سوچئے کہ نہیں, جسم تو نہیں تھکا ہوا, وہ تو میں فریش ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے. اب دماغ تھکنے کے کئی کام ہیں, بس آپ کمپیوٹرز کا کام کرتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, آپ گھر میں کام کرتے ہیں, کچھ بھی آپ بہت پریشان ہیں, تو پھر اس کے لیے آپ تفریح کیسے لے؟ کوئی اچھی سی لائٹ سی بک لے کے پڑھنا شروع کر دیں, کچھ لکھنا شروع کر دیں. یقین کریں اگر آپ اپنا ذہنی دباؤ کم کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کاپی پین لیں, جو دل میں آتا لکھیں. آپ نے کبھی ایک چیز فیل کی ہے, کچھ لوگ لیکچر سنتے ہوئے لکیریں لگاتے رہتے ہیں. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے ابھی تک جو اپنے نوٹس کے کناروں پہ پھول بناتے رہتے ہیں, پتیاں بناتے رہتے ہیں. یہ ہم اپنے ذہن کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں, جیسے میں کسی کو جانتی ہوں, وہ بیٹھتی ہیں نا, تو جو بھی سبزی پھل بھی کاٹ رہے ہیں یا فروٹ کھا رہے ہیں, تو کھانے کی ٹیبل پہ باتیں کر رہے ہیں, تو وہ اورنج کے چھلکے کاٹتی رہتی ہے. کوئی بھی چیز ہاتھ میں ہے نا, تو اسے چھوٹے چھوٹے چورا 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 کر دیے. کیوں؟ کہ اس سے ان کے ذہن کو سکون مل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک چیز بہت جب اکڑ جاتی ہے نا, تو آپ اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو اس کا جو غبار ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو آپ خود فیل کریں کہ ذہن کا سکون کس میں. اب یہ باتیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ایک جنرل شخص کی لکھی ہوئی, لیکن اگر اس کو آپ اسلام کی نظر پہ لے لیں تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں کو سکون ہے, اطمینان ملتا ہے. تو پھر تیسری چیز آپ نوٹ کیجئے کہ کیا آپ کے دل کو تو نہیں تفریح چاہیے, دل تو نہیں تھک گیا, ایک روٹین سے فڑپ تو نہیں ہو گئے, تو پھر آپ جذباتی رخ پر تفریح منائیں گے. مثلا اچھے تعلقات بنائیں, کسی دوست کو ملنے چلے جائیں, کسی کا کام کر دیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی اچھی بات کر لیں, گھر والوں سے مسکرائیں, یعنی پھر اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. ہمارا دل خوش ہوگا جب ہمارے تعلقات دوسروں سے ٹھیک ہوں گے, ہمارا ذہن سکون میں ہوگا جب ہم اپنے مائنڈ کو بالکل نیوٹرل بیس پہ لے آئیں گے. کبھی آپ دیکھیں گاڑی جب چلتی ہے بہت ہیٹ اپ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ, کوئی سائڈ پہ جگہ دے کے اس کو روکتے اور پھر گاڑی کو بند کر کے اس کا بونٹ کھول دیں گے, اس کو ٹھنڈا کریں گے نا, ریلیکس نیوٹرل پہ کریں. بالکل آپ خود کو نیوٹرل کریں. مجھے ایسے لگتا ہے تفریح از ایکول ٹو نیوٹرل. آپ جیسے اپنی گاڑی کو نیوٹرل میں ڈالتے ہیں تو وہ چلتی نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر ان تینوں میں بھی کچھ نہیں ہے تو پھر مان لیجئے کہ اب آپ کی روح کو سکون چاہیے, روح کا کوئی تقاضا پورا کیجئے, بات نہیں روح پہ. پھر اس کے لیے آپ کیا کریں, غور و فکر, کائنات پہ غور کریں, مطالعہ عبادت ہے. آپ اس طریقے سے اللہ کی کائنات پہ غور کریں, مثلا جیسے برف ہے تو برف کیسے گر رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے, کس طرح سے کیا ہے. اس طریقے سے آپ فیل کریں گے کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. کیا کبھی آپ ڈرائیونگ میں اس قدر مصروف ہوئے کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے بھول جائیں؟ پیٹرول نہیں ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی نا. بالکل اسی طرح بعض دفعہ ایک صورت بن جاتی ہے ہماری, میں بولتی ہوں آپ لکھیں لک بزی, لک میں نے دیکھنے میں بزی لگتے ہیں, آپ کی لک بزی ہے, لک بزی ڈو نتھنگ, یہ چار لفظ ہیں. لک بزی دیکھنے میں آپ بڑے مصروف لگ رہے ہیں, بزی بزی بزی, ہائے بڑے بےچارے آپ بڑے مصروف, لوگوں کے سروں پہ ہوا بنا ہوگا آپ کو دیکھ دیکھ کے یہ بےچاری تو بڑے ہی کام کرتی ہے, لیکن ڈو نتھنگ, کر کچھ نہیں رہا, صرف شور مچا رہے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بیٹھے اب تو مصروف بڑے ہو گئے, اب تو کام بڑے ہو گئے. اور یہ مومن کب ہوتا ہے, جب ہم پہلی دفعہ کورس شروع کرتے ہیں قرآن کا. آپ کو یاد ہوں گے آپ کے شروع کے دن, جہاں دانتوں میں بیٹھے, ٹیسٹ بڑھے, ریزلٹ بڑھے, یہ بڑھا. ایک اوور ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے نا نئی چیز, جیسے برف پہلے دن گرے تو کیسی لگتی ہے اور دوسرے تیسرے دن گرے تو کیسی لگتی ہے, فرق ہو جاتا ہے نا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ زندگی کو توازن میں رکھیں. اب آپ سوچیں گے کہ یہ باتیں ہم کس طرح فٹ کریں, یعنی تفریح سے مراد ہے کہ اب کل سے کلاس کینسل کر کے ہم چھٹیوں پہ چلے جائیں. آئیے ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری عموماً تفریحات کیسی ہوتی ہیں. آپ شیئر کریں کہ موسٹ لائکلی ہم پاکستانی کلچر کے لوگ تفریح کے نام پہ کیا کرتے ہیں. جی آپ دل ہلکا کر لے, یعنی بعض دفعہ دل پہ جب بوجھ ہوتا ہے تو انسان اپنا اچھے دوست سے بات کرے. ہمارا سب سے اچھا دوست کون ہے؟ واللہ مع المتقین واللہ یحب المحسنین. جتنی پیاری دوستی اللہ تعالیٰ سے نبھ سکتی ہے کسی سے نہیں, کیونکہ وہ ایسا دوست ہے آلویز اویلیبل. نہ وہ آرام کرتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ پاکستان گیا ہوا ہے. آپ کو اپنے دوست کی ضرورت ہی پتا چلا, دوست صاحب تو پہلے کہیں اور گئے ہوئے, آپ اپنا دکھ بتانا چاہ رہے تھے، پتہ چلا دو صاحب تو آپ سے پہلے سے دکھی ہیں، لوگ ہمیں کیا دیں گے؟ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن ہم اپنے مس کرتے ہیں نا ان چیزوں کو. تو یہ چیزیں انسان پرکھتا ہے کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے. بعض اوقات دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک چیز ہوتی ہے، مثال دیتی ہوں کہ جیسے اب آپ لوگ قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اب آپ کیا اپنے سیکھنے سکھانے کو ایک بوجھ سمجھیں گے؟ کیا اب آپ کے لیے یہ ایک مجبوری کی سودا ہو گیا؟ تھک جائیں گے آپ، بہت جلدی تھک جائیں گے. ہم سب یہاں روز آتے ہیں، آپ تو شاید بیچ میں ایک چھٹی کر لیتے ہوں گے، لیکن ہم میں سے چند ساتھی ہیں جو چھٹی نہیں کر پاتے. اب آپ دیکھیے، میں نے آج بہت سوچا، میں آپ کو پہلے اپنی فیلنگز بتاتی ہوں کہ جب میں یہ تفریح پڑھا رہی ہوں اور یہ ٹاپک ایسا تھا، صبح میں نے پہلے یہ سوچا کہ میں یہ کرتی ہوں کہ میں عموماً ایک سوٹ 3 دن پہنتی ہوں، جیسے ایک میری عادت ہے، کیونکہ میں گھر جا کے بدل لیتی ہوں تو میرے گندے نہیں ہوتے کپڑے نا، اور آتے ہوئے صبح پہن لیتی ہوں. پھر میں نے آج جو جوڑا تھا اس کا 3rd دن تھا، یعنی میں 2 دن پہن چکی تھی اور وہ جوڑے بھی وہی کئی سال کے پہنے ہوئے اور بوجھا سا جوڑا تھا، کوئی اتنا مزے کا نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، جب میں اسی کپڑوں میں اسی حال ولیے میں جاؤں گی نا تو میں آج کا ٹاپک صحیح نہیں پڑھا سکوں گی، کیونکہ میں نے آج آپ کو تفریح کا ٹاپک پڑھا دیا. پھر میں نے یہ جوڑا نکالا، یہ بھی پرانا ہی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا رنگ ذرا شوخ ہے نا، ایسے میں نے خود کو خوش کیا آج. میں نے کہا میں یہ پہنتی ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے کیا لگے، میں نے تو اپنے لیے ہمیشہ پہننا ہے. پھر میں نے ریلیکس کیا خود کو، یعنی میں نے فیل کیا ان 2-4 دنوں میں کہ ایک دن میں بالکل ایسے آئی کہ میں دوپٹہ اپنا بھول گئی. اب میرا جو سر کا اسکارف ہے نا وہ اتنا موٹا ہے، جیسے آپ سمجھے ویلوٹ کا کپڑا ہوتا ہے، ڈبل ہے، وہ میں پہنتی ہوں تو میرے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، ایسے مجھے فیل ہوتا ہے. اتفاق سے میں نے وہی لیا تھا اور میں اسے اپنا دوپٹہ لے کے آنا بھول گئی. یقین کریں سارا دن میں اسی میں رہی، ابایا بھی نہیں اتارا کیونکہ اسکارف کے سر سے مجھے پھرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں پورا دن اپنے آپ کو ایسے مس فٹ فیل کر رہی تھی. پھر میں نے بہت سوچا کہ آج مجھے ایسے کیوں فیل ہو رہا ہے، تو مجھے لگا کہ میں ڈفرینٹ روپ میں ہوں نا، کہ مجھے مزہ نہیں آیا، تو مجھے لگا کہ میں نے اپنے اسٹوڈینٹس کا حق مارا. اب ظاہر دیکھے کہ جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کے 10-5 منٹ لگتے ہیں نا، لیکن یہ آپ کی تفریح ہوتی ہے، یہ آپ کی خوشی ہوتی ہے. آپ اپنے گھر والوں کے سامنے پہنتے ہیں، ان کے لیے پہنتے ہیں، ان کی بھی خوشی ہے، آپ کی بھی خوشی ہے. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں، مجھے اس سے نہیں، یہ میرے دل کی خوشی ہے. تو جب آپ یہاں آتے ہیں، مثال ہے کہ اب آپ روز اسٹوڈینٹ بن کے آتے ہیں، آپ کو ایز اے اسٹوڈینٹ کس طریقے سے آنا چاہیے، آپ اٹھ کے کنگھی کریں، شاور لیں، صاف ابایا پہنے، دھو کے پہنے، آپ اسکارف اچھا صاف پہنے، آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی تفریح ہوگی. میں نے سوچا کہ میرے پاس تفریح کدھر ہے نا، جیسے میں اپنے دل سے اگر پوچھوں کہ 7 ڈیز میں لوگ کہتے ہیں، اور یہ امریکہ میں تو بڑا معروف جملہ ہے نا کہ اگر آپ چھٹی نہیں کسی کو دیں گے تو وہ کام بھی نہیں کرے گا نا، جیسے چھٹی والے دن آپ ایون سپاہی والی کو بلائیں تو اس کو لگتا ہے آپ نے گالی نکال لی ہے. اتنا لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ سنڈے کو آپ ہمیں بلا رہے ہیں، یہ میرا فیملی ڈے ہے، کیونکہ وہ سارا ہفتہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کام واقعی وہ کام کی طرح کرتے ہیں. ہمارا جسم بالکل اس پہ، مجھے تو بالکل بھی یہ چیز نہیں فیل ہوتی کہ مجھے تفریح کے لیے کوئی الگ چیز چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں بالکل یہی چیز آ جاتی ہے جس کو تفریح کہتے ہیں. واللہ جتنا انسان اللہ کی کتاب سے جڑنے کے بعد تفریح مناتا ہے نا، عام لوگوں کے تو وہ شاید نصیب میں نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ عام کام آپ کرتے ہیں نا، آپ اس میں تھکتے زیادہ ہیں، اس کام میں تھکن نہیں ہوتی. ایک خاص قسم کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اسپرچولیٹی، کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس میں خوشی ساتھ ہی مل جاتی ہے. فبذلک فلیفرح، چاہیے کہ اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ. پھر آپ دیکھیے انسان کا نفس سرن کیا چاہتا ہے، میں اس وقت اپنے اوپر لے کے نہیں بات کر رہی، ایک جنرل چیز آپ کو بتاتی ہوں کہ ظاہر آپ اپنے آپ پہ لیں. آپ میں سے کسی ایک کو بھی میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں تاکہ مثال سمجھ آ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے، چلے ہم فائزہ کو لے لیتے ہیں، کیونکہ میں فائزہ کو کورس شروع ہونے سے پہلے بھی 10-12 دن پہلے ملی تھی نا. اب فائزہ پچھلے تقریباً 2 سال اب ہو گیا آلموسٹ، یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. اب بظاہر ان کی نند یا ان کی ساس یا ان کی ماں بہن کیا سوچتی ہوں گی کہ بڑی بزی ہو گئی ہے، یہی سوچیں گے نا. آپ کے میاں یہی سوچیں گے نا کہ اب تم بہت مصروف ہو گئی ہو، اب تم تھکی ہوگی. آپ اپنی فیلنگ سچ بتائیں، آپ اپنے اوپر رحم کھاتی ہیں تو کھائیے، کچھ بھی کہیں، لیکن آپ شیئر کریں کہ اب 2 سال کی زندگی کے دن اور پچھلی زندگی میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے. جی
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جی الحمدللہ، میں کل بھی یہی سوچ رہی تھی، رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں یہی غور و فکر کر رہی تھی نا، کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یعنی کہ جب اب کوئی اس طرح نا بہت زندگی کی حقیقت جیسے ہوتی ہے نا سمجھ آ جاتی ہے انسان کو, اس طرح کہ جب بھی اس طرح کوئی فوت ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے تو مجھے اس طرح نا بہت ہی زیادہ اس طرح نا میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح گیا ہے اور کس طرح یہ فوت ہوا ہے, اور یعنی اب رہا کہ میں زندگی میں کیا یعنی کہ انجوائے والا وہ اس طرح کا نہیں رہ گیا لفظ کہ میں باہر جاؤں یا اس طرح کروں یا میں اس طرح کام کروں گی تو کیا میں خوش ہوں گی. تو پہلے میں یہ سوچتی ہوں نا تو ابھی بھی مجھے گھر میں اتنا کچھ یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں لیکن مجھے اب ان کی نا مجھے اس طرح نا کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی گھر میں نا کہ یعنی کہ ان کا ہوگی تو کیا مجھے خوشی ہوگی, نہیں ہوگی. جب میں اپنے دل کو سکون پاتی ہوں جب میرے دل مطمئن ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا, اور میرا دل مطمئن تب ہی ہوتا ہے جب میں اس یعنی کہ جب میں گھر میں اکثر میں کتاب پڑھتی ہوں نا شام کو یا پھر میں تلاوت لگاتی ہوں تو اس وجہ سے میرا دل کہتا ہے کہ میں ہر وقت مصروف رہوں اور میں یہ کرتی رہوں. لیکن جب گھر والوں کی اس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو بالکل ادھر کی ہوگی ہے نا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بس تم جاؤ ادھر عبادت کرنے کے لیے جاتی ہو تم تو تم اس طرح کرنے جاتی ہے تم ادھر ہی رہ پڑو تم رضائی بھی لے جاؤ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیا کہوں نا. تو کل بھی میرے ساتھ اسی طرح ہوا, میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہو کے جاؤں کلاس میں اور وہ کہتے تم نہیں جا سکتی نا, تو میں نے کہا اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی اللہ کی طرف سے, لیکن مجھے یہ ہوا ہے کہ دنیا کی حقیقت انسان کو سمجھ آتی.
اس سے پہلے کیا کرتی تھی 2 سال پہلے, کیا سارا وقت گھر والوں کے پاس ہی بیٹھے رہتے تھے؟
نہیں گھر والوں کے پاس تو نہیں بیٹھے رہتے تھے لیکن یہ تھا کہ ہر وقت باہر رہتے تھے, ہر وقت باہر شاپنگ میں رہتے تھے کہ آج کیا آیا بنیا.
یہی اصل میں میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا فارغ ہم بالکل نہیں ہوتے. آپ کی ان مصروفیات پہ پریشان ہوں تو سٹورز والے ہوں, ہوں تو جیولرز ہوں پریشان, ہوں تو بوتیکس والے پریشان ہوں, گھر والوں کو تو خوش ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی طرف مصروفیات نہیں رکھتے نا تو ہم فارغ پھر بھی نہیں رہتے, ہم بلکہ زیادہ مصروف ہوتے. گھر والوں نے بھی ڈھونڈنا ہے تو یہاں آ جائیں گے, تو پہلے تو یہ پتہ نہیں شہر کے کس سٹور میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. تو اصل بات یہ کہ ہمیں اپنے اس کام کو سوار نہیں کرنا. مثلاً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رہی تھی, آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو تھوڑا سا میں اس تفریح کے موڈ پہ لوں گی کیونکہ ہم سب تو بالکل دنیا کے انسان اور دنیا میں لگے ہوئے لوگ اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں, آپ کے ایک وقت میں 9 گھرانے بھی رہے ہیں, ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7. ایک مرد کو 9 گھروں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اور ہر بیوی کے پاس اگر ایک دن کا بھی اس کا وقت ہے تو کیا 9 گھروں کا کھانا پینا ذمہ داریاں ہیں؟ مسئلے ہوتے ہیں گھروں میں, اتنے گھروں کے اندر اتنی بیویوں کو خوش رکھنا اللہ کی پناہ, ایک بیوی نہیں خوش ہو پاتی کہاں اتنی بیویوں کو خوش رکھنا. پھر آپ دیکھیں کوئی ایک سال ایسا نہیں کہ جس میں جنگ نہ لگی ہو, مسلسل خطروں کی زد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وقت تبلیغ بھی تھی اور جہاد بھی تھا اور پرسنل لائف بھی تھی. لیکن آپ حیران رہیں گے, ہم نے جب کیا تھا درود شریف کے مسائل تو اس بک میں ہم نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کے حال حلیے کے بارے میں کیا تھا, پھر 2011 کا جو دور قرآن تو اس سے پہلے کیا تھا. اللہ کے نبی انتہائی صاف ستھرے, ویل آف اپنے کپڑوں کا خیال رکھنے والے, داغ دھبا اپنے کپڑوں پہ پسند نہیں کرتے تھے, اسمیل اپنے پاس سے نہیں آنے دیتے تھے. آپ کے پاس ایک باکس ہوتا تھا یعنی ایک چھوٹی سی پاؤچ جس کو کہہ لیں, جس میں کینچی, جس میں سرما, عطر, کنگھی, یہ ہر وقت ساتھ ہوتا تھا. آپ نے ایک موقع پہ کسی صحابی کو دیکھا تو بال بکھرے ہوئے تھے, تو کہا تمہیں کیا ہوا, یہ اللہ کی نعمت ہے اس کا خیال رکھو. ایک دفعہ آپ نے کسی کو میلے کچھ کپڑوں میں دیکھا تو آپ ناراض ہوئے. اسلام کوئی بھتو بننے کا نام نہیں ہے یا بیوقوف بننے کا نام نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اگر خود کو یقین دلا لینا کہ میں نے اپنی ان 4 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے, میں نے اپنے جسم کی حفاظت کے لیے پہلی بات ہے کہ اپنی فوڈ ہیبٹس کو کنٹرول کریں. آپ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کا جسم واقعی صحیح ہونا چاہیے. گرمی سردی سے اس کو بچائیں لیکن اتنا نہ بچائیں کہ پھر جب ذرا سا بھی نہ بچا سکیں تو وہ خراب ہو جائے. نیچرل فوڈ کھانا, ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے جو ہم سب کوشش کے باوجود بھی نہیں کر پاتے, اور ہمارا تو پاکستانیوں کا حال کیا ہے کہ ایکسرسائز کا سن کے ہمیں پتہ نہیں کتنے درد یاد آ جاتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتی. ہم بازاروں میں 2-2 گھنٹے پھر لیں گے اپنی دوستوں کے ساتھ, لیکن ہم واک پہ نہیں نکلیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا ایسا حساب بن چکا ہے. آپ اپنی روٹین خود دیکھیں، کس وقت آپ کو کیا کرنا ہے اور کس وقت نہیں کرنا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اس وقت میں نے ذہنی کام کرنا ہے، میں نے کچھ اچھا کام کرنا ہے، بیٹھنے کا کام کرنا ہے، تو مجھے کیا کھانا چاہیے. اگر میں نے اب کھانا کھا لیا تو مجھے نیند آ جائے گی، تو مجھے ابھی نہیں کھانا چاہیے. رات سونے سے پہلے اگر آپ بہت زیادہ بھاری کھانا کھائیں گے تو آف کورس آپ کی نیند گہری ہوگی، بد ہضمی ہوگی. اس پہ کنٹرول کریں، پھر اپنی نیند کا خیال رکھیں. بیسٹ مجھے لگتا ہے کہ تفریح اگر کام کے دوران آپ کر سکتے ہیں نا، تو آپ 5 منٹ کا نیپ لے رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ مجھے موقع دیں، آپ کو 5 منٹ میں سو کے دکھاتی ہوں اللہ کے حکم سے، یقین کریں. اور ان 5 منٹ میں اتنے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. کل ادھر اسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، الفت بھی تھی تو کوئی بات کر رہے تھے، تو میں نے آن لائن پہ کلاس لینی تھی، میٹنگ تھی ہماری کوئی، تو پھر ساتھ ہی میری سیرت کی کلاس کا ٹائم ہوا، تو میں سیرت کو بڑا انجوائے کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے کلاس انچارج کو پوچھا کتنا ٹائم ہے نا، تو کہنے لگی کہ 6:05 پہ، یعنی ٹوٹل 8 منٹ تھے ان کے پاس. تو میں نے کہا کیا یہ پاسبل ہے کہ جو اگلا اس سے سیشن ہے، جو ریکیپ ہے، وہ پہلے لے لیں. تو میرا دل تھا کہ میں صرف 10 منٹ جا کے لیٹ جاؤں تاکہ میں تھوڑی ریلیکس کروں، کیونکہ صبح سے موقع ہی نہیں ملا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ تو مل نہیں رہی ابھی، ظاہر ہے کہ ان کا ٹائم بعد میں، جنہوں نے آنا ہے تو ہے، تو کوئی نہیں ایسا ٹائم. وہ بڑی کمپرومائزنگ سی ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا کچھ کر دوں گی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، 7 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے میں لے لوں گی. الفت میرے پاس ہی، میں نے کہا الفت میں نے نا تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، آپ جاؤ ابھی، میں سے باقی بات نہیں کرو. میں یہاں سے اٹھی، میں نے حساب لگایا اندر جا کے اپنے جانے میں، کہ یہاں سے آفس میں جانے میں بھی 1 منٹ لگ گیا مجھے. میں نے کہا میں نے ابھی 5 منٹ کے لیے سونا ہے، اور پھر میں نے واپس 1 منٹ کے اندر واپس آنا ہے تاکہ 7 منٹ میں آ جاؤں. یقین کریں میں لیٹ گئی، غم تو یہ تھا کہ پتا نہیں میں سو ہی نہ جاؤں. اور جب بندہ زیادہ دیر کے بعد لیٹتا ہے تو تھکن، مجھے انتہائی کمر میں درد ہوئی نا لیٹتے ہی تو، لیکن وہ ذہن میں چکے تھا کہ 5 ہی منٹ کر کرا کے میں اٹھ کے آ گئی واپس. بس جیسے جو بھی ہوا میں نے کہا نہیں اب وہ میرا ٹائم. جب میں ادھر آئی تو کچھ دعائیں پلے ہو رہی تھی، میں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا شاید یہ میرے ویٹ میں انہوں نے پلے کی ہیں، میں نے ان کا پی ایم نہیں دیکھا. پھر میں نے ہینڈ ریس بھی کر دیا جو مجھے کرنا تھا، کسی نے کوئی ریسپانس نہیں لیا. ایسے میں نے ایک دم دیکھا تو اس میں فرحانہ نے لکھا ہوتا کہ کوئی بات نہیں استاذہ، آپ اپنا کام کریں، ہم بریک پہلے لے لیتے ہیں. تو اب 20 منٹ کی بریک ہے. جب میں نے پڑھا 20 منٹ کی بریک ہے، میں پھر جا کے لیٹ گیا. حالانکہ 20 نہیں، صرف 5-6 رہ گئے ہوئے تھے منٹ. پھر وہ ساری نانے جانیوں میں میرے صرف 26 منٹ تھے اور یا 24 تھے، تو 30 پہ بریک ہے. میں پھر جا کے لیٹ گئی اور الحمدللہ پھر میں نے وہ اتنے سکون سے لی. کل غزوہ بدر پڑھایا کہ آپ بھی سنیں تو واقعی جس طرح بندے کا خون گرم ہو جاتا ہے. تو پھر ان کی بریک بھی چونکہ ہوئی ہوئی تھی تو مجھے عام ٹائم سے بھی زیادہ ملا، کیونکہ اگلی کلاس کا ریکیپ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں اویلیبل تھی. ان کے بھی 20 منٹ مجھے مل گیا 40 منٹ کی بجائے، میرے لیے میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھایا تو میں ریلیکس ہو گئی. تو اگر میں سوتی تو سوتی رہ جاتی نا. تو خود کو دیکھیں کہ کہاں میں نے کیا کرنا ہے. کچھ ڈیپ بریتھ لیں، اوپن ایئر میں جائیں، چائے کا کپ پیئیں. چائے کی مجھے طلب تب ہوتی ہے جب میں نے بہت بولنا ہوتا ہے، یا مجھے نیند آ رہی ہے، یا سفر کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہر بندے کا فرق ہے، کچھ کھا لیں پی لیں. بعض دفعہ ہم بیٹھے اونگ رہے ہوتے ہیں، کوئی کینڈی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ فریش ہوں گے، تو اپنے جسم کا اس طرح آپ خیال رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنا آپ اللہ کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے نا، آپ کی تھکن کم ہوگی. میرا تو یہی ایمان ہے. غم، فکر، اندیشے، صدمے، یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. آپ ہر بات میں کہہ دیں فوز امری اللہ، اپنے معاملہ ٹھیک رکھے. سنت اس کے لیے بہترین اسوہ حسنہ. ایک ہفتہ اگر آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ سکے، اور یقین کریں ہمیں سب کو مل کے ایک جگہ رہ کے یہ روٹین کرنی پڑے، تو کر کے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آپ کے جاگنے کے وقت، کھانے پینے، ایکسرسائز، جو بھی اس کو اپلا کے کرے، آپ کے وقت میں بے شمار برکت ہو جائے گی. آج ہماری زندگی میں برکت کم کیوں ہے؟ کہ برکت کا وقت ہم سو کے گزار دیتے ہیں، اور راتیں جاگ جاگ کے گزارتے ہیں جب ہمارا جسم سونا مانگتا ہے. تو انشاءاللہ تفریح کریں، پھر اس کے لیے اپنے ذہن کو رکھیں. ایک ذہنی تفریح ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ جائیں کہیں. ابھی سردی میں کون جائے، کہاں جائے؟ آپ کمپیوٹر کھول کے کوئی اچھا پریزنٹیشن دیکھ لیں. اکثر موڈز ہوتے ہیں نا، اس وقت آپ کا موڈ کس چیز کا ہے. پھر اس طرح ذہن کی حفاظت جو آپ نے کرنی ہے، اس میں آپ بے جا تفکرات کو اپنے دل پہ نہ لگائیں. بہت سارے اندیشے جو ہمیں گھیرے ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے کوئی نہیں. مثلاً ہم سوچتے ہیں کوئی مسئلہ، مثال ایک لڑکی ہے، اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہے. مثال ہے شادی شدہ، اس کو غم یہ ہے میرا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، یہ اندیشہ اس کو. اب اس نے اس کو ذہن کو تھکایا ہوا ہے، ہر وقت چٹوں میں، غم میں، فکر میں، یہ نہ وہ نہ. تو کیا بتائیے، 90% بیویوں کے میاں دوسری شادی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو میں نے اس اندیشے کو پال کے کرنا، کہ جب ہونا، جب ہوگا تو دیکھیں گے. آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. ایک اندیشہ ماؤں کو آ سکتا ہے, پتہ نہیں بچی کا مستقبل کیسا ہونا ہے, اللہ ہی خیر کرے, پتہ نہیں یہ ایسی ہے اس کو ایسے نہ ہو, ابھی تو ہوا نہیں ہے نا, کل ہوگا تو دیکھیں گے نا, آپ ابھی کی پریشان ہیں. آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے مارے اپنے غموں اور تفکرات کے بوجھ, وہ فخ بھی زم لے لینا. یقین کریں میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں, چھ ان کی اپنی بیٹیاں تھیں, بالکل ابھی بچے چھوٹے تھے یعنی میڈیم ایج میں تھے, اور ان کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی, غربت میاں کی زندگی میں بھی بہت تھی, خیر سے چھ بیٹیاں تھیں, میاں کے بعد انہوں نے بیٹے بیچ میں تھے, کچھ بیٹیاں چھوٹی تھی کچھ بڑی تھی, خیر قصہ مختصر انہوں نے ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو بیاہا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کسی رشتے دار نے اپنا گھر ان کو دیا ہوتا, اسی میں کہا آپ رہتے ہی رہے, گھر میں ان کا گزارا وہ ہونے لگ گیا. پھر ایک بڑی بیٹی کی شادی کی, جب بڑی بیٹی کی شادی کی انہوں نے تو داماد عمر کا بھی زیادہ تھا, پتا چلا کہ بعد میں اس کو شوگر اور کیا میرے ان کو تکلیفیں, تین چار سال وہ بیچاری اپنے میاں کے ساتھ رہی, ایک بچی ہوئی, ابھی بچی پتہ نہیں کچھ مہینہ یا سال کی تھی, تو اس داماد کا انتقال ہو گیا. وہ یہ بیٹی جو بھیجی ہوئی تھی وہ ایک اور بیٹی لے کے واپس آ گئی, کیونکہ اس کے سسرال میں بھی اور کوئی نہیں تھا. وہ کہتی تھی میں نے ایک بھیجی تھی دو لے لی, سات بیٹیاں ہو گئی اب ایک قسم کی. ایک ایک کر کے اس عورت نے اپنی زندگی میں جس کو کہتے ہیں عزت کے ساتھ انہوں نے چھ بیٹیوں کی بیاہی. اور آپ کو پتا جو ہمارا کلچر ہے, دین جہاں نہیں ہوتا تو چاہے آپ کے سہ نہیں, لیکن بیٹیوں کو جہیز بھی شادی بھی کرنی, پھر دو بیٹوں کی شادیاں کی, پھر اب انہوں نے اپنی اس نواسی کی شادی کی ہے. اور آپ کبھی اس عورت کو دیکھیں نا, اللہ کا شکر ہے, اللہ شکر, ٹھیک ہے اللہ میرے کام تیرے, میرے تو اللہ بڑے سنوار دیتا ہے, سچی بات ہے میں سوچتی ہوں تو اللہ وہی کام کسی کے ذریعے میرا کراتا ہے, وہ یہ کہتی ہیں. لوگ بلکہ ان کا مذاق کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سیدھی سی ہیں, ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتا, یہ خالہ یہ پھپھی یہ فلاں یہ, اس کو تو کوئی غم ہی نہیں. وہ کہتی میں نے کیا کرنا ہے, جب سر پہ آتی ہے اللہ کرا دیتا, اللہ کرا دیتا. جتنا آپ اپنے کام اپنے ہاتھ میں لیں گے نا, اللہ آپ کے اوپر ڈال دے گا, لوگوں کے اوپر نظریں لگائیں گے اللہ آپ کو لوگوں پہ ڈال دے گا. آپ اللہ پہ ڈال کے دیکھیے, انشاءاللہ اللہ آپ کے کام کرے گا. بالکل ریلیکس رہا کریں, میں تقدیر کو نہیں بدل سکتی, میں اپنی قسمت کو نہیں بدل سکتی, جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. کسی نے مرنا ہے اگر میرے گھر میں سے تو مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, کسی نے بیمار ہونا ہے تو ہونا ہے, بچے بچی کو کوئی غم ملنا ہے تو ملنا ہے, چھوڑیے کچھ نہیں ہوتا. یقین کریں ماں باپ مل کے بھی بچوں کو خوشیاں نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ دینا چاہے. تو جب میں دے نہیں سکتی تو میں نے غم کی منانا ہے. اللہ کی ذات جب ہم پہ کوئی غم ڈالتی ہے نا, تو وہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کا حوصلہ بھی دیتا ہے. میں نے ایک کلچر والوں کی بات بڑی اچھی سنی ہے, کراچی کے کچھ لوگ ہیں دہلی والے کہلاتے ہیں, بہت صابر لوگ ہیں, کیونکہ ہم لوگ پنجاب سے بیسیکلی تھے, پھر ہم کراچی میں جب موو ہوئے تو بہت بیسک ڈفرنس ہم نے دیکھا. جہاں ہم رہتے تھے وہاں موسٹلی کمیونٹی دہلی والوں کی ہے. اب آپ سب بھی موسٹلی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, میں کوئی پنجاب کی برائی نہیں کر رہی, میں آپ کو ریالٹی کی فیکٹ پہ بات کرتی ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے تو جو ہمارے حالات ہوتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہوگا, شہروں کے تو مجھے پتا ہے, گاؤں کے آپ کو پتا ہوں گے. رونا نہ بھی آ رہا ہو تو میں نے دیکھا لوگ گھر والے کو دیکھ کے یوں دھاڑ مار کے روتے ہیں کہ پتا نہیں کہ ہم سے زیادہ غم کسی کو نہیں ہے. اور غم کو مناتے ہیں جیسے سیلیبریٹ کرنا ہے نا, غم مناتے ہیں اور دان پڑی آواز نہیں آتی. ہم اسی چیز کے عادی تھے, اتنے میں ہماری اس کمیونٹی میں کسی کی ڈیتھ کی خبر ہوئی, ہم گئے, ذرا ہمسائی گیری تھی اور آنا جانا تھا. یقین کریں آپ پین ڈراپ سائلنٹ اس گھر میں تھا, میت بھی گھر میں کہیں پڑی بھی, گھر میں اس مرنے والے کی بیوہ بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں اور آ رہے ہیں لوگ, گھر بھرا ہوا ہے. یقین کریں عام حالات میں وہ لوگ ٹھیک ٹھاک باتیں کرتی ہیں عورتیں, اور آپ کو کہاں سے پتا چلے گا کس کا گھر والا ہے. کوئی ایک عورت ایسے بیٹھی ہوگی اکیلی اور اس کی آنکھیں ظاہر سوجی ہیں, نہ اس کی آواز اور نہ کچھ, کوئی اس کا اپنا پیارا بیٹا. ضرورت نہیں کسی آنے والے کی کہ گھر میں مرنے والے کی قریبی لوگوں سے جا کے بات بھی کرے, ان سے نہیں پوچھنا. کوئی ہمارے جیسے لوگ جو بےچارے دیکھتے ہیں وہ پوچھنے کون ہے کدھر اس کی, بیٹھے وہ صدمے میں, ان کو نہیں کچھ کہنا, اللہ کا حکم یہ تھا, اللہ کا حکم یہ تھا, اور خاموشی سے چپکے چپکے وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, ضرورت نہیں دیتے, کوئی آواز نہیں, کوئی شور نہیں. جیسے ایک ایگو ہوتی ہے نا, وہ دوسرے کے سامنے رونا اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں. قریبی سے تو پوچھنا ہی نہیں دیتے, بعد میں جا کے باہر کوئی کسی گھر سے جا کے پوچھے کیا ہوا تھا کیا مرے تھے تو بتا. تو ہمارے گھروں کے لوگ کہتے ہیں ہائے ان کو تو پتا نہیں کچھ صدمہ ہی نہیں ہوا مرنے کا, اتنا سکون, اتنی پیسفلی, کیونکہ اللہ کا حکم تھا, جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا. تو آپ بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں. جب ہم سیدھے چلتے ہیں نا, ہمارے پاؤں زمین پہ ہوتے ہیں, ہم نہیں تھکتے. پانی کے اندر سے ہو کے آئے نا, کبھی سمندر کے کنارے گئے ہوں, بہت تھکیں گے, کیونکہ آپ کو پانی کے خلاف اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم سفر کرتے ہیں جہاز میں, اس سے بھی ہم بہت تھکتے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہوگا, 2 گھنٹے کی بھی ٹریول ہوتی ہے لیکن جب ہم اترتے ہیں تو تھکتے ہیں, کیونکہ ہمارے کندھوں پہ بہت بوجھ آتا ہے جہازوں میں. بالکل زندگی کے سفر میں وہی مطمئن ہوگا جو انجوائے کرے, اپنے کام کو آپ انجوائے کریں. تفریح کے مسلسل خوشی, جس کو کام کے اندر ہی خوشی مل گئی اس کو کام سے چھٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر بھی کبھی تو ملے جائے, اپنے اندر اٹریکشن پیدا کرے, گھر والوں کے لیے اٹریکشن ہو. بالکل کوئی آپ کو کتابی کیڑا نہ کہے, کوئی آپ کو اللہ والی نہ کہے, کوئی آپ کو عرض والی نہ کہے, کوئی نور القرآن والی نہ کہے, اور یہ نہ کہ ان کا دل ایسے ہی لگتا ہے اور یہ تو اب کچھ نہیں کرتی. میں نہیں مانتی, یقین کریں آپ سب میرے سامنے ہیں, جتنا بھی آپ کو میں جانتی ہوں, میں نہیں سمجھتی کہ آپ میں سے کوئی اتنا بزی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے اچھے کپڑے نہ پہن سکے. میں نہیں مانتی کہ آپ میں کوئی اتنا بزی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خوشی کا سامان نہ بنے, آپ اس کے لیے سجے سنورے. میں بالکل نہیں مانتی, مجھ سمیت, واللہ ہی مجھ سمیت, ہم ساروں میں سے کوئی اتنا بزی نہیں کہ ہم بیماروں کو دیکھنے نہ جا سکے. ہم بچہ پیدا ہو تو اس کو دیکھنے نہ جائیں, کسی کو پاکستان سے کوئی نیا ہے تو اس کی دعوت نہ کریں. میں نہیں مانتی, میں اپنے اوپر لے کے بات کرتی ہوں, اگر میں نے کرنا ہو تو میں سب کچھ بھی کر سکتی ہوں. میں جھوٹ بولوں گی اگر میں کہوں گی کہ میں بزی بہت ہوں. میں دعوت میں بھی جا سکتی ہوں, میں بلا بھی سکتی ہوں, اور جب میں یہاں سے جاؤں, چاہے 9 بجے, 10 بجے, 8, اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی آپ کی کلاسوں کی. جو مرضی آپ کریں, یہ میرا گھر ہے, اب مجھے اپنے میاں کا کھانا پکانا ہے. کچن میں ہوں, ایک گھریلو خاتون بن کے رہیں. آپ گھر میں آئیں, بالکل آپ پھر اس وقت نہ اپنے آپ کو بنائیں کہ آپ کو لوگ کوئی گروپ لیڈر کہتا ہے, یا آپ کو کوئی کلاس انچارج کہتا ہے, یا آپ کو کوئی استاد کہتا ہے. آپ ایک عورت ہے, ہم سب اپنے آپ کو جہاں رکھے اس کے تقاضے پورے کریں. ماں کے پاس ہے تو بیٹی بن کے اس کو دکھائیں, شوہر کے پاس ہے تو بیوی بن کے دکھائیں, بچوں کے پاس ہے تو ماں بن کے دکھائیں, اور اسکول میں ہے تو اسٹوڈنٹ بنے. ایک بندے کے کئی روپ ہو سکتے ہیں, پرت اتارتے جائیں, اوپر سے اٹھتے جائیں, آپ اندر سے وہ ہیں. مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس دماغ میں بڑا کام ہے, بڑا جانا شام کو ہے, صبح سے فکر لگا ہوا ہے. مہمانوں نے رات کو آنا ہے, ہمیں 2 دن پہلے سے فکر لگی ہوئی ہے کہ میں نے کھانا پکانا ہے. مطمئن, کول ڈاؤن, مطمئن, پھر آپ کو زیادہ فکر نہیں ہوگی تفریح کی. اور میں اس ٹاپک کو کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب شکر ہے کہ یہ تفریح کا بولا تو اس کے ساتھ ہی آگے دسمبر آ رہا ہے چھٹیاں, ورنہ آپ کے تو منہ لٹک جانے تھے کہ ہمیں تو چھٹیاں ملتی کوئی نہیں ہے. تو کیا پلان بنایا آپ لوگوں نے ان چھٹیوں کا؟ کچھ سوچا آپ نے کیا کرنا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سونا ہے, کتنا سو سکتے ہیں آپ, کھانا پکانا. میں کہتی ہوں جتنی تفریح دین کے ساتھ ہے, آپ کی تو پارٹی بند ہو جانی ہے 15 دن تک, آپ کو کوئی روز کا کھانا ہی نہیں اچھا ملنا. گھر بیٹھ کے تو پکائیں گے تو کھائیں گے, یہاں تو آپ کو مزے سے مزے کے کھانے ملتے ہیں. جتنی میں سمجھتی ہوں سوشلائزنگ دین کے کاموں کے بعد ہوتی ہے, واللہ ہی کوئی دن نہیں جو پلاؤ سے خالی, کوئی دن نہیں جس میں آپ کو کیک نہ ملے. اللہ ہی نعمتوں کا حساب ہم سے نہ لے. گھر بیٹھے آپ کو کون کھلاتا ہے؟ کبھی آپ کو کسی نے گھر بیٹھ کے پلاؤ روز بھیجا؟ یہاں آتے ہیں تو اللہ کے مہمان بن کے ملتا ہے نا آپ کو, پھر ہم اس سے بھی تھک جاتے ہیں کہ اب روز ہی ہم یہ کھانے کھائیں. میرے پاس بھی چوائس تھی, میں نے تو کہا کہ نہیں, میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گی, اور میرے سے فارغ رہا ہی نہیں جاتا اس معاملے میں کہ میں اتنے دن تک پڑھوں نہ پڑھاؤں نہ. حالانکہ آن لائن کی 1-2 کلاسز ہوگی. تو ہم نے اس کے لیے نا UK کا ٹرپ بنایا ہے. ہر جگہ ظاہر ساتھی چاہتے ہیں, مجھے لگا کہ قریب ترین یہی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں. مقصد یہ کچھ کرے. میں یہ سوچوں نا کہ میں آپ کو یہاں ٹیچ کرتی ہوں تو یہ غلط ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج یہاں سے نکل کے اب اس وقت کہیں اور چلا جائے گا نا, تو وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ہماری چھٹیاں بھی کام کی ہونی چاہیے, تفریح اسی کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمد للہ. سو ٹائم مینجمنٹ کا ہمارا سیشن مکمل ہوا, اور یہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ کے سیریز کا لاسٹ سیشن تھا. سو الحمدللہ آپ سب لوگوں نے اور میں نے بھی, ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. آج کے لیسن سے کیا بات سیکھی آپ کو؟ کیا لگا کہ کس بارے میں ہمیں ٹارگیٹ کر کے سکھایا گیا؟ یہ بتائیں کہ آج کے بارے میں کیا ٹاپک تھا اور کس بارے میں بات کی گئی ہے؟ تفریح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تفریح کو جنرلی دینداروں کے ساتھ کیسے سمجھا جاتا ہے,
جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کے لیے تفریح کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے اس کا بتائیں. ہیو ٹو ریفریش من سیلف ڈیکٹیو ان شاء اللہ. بالکل مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے تو یہی اپنے لیے دیکھا, اور شاید میں بھی جب قرآن سے دور تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے دیندار لوگ تفریح نہیں کرتے, ان کی زندگی بہت رکی پھیکی ہوتی ہے, اور مجھے اگر میں دیندار بنوں گی تو مجھے جو میں ابھی اس وقت انجوائمنٹ کرتی ہوں مجھے سب چھوڑنا پڑے گا. اور جبکہ ہمارا دین تو واقعی ہمیں کتنا کچھ سکھاتا ہے. مجھے یہ بات بھی بہت اچھی ریمائنڈر کی طرح لگی جیسے استاد نے کہا نا کہ آپ دین کے بجائے اپنے آپ کو, یعنی دین کے بغیر اپنے آپ کو انجوائے نہیں کرا سکتے, لیکن دیندار تو اتنا زیادہ انجوائے کرتا ہے جو باقی سے بھی زیادہ ہوتا ہے نا. وین یو آر ٹائرڈ ریلیکس, اینڈ ہماری تفریح از آل اباؤٹ فوڈ اینڈ آر کلچر اینڈ ویسٹ آف ٹائم. جی خود کو نیوٹرل کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم کوئی اچھی چیز اگر ہمیں کچھ پسند ہے تو ہم وہ کر لیں, یا اگر ہمارے پاس کوئی بھی دنیا میں بھی اگر کوئی چیز ایسی چل رہی ہے جو ہم کر سکتے ہیں لیکن لمٹس, کہ جتنا دین کہتا ہے ادھر تک لمٹ رکھے اور وہ کر لیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اٹس کامن کانسیپٹ دیٹ ونس یو آر دیندار نو تفریح, بٹ اٹس ٹوٹلی اپوزٹ. بالکل, یعنی قرآن پڑھنے کے بعد مجھے اپنے آپ پہ ہنسی بھی آتی تھی کہ میں کیا سوچتی تھی, اور اب مجھے احساس ہوتا ہے میں دوسروں کو بھی یہی بتاتی ہوں کہ تمہیں لگتا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں, آپ کو سب کچھ ملا ہوا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس خوشی کے کوئی ٹیسٹ نہیں. اب میں بھی سمجھتی تھی میں بہت خوش ہوں, لیکن اب جب کرنے کے بعد, یعنی کہ اب کرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نہیں, اب قرآن کے ساتھ جو خوشی وہ تو پہلے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کری تھی. دیندار محسوس کرتا ہے, جی محسوس کرتا ہے خود کو, میں خاصی کہنا چاہ رہی تھی. اور ہیلپ اس ریفریش آرسیلف ان کریکٹ ویز ان لائن ود ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. یہ بتائیں آپ نے کیا سیکھا کہ کیا کیا طریقے ہم لے سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ریلیکس فیل کریں, کہ جس سے ہم خوش ہو جائیں. ایکسرسائز, ٹھیک ہے, گڈ ایکسرسائز. اور جیسے کہ لاسٹ پوائنٹ میں سے استاد نے بتایا کہ سنت کو اپنانا, سنت کے تمام جتنے بھی طریقے ہیں اگر وہ ہم رکھیں گے تو ہمارے اندر جو وہ ایک ریٹائرڈنیس اور ایک افسردگی اور اس قسم کی چیزیں, ان سب سے ہم واقعی بہت بچ جائیں گے, بیکاز سنت کے اندر بہت فائدے ہیں. اچھا, نیپ کرنا بالکل ٹھیک ہے. اور استاد جیسے اپنے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں چھوٹا سا نیپ لے رہی ہوں, شی واز ویری ریفریشڈ. تو میں جب میرا کبھی کافی ٹائم پہلے استاد صاحب جب کے کلوز کے ڈفرینٹ سیشن ہوئے تھے اور وہ میرے پاس تھی, تو میں یہ دیکھتی تھی کہ استاد درس سے پہلے بھی اگر بالکل مسجد خالی ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے تھوڑی دیر سلیپ کر لیتی تھی نا, میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ استاد اتنا ریلیکس کر لیتی ہیں, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا بس ابھی پتہ نہیں کب کوئی آ جائے یا کب شروع ہونے لگ جائے. آئی واز ریئلی امپریسڈ وتھ دس. تو مجھے وہی آئیڈ یاد آتی تھی کہ ایمان والا واقعی سکون کی نیند لیتا ہے جب بھی لیتا ہے, اور اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. سو الحمدللہ اٹ از اے گڈ تھنگ. پراپر ڈریس اپ ہونا, اچھے کپڑے پہننا, بالکل. اگر یہ کہ اچھے کپڑے پہننا تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں, جیسے فار ایگزامپل میں جب چینج ہوئی تو اس کے بعد میں جب فرسٹ ٹائم کوئی ایسے کپڑے پہنے کہ جس میں تھوڑی امبیلشمنٹس بھی تھی, اور میں شاید اس ٹائم کے بعد زیادہ لوگوں سے نہیں ملی تھی, اس کے بعد کافی ٹائم ملی, تو پھر مجھے کسی نے کہا اچھا تو آپ نے بھی ایسے کپڑے بنا لیے, تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا جی جی بالکل میں ایسے کپڑے پہن سکتی ہوں. اٹ از جسٹ دا مائنڈ سیٹ نا. تو ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, بیکاز سم ٹائمز جب ہم دیندار ہو جاتے ہیں کہہ لیں کہ جب ہم پریکٹسنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور وہ بھی رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے بس اب میں سمپل رہوں اور اب میں کچھ بھی نہ کروں, ہم ایئر رنگس جویلریز کچھ نہیں پہننا چاہتے, کوئی میک اپ نہیں کرنا چاہتے, بس پلین رہنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, اس سے بہتر ہے کہ ہم خوبصورت بنیں, بیکاز اللہ تعالیٰ کو بھی خوبصورتی اچھی لگتی ہے نا, اور کائنات کی چیزوں پر غور کر کے بالکل ذکر اللہ تعالیٰ کا کر کے دلی خوشی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. صحیح بات ہے, ہم ذرا بھی اگر ڈپریسڈ ہوں اور پریشان ہوں, جیسے استاد بھی مختلف چیزیں بتا رہی تھی, کسی کو کوئی خدشہ ہوتا ہے, کسی کو کوئی غم ہوتا ہے, اور کچھ ایسی چیزوں کے غم ہوتے ہیں جو ابھی ہوئے نہیں ہوتے, تو واقعی میں یہ ذکر لا الہ الا اللہ جو سب سے بہترین ذکر, اس کے بعد تمام ذکر استغفر اللہ, یہ ایسے آپ کی پریشانی لے کے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ, خود بھی حیران رہ جاتے ہیں, اور ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ سبحان تعالیٰ پر ڈال دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح کیا فرم کی دعا میری کھل ہوا. اینڈ شاور کے لیے نا بالکل صحیح, اینڈ ذہنی طور پہ تیاری کرنا, صحیح پازیٹیو تھنکنگ اینڈ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون ہولڈنگ دی اسکائی. صحیح بات ہے. میں نے ریسنٹلی بیڈمنٹن کھیلنا شروع کیا ہے. میں اپنی فرینڈ اینڈ بچوں کے ساتھ جاتی ہوں. ہم جانا بلا وجہ کی تفریح کی فکر نہیں. یہ آپ نے جے ایز ایڈ ای این میرے سمجھ میں نہیں آیا سسٹر. فیو منٹس سلیپ گیوز ریلیکسیشن. بالکل صحیح. اچھا ایک چیز آئی ہوں سو مینشن کہ جیسے جو عورتوں کے خاص دن آتے ہیں ہمارے جو مہینے میں, ان دنوں میں عام طور پہ عورتیں بہت ڈپریسڈ اور بہت ڈاؤن فیل کر رہی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک یہ ساری ٹپس اس وقت اور جم کر استعمال کرنی چاہیے. یعنی آپ شاور لینا یا اپنے کپڑے اچھے طریقے سے رکھنا یا اسپیشلی تیار ہونا, کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھنا جس جو آپ کو اچھی لگتی ہو, جیسے کھانے کے حساب سے تو آپ وہ لے سکتے ہیں. یعنی اس ٹائم آئی تھنک ہم بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیکاز ہم نمازیں اور ان سب چیزوں ذرا دور ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز میں واقعی یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں. ذرا سا آپ شاور لیتے ہیں اپنے آپ کو بالکل رینیو فیل کرتے ہیں. اللہ زیبائش کو پسند کرتے ہیں, نمائش کو نہیں پسند کرتے. بالکل صحیح. اور ذہن کو ریلیکس کرنے کی پوائنٹ بھی اچھی, ٹو اسکریبل ڈاؤن سم تھنگ. ہاں جی بالکل. کیا آپ لکھ لیں کوئی چیز تو اس سے یہ کہ آپ کے ذہن میں سے وہ ساری جو بھی آپ کی ذہن کی باتیں وہ نکل جاتی ہیں. اور یہ بتائیں کہ کسی اچھے دوست سے مل کے کس چیز کو مزہ آتا ہے یا کوئی ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے اچھے دوست سے. الحمدللہ. بالکل. واقعی کے دوست بہت اہم ہوتے ہیں اور اچھے دوست بھی بہت اہم ہوتے ہیں. ہم نے بیکار دوستوں سے تو بچنا ہی ہے نا. سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے ان شاء اللہ بگ بلیسنگ. ا گڈ فرینڈ از آلویز اے ڈیلائٹ. الحمد للہ. جی بالکل. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے مل کر آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور ہمیں کبھی ایسا نہ بنائے کہ ہم کوئی ایسی نیگیٹو ایک وائب دوسروں کو دیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائمز واقعی انسان کو فیل ہوتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کے آپ کو شر زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. ایک گرد اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں ٹیلی ویژن بہت چلتا ہے یا وہ ایسے اس قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان کو برائیاں زیادہ نظر آتی ہیں, تو وہاں سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جیسے صاحب نے کہا نا کہ اچھے دوست کے پاس جائیں, برے دوست کے پاس جائیں گے یا غیر حکیمانہ دوست کے پاس جائیں گے تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ مزید ڈپریسڈ ہو جائیں گے. اینڈ پلئنگ وتھ کڈس از سو ریفریشنگ. ماشاء اللہ. جی بالکل. میں سم ٹائمز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی آپ پریشان بلا وجہ ہو جاتے ہیں اور ہر کسی کو ایسی کوئی نہ کوئی سوچ یا انسان کو ایسی پریشانی ہو جاتی ہے. ہم انسان ہیں, شیطان آ کے کوئی وسوسہ ڈال جاتا ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے, میں کہتی ہوں اگر کیونکہ ایک بچے ہیں ہمارے پاس, جن کے پاس بچے ہیں یا جن کے گھر والے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایزی وے ہے کہ اگر ہم ان کی کوئی مشکل آسان کر دیں یا ہم ان کو کچھ خوش کر دیں کسی بھی چیز سے, اور بچے تو اتنی جلدی خوش ہو جاتے ہیں, تو ان ریٹرن کے اللہ تعالیٰ مجھے خوشی نہیں دیں گے, کیا وہ مجھے ان ریٹرن اطمینان نہیں دیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہو جاتا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے انسان کو ریلیکس بھی ہو جاتا ہے, ریفریش بھی ہو جاتا ہے, بیکاز بچے باتیں بھی ایسی کرتے ہیں. ریلیکس بیبیز از لولی. جی بالکل بالکل صحیح. اور جن سے دل نہیں ملتا ان سے نہیں ملنا چاہیے ہے. بالکل صحیح. میرا کوئی دوست نہیں ہے, کبھی ضرورت نہیں پڑی. الحمدللہ جب سے قرآن سے جڑی ہوں بہت سکون ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے. اچھے دوست ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہو کہ ماشاء اللہ ایسی کلاسز کے ذریعے جو میرے بہت سارے کانٹیکٹس بنے الحمدللہ, تو ان میں سے چند سے جن سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی اور دنیا ہے. یعنی جس طرح ہمارے اپنے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے, ایسے اچھی دوستی کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہے. اور بہت ہی خوشی, ریلیکسیشن کہہ لیں, ایک کامنیس کہہ لیں, جو ہم ہنستے بھی ہیں تو وہ ہنسی بھی ایک بری چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ بھی ایک انسان کو لٹرلی بہت اچھی خوشی دے رہی ہوتی ہے. ورنہ جنرلی آف کورس آپ دیکھیں کہ ہم نہ جانے کن کن چیزوں پہ بہت ہنستے ہیں, اس سے شاید دل سخت بھی ہو سکتے ہیں, مگر اچھے ساتھیوں کے ساتھ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. اینڈ میرے ساتھ کئی اچھے دوست اس قرآن سے بنے ہیں. سو لوی ٹو ہیو دیم ٹو الانگ ود قرآن. بالکل صحیح. اینڈ آپ کو یہ بھی بتاؤں, جیسے استاذہ بتا رہی تھی کہ کبھی پریشانی ہوتی ہے جو بھی اس طرح سے, تو کبھی بیچ میں میری لائف میں تھوڑا سا ایسا ٹائم آیا کہ جس میں واقعی بہت پریشان, بہت ٹینس تھی, ایسی چیزیں کہ جو مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں ہو رہی ہیں. اینڈ اس ٹائم پہ ایک بہت اچھے دوست کا, آپ دوست کہہ لیں یا وہ میرے قرآن کے ساتھی کہہ لیں, تو انہوں نے چند باتیں, صرف فیو لائنز انہوں نے چیٹنگ میں لکھ کے مجھے دی, اور مجھے لگے جیسے وہ سارا کام کر گئی میرے اوپر, اور مجھے ایک اتنی اچھی اسپرٹ مل گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے صرف چند الفاظ کسی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں نا, تو سبحان اللہ اچھے دوست واقعی ہیلپ فل ہوتے ہیں, کبھی ہم ان کو فائدہ دے جاتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں فائدہ دے جاتے ہیں. تو ہر لحاظ سے انسان کے پاس جو نعمت آئے وہ رکھے اور اسے فائدہ اٹھائے, آمین. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ اب یہیں اپنے اس ریکیپ کو فنش کرتے ہیں. ایک چیز مجھے آپ کو سب سے کہنی تھی کہ اب اس ٹائم مینجمنٹ کا جو کہ ہمارا سیشن مکمل ہوا ہے, تو اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھیے جو آپ نیکسٹ کلاس میں ان شاء اللہ ہم سے شیئر کر سکیں, کہ جیسے ہماری ہو سکتا ہے کہ پرانی جو, یعنی میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں, آپ اس لحاظ سے اپنے لیے کوئی بھی چیز چوز کر کے اور اس کو کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ کا پرانا کوئی شیڈیول تھا, آپ اس کو چینج کر کے, بے شک پہلے نہ بھی کیا ہو, اب میں ارادہ کرتی ہوں اچھا میں چینج کروں گی, تو اس کو فارمیٹ کر کے چینج کر کے آپ بتائیں کہ آپ کا نیو شیڈیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے گول تھے اور اب جو میں نے نئے گول سیٹ کرے ہیں ان کے لیے میں کس طریقے سے پلاننگ کر رہی ہوں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میرا بھی ذہن کھلے گا, آپ کا بھی ذہن کھلے گا, اور ہم ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. رائٹ, تو آپ لوگ سب کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ ایسا کچھ انٹرسٹڈ ہیں ایسا کچھ کرنے کے لیے؟ جی ون ٹائپ کریں, ایسا نہ ہو کہ مشکل لگے اور ٹائم نہیں ملے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھیے. اب آپ دیکھیں کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے ہر سیشن سے ہمارے پاس پریکٹیکل ٹپس بہت سارے تھے, اور آپ نے امید ہے کہ نوٹس بنائے ہیں, اس میں سے کوئی بھی ایک پریکٹیکل ٹپ اٹھا کر آپ وہ بتائیے کہ میں یہ کر رہی تھی یا میں نے, مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا. آپ کسی کی ہیلپ کر کے بتائیں کہ اچھا ہاں ہم اس طرح سے کر رہے تھے, اس کے یہ ڈفرنٹ ایکسپیرینسز ہی ہوئے. بیکاز جب ہم کوئی بھی نیکی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اینڈ پرفیکٹ ٹائمنگ ہیز ہیڈ میڈ اے شیڈیول بٹ ہیڈ ٹو ایڈجسٹ آفٹر ڈونٹ چینج انوینٹڈ ٹائمنگ. الحمدللہ آج کے لیسن میں آپ کو بہت ریلیکس کر دیا, الحمدللہ رب العالمین. میں یہ کہتی کہ ڈرون چینج از سبحان اللہ. اوکے ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چیز کی تو خوشی ہوئی آفٹر سلیپنگ اسسٹنس انسٹیڈ آف سلیپنگ, ایک چیز کی تو خوشی ہوئی آفٹر ہیلپنگ سسٹر انسٹیڈ آف سلیپنگ. جی بالکل, کوئی بات نہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں, لیکن آپ نے اس پر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کے پیچھے سے جو انچارجز مین انچارجز ان کی طرف سے مجھے تاکید تھی کیسے ضرور کروایا جائے اور کرنا چاہیے بھی ہے. تو انشاءاللہ لیٹس سی آپ سب اپنے ذہن کی کتنے انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اور پھر کیا لے کر آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے لیے آسان ہو. سو نیکسٹ سیشن اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں, تجوید کا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو میری آواز آ رہی نہیں آ رہی لگتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم خارج تو کور اپ کر چکے ہیں, آج ہم انشاءاللہ اپنا سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے جو کہ مدود سے ریلیٹڈ ہے, لینتھ آف لیٹر سے, کہ آپ کہاں پر کس حرف کو کتنا کھینچتے ہیں اور اس کی کیا ریزن ہے, اس کا کیا نام ہے اور کن کن پاسبلٹیز کی اجازت ہے, ان سب کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں المد, یعنی مد بیسیکلی کہتے ہیں لمبا کرنے کو, کھینچنے کو, اور تین ایسے لیٹرز ہیں جنہیں کھینچ کر پڑا جاتا ہے. اگر الف سے پہلے فتحہ آ جائے, واو ساکن سے پہلے ضمہ آ جائے, یا ساکن سے پہلے کسرہ آ جائے, یہی تین ایسے مد لیٹرز ہیں جنہیں کھینچ کر پڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی بھی لیٹر کو کھینچ کر نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, کتنا کھینچتے ہیں ان کو یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسی کو اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم حرف لین کہتے ہیں. اگر واو ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے یا ساکن سے پہلے فتحہ آ جائے. ان دو حروف کو بھی آپ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے, یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن ان کو بھی تھوڑا سٹریچ کر کے پڑھتے, عام ایک حرکت سے زیادہ. اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کسی بھی لیٹر کو لمبا کر کے پڑھیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنی ریڈنگ میں بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر مد لیٹر نہیں آ رہا یا لین لیٹر نہیں آ رہا تو لیٹرز کو ون حرکت سے زیادہ سٹریچ نہ کریں. جیسے فار ایگزامپل ہم سورۃ القلم میں دیکھتے تھے والقلم وما یسطرون, تو آپ دیکھیں والقلم, اب ان لیٹرز کو آپ نے اسٹریچ نہیں کرنا. ڈونٹ سے لائک والقلم وما, کیوں؟ اس لیے کہ می اگر ہم لمبا کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایرر ہو جائے گا, اور یہ کون سا ایرر ہے؟ جلی, لحن جلی میں آ جاتا ہے. والقلم وما, قلم ایک جتنا, اس سے زیادہ نہیں, وا یہ بھی شارٹ ہوگا, وما نہیں, والقلم وما, اس کو آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور وما میم لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے, الف سے پہلے میم کے اوپر فتحہ ہے جس کی وجہ سے آپ وما کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مد کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ آپ کھینچیں گے کہاں کہاں, اب ہم دیکھیں گے کتنا کتنا کھینچ سکتے ہیں. تو بیسیکلی مد کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں المد الطبیعی جسے مد الاصلی بھی کہا جاتا ہے, اور دوسری ٹائپ کو ہم کہتے ہیں مد الفروعی, ٹھیک ہے؟ مد الاصلی بیسیکلی وہ مدود ہوتی ہیں جنہیں آپ ہر حال میں, ہر کنڈیشن میں دو حرکت پڑھتے ہیں, دو سے زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ طبیعی, با با یا عین اور پھر چھوٹی یا, اور اب طبیعی جب لکھتے ہیں تو پہلے الف لام لگ جاتا ہے, الف لام با با یا عین اور چھوٹی یا, اور الاصلی لکھیں تو الف لام الف صاد لام چھوٹی یا. اوکے, سو مد طبیعی اور مد الاصلی, ان مدود کو آپ ہمیشہ ہر حال میں دو حرکت کھینچتے ہیں, آپ ان کو دو حرکت سے زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ کسی بھی کنڈیشن میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اسے زیادہ کھینچ سکتے. فروعی, اسے فرعی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے؟ فرعی فروعی, سنگولر پلورل ڈفرنس. اوکے, مد طبیعی کی بیسیکلی تھری ٹائپس ہیں. نمبر ون, الف مد دیا, اگر الف سے پہلے فتحہ ہو. نمبر ٹو, واؤ مد دیا, اگر واؤ ساکنہ سے پہلے ضمہ ہو. نمبر تھری, یا مد دیا, اگر یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو. یہ تین مد طبیعی ہیں لیکن کچھ شرائط کے ساتھ, یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت یہ مد طبیعی ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں جب یہ مد طبیعی بنتی ہے. نمبر ون, اگر اس سے پہلے حمزہ نہ ہو, یعنی الف سے پہلے حمزہ نہ ہو, یعنی حمزہ کے اوپر فتحہ نہ ہو, واؤ ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر ضمہ نہ ہو, یا ساکنہ سے پہلے حمزہ کے اوپر کسرہ نہ ہو. یعنی اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ مد لیٹر سے پہلے حمزہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ ہو آ جائے گا تو وہ مد طبیعی نہیں رہتی. میں نے کہا تین طرح کے مد لیٹرز ہیں, الف مد دیا, مد طبیعی کی تین ٹائپس ہیں. نمبر ون الف مد دیا, نمبر ٹو واؤ مد دیا, نمبر تھری یا مد دیا. اور پھر میں نے کہا کہ لیکن یہ مد طبیعی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں ورڈ ہے السماء, اب یہاں پہ بھی الف آ رہا ہے لیکن یہ مد طبیعی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ الف ہے, الف سے پہلے سین کے اوپر فتحہ ہے, تو یہ مد طبیعی نہیں ہے, صحیح؟ کیونکہ مد طبیعی کو آپ دو حرکت سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے, تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ مد طبیعی یعنی الف مد دیا یا واؤ مد دیا یا مد دیا کب مد طبیعی کہلاتے ہیں؟ جب ان سے پیچھے حمزہ نہ رہا ہو, ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے اوزو, اب اس واؤ ساکن سے پہلے او حمزہ ضمہ ہے, تو واؤ ساکن سے پہلے تو ضمہ تو ہے مگر ضمہ کس کے اوپر ہے؟ حمزہ کے اوپر, اس لیے یہ مد طبیعی واؤ مدیا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟
یہ کچھ اور ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. جیسے ورڈ ہے ایمان, اب اس یا ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ کسرہ. تو چونکہ حمزہ آ گیا پہلے, اس لیے یہ یا مدیہ نہیں ہے, یعنی متبیعی کا یا مد لیٹر تو یا ہی ہے, مد لیٹر تو یا ہی ہے, لیکن یہ متبیعی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ متبیعی کی یا مدیہ نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ اور ہے. اسی طرح سے پہلی کنڈیشن کیا ہوگی؟ پہلے مد لیٹر, پہلے حمزہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن کیا ہوگی؟ بعد میں بھی حمزہ نہ ہو, یعنی تینوں مد لیٹرز کے بعد بھی حمزہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ورڈ السماء, تو اب یہ متبیعی نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں الف مدیہ کے بعد حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سو ایدن, یہ بھی متبیعی نہیں ہے کیونکہ سو واو مدیہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے. اسی طرح سے ما ادن, تو الف مدیہ کے بعد دوبارہ حمزہ آ گیا, اس لیے یہ بھی مد طبیعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ مد لیٹر سے پہلے حمزہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ مد لیٹر کے بعد بھی حمزہ نہیں ہونی چاہیے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ مد لیٹر کے بعد سکون نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ سکون عربی ہو, چاہے وہ سکون اصلی ہو, کسی طرح کا سکون نہیں ہونا چاہیے. عربی اور اصلی سکون کے اندر کیا ڈفرنس پایا جاتا ہے؟ اصلی سکون ہوتا ہے جو لیٹر کا اپنا سکون ہوتا ہے, جو آپ اسے چاہے سٹاپ کر کے پڑھیں, چاہے کنٹینیو کر کے پڑھیں, آپ اس سکون کو نہیں چھیڑ سکتے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل الحمد, لام کے اوپر سکون اور میم کے اوپر سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے, یہ اصلی سکون ہے. لیکن اگر میں رک جاتی ہوں اس ورڈ کے اوپر, تو دال کو میں نے عربی سکون دے دیا, اس کے پاس اصلی سکون تو نہیں تھا, اس کے پاس اصلی کیا تھا؟ بما. لیکن میں نے چونکہ وہاں پر رک کر اسے عربی سکون دے دیا. اگر میں الحمد کے اوپر سٹاپ کرتی ہوں تو میں کیسے کروں گی؟ الحمد, دس از اے ڈفرنس. اگر آپ لیٹر کو خود ساکن کر دیتے ہیں, اور آپ خود کب ساکن کرتے ہیں؟ جب آپ سٹاپ کرتے ہیں, ورنہ نہیں کرتے نا. آپ خود کب ساکن کرتے ہیں؟ جب آپ سٹاپ کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل الحمد للہ, اب میں نے یہاں پہ ہا کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے اوپر سٹاپ کیا. تو جب میں نے اس کے اوپر سٹاپ کیا, اگر اس سے پہلے کوئی بھی مد لیٹر پایا جاتا ہے, تو سٹاپ کرنے کی وجہ سے وہ مد طبیعی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, یعنی مد طبیعی نہیں رہتی اگر اس سے پہلے حمزہ آ جائے یا اس کے بعد حمزہ آ جائے, کسی بھی مد لیٹر کے. مد لیٹر کون کون سے؟ الف مدیہ یا واو مدیہ یا یا مدیہ. اگر ان سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے تو بھی وہ مد طبیعی نہیں رہے گی, اگر اس کے بعد میں حمزہ آ جاتا ہے تو بھی وہ مد طبیعی نہیں رہے گی, اور اگر اس کے بعد وہ سکون آ جاتا ہے تو بھی وہ مد طبیعی نہیں رہے گی, چاہے وہ سکون اصلی ہو اور چاہے وہ سکون عربی ہو. کنڈیشنل. ٹھیک ہے. کنڈیشن کون سی لگتی ہے؟ اسٹاپنگ کی. تو چاہے وہ کنڈیشنل سکون ہو, چاہے وہ اصلی سکون ہو, وہاں پر مد طبیعی نہیں رہتی, یعنی مد لیٹر کی وجہ سے. فار ایگزامپل یا علمونا, اب اگر میں اس کو پڑھتی ہوں نا مونا, تو یہ تو مد طبیعی ہے. ٹھیک ہے. مو کون سی مد ہے؟ واو مدیہ, مد طبیعی. لیکن اگر میں سٹاپ کر دیتی ہوں یا علمون, پھر یہ مد طبیعی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں سکون آ گیا, تو سکون کے آنے کی وجہ سے مد طبیعی نہیں رہے گی. صحیح. اوکے. یہ اس کی کتنی شرائط ہیں؟ تین شرائط ہیں, یعنی پہلے حمزہ نہ ہو, بعد میں حمزہ نہ ہو, بعد میں سکون نہ ہو. اگر آپ میں سے کسی کو یہ شرائط بہت اچھے طریقے کے ساتھ نہیں بھی سمجھ آ رہی نا, تو جسٹ ویٹ, انشاءاللہ جب ہم فروعی مدود پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی. اگر یہ تین چیزیں نہ ہو, یعنی پہلے حمزہ نہ ہو, بعد میں حمزہ نہ ہو, اور بعد میں سکون نہ آ رہا ہو, تو آپ اس لیٹر کو ہمیشہ ہر حال میں دو حرکت کھینچ دیں. جیسے فار ایگزامپل آمنو و آمیلو. آپ دیکھیں آمنو, نو کو دیکھیں, یہ واو مدیہ ہے. ٹھیک ہے. واو ساکنہ سے پہلے نون کے اوپر بما آ رہا ہے, تو یہ واو مدیہ ہو گیا. آمنو و, اور اس کے بعد واو فتحہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو بعد میں سکون نہیں ہے, پہلے حمزہ نہیں ہے, بعد میں حمزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں, متبیعی. چاہے آپ اسے ملا کے پڑھیں, آمنو و عمیلو, تو یہ دو حرکت ہے, متبیعی ہے. چاہے سٹاپ کریں, آمنو, یہ متبیعی ہے. کوئی آپ کے پاس ایسی کنڈیشن نہیں ہے جس میں آپ اسے دو سے زیادہ پڑھ سکیں. اس کے دو فالوورز ہیں. What does mean by follower? اسے ہم عربک میں کہتے ہیں تابع متبیعی. تا الف با عین اور پھر آگے متبیعی. تابع, تابع means فالو کرنے والا, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں follower. Follower of متبیعی. Follower of متبیعی دو ایسی مدود ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں follower of متبیعی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ متبیعی کے رولز کو کچھ کنڈیشنز میں فالو کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ہر کنڈیشن میں فالو کرتی تو پھر آپ کو فالوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا, ٹھیک ہے. اگر ہر حال میں ہی وہ متبیعی ہوتی تو پھر آپ کو فالوور کہنے کی ضرورت نہیں تھی. فالوور ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ بعض سرکمسٹانسز میں وہ متبیعی کی طرح پڑھی جاتی ہیں, یعنی دو حرکت. اس میں پہلی مد ہے جسے ہم کہتے ہیں مد الصلۃ الصغرى, میم دال مد الف لام صاد لام اور راؤنڈر تھا الصلۃ اور الصغرى, الف لام صاد غین را, اوکے. یا جسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں نا, چھوٹی یا, وہ مد الصلۃ الصغرى. آئی ہوپ آپ یہ پہلی دفعہ نام نہیں سن رہے. یعنی آپ نے پہلے بھی یہ نام سنا ہے نا, اوکے, کچھ فرسٹ ٹائم بھی سن رہے, اوکے, ٹھیک ہے, اوکے. مد الصلاۃ الصغرى, مین دال مد الف لام صاد لام گولتا الف لام صاد غین را چھوٹیا, مد الصلاۃ الصغرى. جو فرسٹ ٹائم نام سن رہے ہیں وہ صرف اس ورڈ کو دیکھیں اور آپ نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا ہے. مد مینس اسٹریچنگ, صلا مینس کنٹینیویشن. صلا کا مطلب ہوتا ہے ملانا, وصلن ملا کر پڑھنا. الصغرى شارٹ, الشارٹ مد ان کنٹینیویشن, الشارٹ مد ان کنٹینیویشن. اور شارٹ مد کتنی ہو سکتی ہے, دو سے زیادہ شارٹ تو مد نہیں ہو سکتی نا, اس لیے ایک چھوٹی مد کب, کنٹینیویشن میں. اب آپ کو سمجھ آیا وہ تابعی کا مطلب, فالوور کا مطلب, یعنی یہ مد تبیعی کے رولز کو کب فالو کرتی ہے, اونلی ان کنٹینیویشن, جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں. اگر آپ سٹاپ کرتے ہیں تو یہ فالو نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. مد الصلاۃ الصغرى کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مد الصلاۃ الصغرى ہوتی کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. مد الصلاۃ الصغرى ہوتی ہے ہا ضمیر کے اوپر. ایکچولی میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بول رہی ہوں, شاید اس سے آپ کو سمجھنا ہے. اگر ہم اسے اردو میں بولیں تو یہ ضمیر ہے, ہا الضمیر, ٹھیک ہے. ہا الف الضمیر, الف لام ضاد میم یا را, ہا الضمیر. بولوں گی میں اس کو ایسے ہی, آپ کو یوز ٹو ہونا پڑے گا. ہا الضمیر کے اوپر ہوتی ہے. اب یہ کون سا ہا الضمیر ہوتا ہے, وہ ہا الضمیر جو واحد مذکر غائب کے لیے بولا جائے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا گرامیٹیکل ہو گیا لیکن میں اس کو گرامر کے بغیر بھی ابھی ایکسپلین کرتی ہوں. یہ کس کے اوپر ہوتی ہے, ہا الضمیر کے اوپر. اور ہا الضمیر, ہا الضمیر کسے کہتے ہیں, پروناؤنز ہوتے ہیں نا, اور یہ کس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں, جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, سنگولر میل ایبسنٹ کے لیے. اب آپ کو اگر گرامر آتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ یا آپ کو بالکل بھی گرامر نہیں آتی, تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو پہچانیں گے کیسے. اس کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں, ہا الضمیر کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں. نمبر ون, یہ ہاں ہمیشہ ورڈ کے آخر میں آتا ہے. صحیح, جہاں کہیں ورڈ کے آخر میں ہاں نظر آئے چانسز ہیں کہ وہ ہاں ضمیر ہوگا. یہ ہاں ہمیشہ اضافی ہوتا ہے, ایڈیشنل, اضافی. ٹھیک ہے, یہ ہاں ہمیشہ اضافی ہوتا ہے, یعنی ایڈیشنل ہوتا ہے, ناٹ دا پارٹ آف دا ورڈ. فار ایگزامپل کتاب ہو, ٹھیک ہے, کتاب از اے کمپلیٹ ورڈ اینڈ ہو از کمنگ ایڈیشنلی ایٹ دی اینڈ آف دا ورڈ. ٹھیک ہے, ہو آخر میں اضافی آ رہا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمد للہ, آواز ٹھیک ہے آپ سب کے لیے؟ اوکے, الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم شاہین کے پاس مائک ڈراپ ہو گیا اور ان کو کانٹیکٹ بھی نہیں تھرو ہو رہا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ ہم تجوید کے سیشن کو فی الحال ابھی کے لیے یہیں تک رکھتے ہیں, اور ابھی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی سسٹر شاہین, آپ ہیں کیا ہمارے ساتھ ابھی اس وقت؟ مائک ڈراپ ہو گیا آپ کا بیچ میں. آپ ریڈی ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں تاکہ پھر فائل کمپلیٹ کر کے ہم انشاءاللہ بریک سٹارٹ کریں. ایک سیکنڈ. جی سسٹر شاہین پلیز کنفرم کریں ایک دفعہ, آپ ریڈی ہیں؟ آپ ساتھ میں ہمارے ساتھ, یو کین ہیئر دا وائس. ٹھیک ہے, میرے خیال سے بھی شاید پھر بھی کوئی پرابلم ہوگا, تو آپ لوگ ایسا کریں کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ 10 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں. رائٹ, آج کا جو لیسن ہم نے پڑھا ہے اس میں بھی چونکہ میرے پاس ٹائم اتنا زیادہ بچا نہیں ہے تو اس میں بھی الحمدللہ موسٹلی چیزیں آپ سب کے لیے کلیئر ہیں. یس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سے سہنا جب نیکسٹ سیشن میں لائیو آپ کے ساتھ ہوں گی تو پھر ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ پوچھئے گا, انٹریکٹ کریے گا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ ابھی تک جتنا آپ نے پڑھا اس سب آپ کے لیے کلیئر تھا. جی سسٹرز, سب لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مت کے بارے میں پڑھا اور اس میں جو بھی بات پڑھی تو الحمدللہ واضح تھی سب کے لیے. الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ بک آپ کو مل سکتی ہے, آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اچھا یہ بک مجھے نہیں پتا کہ سسٹر ہینا کی والی جو نوٹس اگر وہ کہہ رہے ہیں, نہیں بیٹا نہیں اگر ان کے پاس جو ہے, لیکن اگر آپ کو تجویز کی کوئی بک چاہیے ہے جو کہ الحمد للہ آئی تھنک سسٹر ہینا وہ فالو کرتے ہیں تو ان شاء اللہ آپ وہ بک لے سکتے ہیں. اس کی اردو نہیں ہے, اردو ٹرانسلیشن نہیں ہے مگر انگلش میں ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس کو یہاں لکھ دیتی ہوں. کریمہ کیرول ان کی کتاب ہے یہ تجوید رولز. ٹھیک ہے جی, تجوید رولز آف قرآن ان شاء اللہ تعالیٰ اس یہ آپ کو مل جائے گی امیزون پہ بہت ایزیلی, وہ ظاہر انٹرنیشنل سب کے لیے آسان ہوتا ہے تو آپ وہاں پر سے اس کو اویلیبل ہے کر سکتے ہیں. زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے گا. سو ان شاء اللہ آپ 10 منٹس کی بک سبحان اللہ 10 منٹس کی بریک کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کے بعد واپس کنٹینیو کریں گے. جی اچھا اوکے, اویلیبل ان اردو, مجھے اردو کا نہیں معلوم تھا. الحمد للہ سسٹر نبیلہ کہہ رہی ہیں کہ اردو میں ہے تو وہ بتا سکتے ہیں ان شاء اللہ اس کا لنک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ردوہو اسے کھینچیں گے کیوں, اس لیے کہ اس سے پہلے با مضموم اور بعد میں فا مفتوحہ. آئی نمبر 50 فجعلہو اگین اٹس مد الصلاۃ الصغرا فجعلہو ہا کو کھینچ کے پڑھیں. اوکے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نا ان ایگزامپلس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے اور یہ آپ سب کے اوپر امانت ہے کہ آپ نے یہ ہوم ورک کرنا ہے چاہے میں چیک کر رہی ہوں یا نہیں کری. آپ کی پریکٹس کے لیے یہ ضروری ہے.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم
السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء خير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثبت موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. بریک سے سب واپس آ گئے؟ چلیے دیکھتے ہیں کون کون آیا ہوا ہے. جو یہاں جواب دے رہا ہے وہ آگے ہیں، جو نہیں دے رہے اس کا مطلب کہ وہ ابھی بھی دور ہیں اپنے پی سی سے. جو ہیں پاس وہ لکھیں. الحمدللہ. کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی کلاس؟ الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ آسان کرے اور اپنے سارے معاملے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے آپ لوگوں کے بہترین رکھے. انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ دل میں اتر رہے ہیں. جتنا جتنا اندر جاتا ہے نا اتنا جگہ بنتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروع میں دل کی مٹی نرم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دل آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہ پہ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کے دل کے اندر قرآن کا پانی جائے گا. اندر بیج تو پہلے سے موجود تھا، کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا بتائیے؟ جی، عمل صالح کے پودے لگیں گے. اور یہ پودے بڑے نصیب والوں کو پھل دیتے ہیں. ایک سفر ہوتا ہے، مومن کی زندگی ایک درخت کی طرح بڑھتی ہے. دل میں اللہ کی محبت کا بیج کہیں نہ کہیں لگا رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اتنا کیئر نہیں دیتے، ہم اس کی کیئر نہیں کرتے، اس کو پانی نہیں دیتے. آج بھی بہت سارے لوگ، اور میں آپ سب سے کہوں گی، آپ کی دوستیں، آپ کی سہیلیاں ایسی ضرور ہوں گی کہ جن کے دل میں آپ کی طرح اللہ کی محبت ہے، لیکن ابھی وہ رنگ نہیں بنا صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغہ کا. وجہ کیا ہے؟ کہ ابھی قرآن کا پانی نہیں ملا، دل کی مٹی نرم نہیں ہوئی. ابھی بھی کوشش کیجئے، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیے. یہ وہ سفر ہے جو آپ کی زندگیوں میں خیر لے کر آئے گا. اور آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ایک دفعہ قرآن پاک کے اس سفر سے گزر کر اب اگلے سفر میں آئے ہیں نا، تو یہ چیز اب آپ کو بہترین طریقے سے آگے بڑھنا سکھائے گی. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ قرآن ہے. بعض سفر قرآن پورا کرنے کے بعد لوگ سوچتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں ضرورت ہی نہیں، کر چلیے سب کچھ. لیکن سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین طریقے سے یہ معاملات کرے. جزاک اللہ خیر. بس آپ لوگوں سے بات چیت کرنی تھی. جسٹ انویٹیشن دیں پراپر. بالکل، ابھی بھی ہمیں تڑپنا ہے. تڑپو اور تڑپاؤ، جاگو اور جگاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، سنو اور سناؤ، لکھو اور لکھاؤ. اب اکیلے کچھ نہیں کرنا. تواصو بالحق و تواصو بالصبر. یہ تواسی بالحق کا سفر حقیقت میں زندگیوں میں رنگ بھر دیتا ہے. تو بہت ساری دعائیں ہیں اور بہت ساری امیدیں ہیں آپ سب سے. نور اللہ نور والوں سے بہت امیدیں خود بخود لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنٹینیو کیجئے، زیادہ وقت لے کر آپ کا سکیجول خراب نہیں کرنا چاہتی. چلیے، احبک الذی احببتنی لہ. میں بھی آپ سب سے اللہ کے لیے پیار کرتی ہوں.
جزاک اللہ خیر. بحسن الجزا استاذہ جی، الحمدللہ آپ کی یہ جو آج کی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہے. الحمدللہ، ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ جو یہ ایمان کا جو بیج ہے ہمارے دل میں، اس کو بس، اور جو ہمارے عمل صالح کے پوتے ہیں ان کو اسی طرح سے بڑھاتا جائے. اسی طرح ہم سب کا جوش جو ہے وہ آخری دموں تک قرآن کے سیکھنے کی تڑپ جو ہے ہمیں، اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی تڑپ اسی طرح ہمارے دلوں میں رہے. آمین. تو چلیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف جاتے ہیں معلم بننے کے سفر میں. آج ہم دیکھیں گے ہمارے لیے آگے کیا پوائنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم آج ہم چیپٹر 31 کریں گے. آپ اپنی بکس کے ساتھ اور نوٹس کے ساتھ ریڈی رہیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم, اس کتاب میں سے آج ہم ٹاپک نمبر 31 دیکھیں گے. اچھی طرح سمجھنے کی خاطر سوال جواب کی اجازت. یعنی جب استاد کو معلوم ہو کہ اسٹوڈنٹ کا ارادہ بات کو سمجھنا ہے تو پھر اس کو سوال کرنے کی اجازت بھی ہے, اور اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو دوبارہ بھی بتایا جا سکتا ہے. اور دیکھا گیا کہ جتنا سوال جواب سے ذہن کھلتا ہے, بحث مباحثے سے, ڈسکشن سے, اتنا صرف ون وے سننے سے نہیں کھلتا. اور یہ عمل آج کے دور میں بہت فیوریٹ ہے, ڈسکشن سٹائل, ڈائیلاگ سٹائل, ڈیبیٹ سٹائل. اس کی جڑیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں داخل ہوئی بھی دکھتی ہیں. چند مثالیں دیکھیں گے. پہلی مثال ہے مبتلائے حساب کے عذاب کے متعلق سوال جواب, یعنی عذاب میں کون مبتلا ہے اس کے بارے میں سوال اور جواب جو کیے گئے. یہ روایت امام بخاری اور مسلم نے ابن ابی ملائکہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی. ان عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجت فيه حتى تعرفه. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قلت اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. قالت فقال انما ذلک الارض ولکن من نوقش الحساب یہلک. اللہم لا تجلنا منہم. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ جب کوئی ایسی بات سنتی جس کو وہ سمجھ نہ پاتی تو اس کے متعلق سوال جواب کرتی, یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ جاتی. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا, یعنی جس کا ایک دفعہ پٹارا کھل گیا پھر اس کے لیے تو بچنے کا راستہ کم ہی ہوگا. حضرت عائشہ نے بیان کیا یہ بات سن کر کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ اس ان قریب آسان حساب ہوگا. یہاں سے دیکھیے حضرت عائشہ کی وزڈم اور ان کی عقل مندی اور جرت بھی دکھتی ہے. عمر کی تھوڑی تھی, چھوٹی تھی عمر میں اس وقت جب یہ بات کر رہی تھی, لیکن بات کتنی دور تک گئی. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً یہ تو صرف دربار الہی میں پیشی ہے, لیکن جس کے حساب میں جھان پھٹک کی گئی وہ ہلاک ہو گیا. یعنی دفتر بند ہی رہے اور کہا جائے چلو چلے جاؤ, بیگ نہ کھلے تو بچ جائے گا, اور جس کا بیگ کھل گیا عملوں کا اس کے لیے تو پھر پکڑی پکڑ. یہاں سے اب دیکھیے کہ حضرت عائشہ کو چپ شبہ لگا کہ جس کا حساب کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا, تو انہوں نے اس چیز کو دوسری آیت سے جوڑا. ان کو لگا کہ یہ دونوں میں تھوڑا سا ٹکراؤ ہو رہا ہے, تو اس پہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا. نہ تو آپ ناراض ہوئے, نہ ڈانٹا, نہ ڈپٹا, بلکہ آپ نے بڑے پیار سے اس بات کو سمجھا دیا. اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ. اس شخص کے بارے میں باب کہ جو کوئی چیز سنے تو اس کے متعلق سوال جواب کرے یہاں تک کہ اس کو سمجھ جائے. آپ دیکھیے کہ باب کا جو عنوان ہے اسی سے ہی بات سمجھ آ جاتی ہے. امام ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ نے حدیث میں اس کی شرح میں بیان کیا کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ سنے اور اس کو سمجھ نہ سکے تو اس بارے میں مراجعت کہتے ہیں رجوع کرنے کو, یعنی سوال جواب کرے. رجوع کرنا ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ کیا تھا, پھر جواب دیا جا رہا ہے, پھر وہ پوچھ رہے ہیں جواب دیا جا رہا ہے, اس طریقے سے یعنی بار بار پوچھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کو سمجھ جائے. اور یہ روایت کے ان الفاظ سے اخذ کی ہوئی بات ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات سنیں جس کو سمجھ نہ پائیں تو وہ اس کے متعلق سوال جواب کرتی یہاں تک کہ وہ اس کو سمجھ جاتی. اگر ان کا یہ طرز عمل اسلام کی سنتوں میں سے نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انہیں ایسا نہ کرنے دیتے. یہ جو لفظ سنن ہے نا, یہ سنتن کی جمع ہے, جمع مکسر, دیکھنے میں لگتی نہیں ہے جمع لیکن ہے جمع. اسی طرح امام ابن ابھی جمرہ اس پر لکھتے ہیں, لیکن یہ طرز عمل سب کے لیے نہیں, یقینا یہ تو صرف صلاحیت رکھنے والوں کے لیے ہے, عام لوگوں کا کام صرف سوال کرنے تک ہے. تو بتا کیا چلا کہ جیسا اسٹوڈنٹ ہو ویسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معنی حدیث کو سمجھنے کی خاطر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کس قدر زیادہ تھی, اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علمی مسائل میں سوال جواب پر خفا نہیں ہوتے تھے, مطلب ناراض نہیں ہوتے تھے, کوئی موڈ آف کیے ہوئے استاد نہیں تھے, اور استاد کا موڈ نارمل حالات میں اچھا ہی ہوتا ہے. صرف اس کو سکھ غصہ آتا ہے جب اس کے اسٹوڈینٹس یا اس کے سکھائے ہوئے لوگ یا بار بار متنبہ کیے ہوئے لوگ ایک ہی غلطی ریپیٹ کریں. اسی لیے آپ ازما کے دیکھیے گا, اکثر استادوں کو نئے اسٹوڈینٹس کا غصہ کم آتا ہے, حالانکہ وہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ سیکھنے کے بعد غلطیاں کریں ان کی تو چھوٹی سی چیز پہ بھی غصہ زیادہ آتا ہے اور آنا چاہیے. دوسری مثال دیکھیں گے عام لوگوں کے دھسائے جانے کے متعلق سوال جواب. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, بیان کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا کان ببیداء من الارض یخسف باولہم واخرہم. قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم واخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم. قال یخسف باولہم واخرہم ثم یبعثون علی نیتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا, جب وہ مقام بیدا میں پہنچے گا تو اول سے آخر تک ان سب کو زمین میں دسا دیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ان کو اول سے آخر تک آخر کیوں دسا دیا جائے گا, اور ان میں ان کے بازاروں والے اور دیگر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہ ہوں, یعنی سب تو یہ غلط کام نہیں کریں گے تو پھر یہ سارے بھی کیوں مار دیے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا, شروع سے آخر تک ان سب کو دھسا دیا جائے گا, پھر وہ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے, کوئی عذاب آتا ہے, کوئی چینج آتی ہے کلائمیٹ میں, تو ہر بندہ پھر اپنے اعمال کے بنیاد پہ اٹھے گا. کچھ تو ایسے ہیں کہ اس عذاب کے بعد دوبارہ عذاب نہیں اٹھیں گے. یہ بڑی تکلیف سے بات ہے. دنیا میں عموماً کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو انسان یہ تسلی رکھ لیتا ہے کہ چلو میرا آخرت کا کچھ درجہ بلند ہوا یا آخرت کے گناہوں کی معافی ہے. لیکن جس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بعد بھی معافی نہیں ملی تو وہ شخص واقعی بہت قابل رحم ہوگا. تو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی طرف سے اس سوال کے جواب پر بالکل بھی برا نہیں لگا, بلکہ آپ ناراض نہیں ہوئے. حافظ ابن حجر نے اس سلسلے میں لکھا, اصل مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ سزا کا سبب کعبۃ اللہ پر چڑھائی کا ارادہ عام لوگوں میں موجود نہ ہونے کے باوجود ان پر عذاب کیوں کرائے گا. تو جواب دیا گیا کہ اس وقت ان کی موت کا مقرر وقت آ پہنچنے کی بنا پر عذاب عام آئے گا, پھر وہ اس کے بعد اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو بات بالکل واضح ہے کہ عذاب کے آنے کی وجہ کن پر آئے گا, یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا. اسی طرح ایک تیسری مثال ہے تقدیر کے بعد عمل کے متعلق سوال جواب. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ نعمل فی شیء نعتنفہ ام فی شیء قد فرغ منہ, قال بل فی شیء قد فرغ منہ, قال یا عمر لا یدرک ذلک الا بالعمل, قال اذن نجتہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم ایسی چیز کے بارے میں عمل کریں جس کے بارے میں تقدیر میں کچھ نہیں لکھا گیا, یا ایسی چیز کے بارے میں عمل کریں جس سے فراغت پائی جا چکی ہے, یعنی اس کے متعلق تقدیر لکھی جا چکی ہے. آپ نے فرمایا, بلکہ ایسی چیز کے بارے میں جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے. آپ نے مزید فرمایا, عمر اس کو تو عمل ہی سے پایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم خوب کوشش کریں گے. تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے جب بتایا کہ فارغ شدہ چیز, تو حضرت عمر کو شبہ پیدا ہو گیا کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر عمل کا کیا فائدہ. تو اس پر آپ ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کے دل میں جو خیال آیا اس کو دور کر دیا. ابن حبان رحمہ اللہ نے اس پر جو باب نقل کیا وہ کیا ہے, ذکر الخبر الدالی علی اباحتی اعتراض المتعلمی علی العالمی فیما یعلمہ من العلم. عالم کی طرف سے سکھائی جانے والی بات پر متعلم کے اعتراض کا جواز. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول تو کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن لوگوں کو ہر وقت اس طرح کے ماحول میں نہیں رکھتے کہ ان کا بالکل سانس ہی خشک ہو جائے, اور تربیت کے انداز میں کسی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روکنا ٹوکنا یہ زیادہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے کسی کو چھوڑ دینے سے, کیونکہ پھر وہ غلطی بہت سارے لوگوں کے سامنے جب دہرائی جائے گی تو اس کی شدت یقیناً پہلے سے بڑھ چکی ہوگی. اور سوال کوئی اگر تھوڑا سا صحیح انداز سے نہ بھی کرے تو اس پہ بھی پھر غصہ بہت زیادہ نہیں کیا جاتا. ایک اور اس کی مثال ہم دیکھیں گے, ظلم کرنے والوں کی امن و ہدایت سے محرومی کے متعلق سوال جواب. امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم قلنا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ قال لیس کما تقولون ولم یلبسوا ایمانہم بظلم بشرک اولم تسمعوا الی قول لقمان ابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کیا انہی کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے, یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا. یعنی ظاہری طور پر صحابہ کرام ظلم کا مطلب شرک نہیں سمجھے, کیونکہ ہمارے ہاں بھی عموماً لفظ ظلم کے ساتھ ہی کوئی قتل غارت گری کسی کو مارنا پیٹنا آتا, اور صحابہ کرام بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. تو گھبرا گئے کہ تھوڑا بہت تو ظلم کوئی نہ کوئی کر ہی لیتا ہے کسی کے اوپر یا اسے ہو ہی جاتا ہے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس میں ظلم سے مراد شرک ہے. کیا تم نے لقمان کے اپنے بیٹے کے لیے نصیحت نہیں سنی, کیا میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو جب کسی چیز کے بارے میں شک ہوتا تھا یا ڈبل مائنڈیڈ ہوتے تھے یا کوئی ان کو لگتا تھا کہ بات کچھ اور ہو سکتی ہے تو پھر وہ پوچھ لیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پورا نہیں مناتے تھے. اسی طرح پانچویں دلیل خواتین کے متعلق باتوں کے بارے میں کچھ سوال جواب کی ہے. امام بخاری نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا, خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ادھا او فطر الی المصلی فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أصحب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المرء مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حادت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر میں عید کا تشریف لے گئے. آپ عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا, اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ بلا شبہ میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے عرض کیا یعنی عورتوں نے, یا رسول اللہ کس بنا پر. آپ دیکھیں کہ خواتین کو یہ اجازت تھی کہ پوچھیں کہ آخر ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گی. آپ نے فرمایا, تم زیادہ لان تان کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو, عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود میں نے تم میں سے زیادہ کسی کو ایک عقل مند شخص کو بے وقوف بناتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے. آپ نے فرمایا کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے. انداز پہ غور کیجئے گا کس طریقے سے نیگیٹو میں بات کر کے سوال ابھارتے ہیں اور اس سے سننے والے کی توجہ زیادہ ہو جاتی. یہ کہنے کی بجائے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی ہے, تو وہ سننے والا ہو سکتا ہے کہ بات غور سے سن رہا ہو یا ویسی ہاں ہاں کہہ دے. لیکن جب پوچھا گیا تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں, اس سے بات جو تھی وہ زیادہ واضح ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ بات اس کی عقل میں نقص کی بنا پر ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہے. آپ نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ سوال کیا خواتین نے, اور آپ نے پہلی دفعہ بتایا کہ جہنم میں زیادہ دیکھا, پھر دوسری دفعہ آپ نے کہا کہ عقل اور دین کے اعتبار سے وہ ناقص ہیں. تو اللہ کے نبی اس پر بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے, بلکہ دلائل سے ان کے دونوں شبوں کو دور کیا. اس پر حافظ ابن حجر الاسقلانی تحریر کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر پھر بات ہوئی نا, پھر ان پہ شروحات ہوئی, جیسے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا, اسی طرح حدیث کی پھر شرح ہوتی ہے. حدیث کے اندر پھر اس کے اوپر شروحات ہوتی ہیں, ایک بحث اور مباحثہ ہوتا ہے, تو اس سے اور زیادہ بات پھر کھل کے سامنے آتی ہے. تو حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس بارے میں کہ حدیث میں غیر فاسد بات کے متعلق متعلم کا معلم سے اور پیروکار کا پیشوا سے سوال کرنا ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اخلاق والے, درگزر فرمانے والے اور شفقت اور رحمت والے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی شان اور عظمت اور قدر و منزلت اور مقام و مرتبے میں مزید اضافہ فرمائے. تو اب دیکھیے کہ ان ساری باتوں سے جو پتا چل رہی ہے ایک چیز اور, وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی عورتوں کو بھی تعلیم دیتے تھے. پھر آپ کا دوران تعلیم انداز کیا تھا کہ آپ نے عورتوں کی جماعت کہا, یہ بھی ایک اچھا انداز ہوتا ہے, سننے والے کو بھی اپنائیت لگتی ہے, بولنے والے کو بھی. پھر اسی طرح قابل عیب خصلت کو دور کرنے کے لیے نصیحت اور تعلیم میں تھوڑی سی سختی کی بات ہے, تربیت کہہ لیں, تربیت کے لیے ڈانٹ بھی دیا جائے, ٹوک بھی دیا جائے تو برا نہیں بنانا چاہیے, بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بات کا ہمیں پتہ چلا اور آئندہ ہم نہیں کریں گے. وہ ڈانٹ تو کسی کو بعد میں یاد بھی نہیں رہے گی. آپ کو یاد ہے کس کو پچھلے سال کتنی ڈانٹ پڑی؟ نہیں یاد نا. لیکن اگر آپ کے اندر وہ غلطی ہوگی تو وہ آج بھی آپ کی وہ سب محسوس کریں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دو مرتبہ آپ نے سوالی انداز اختیار کیا, کیا عورت کی گواہی اور کیا جب وہ حائضہ ہوتی ہے. تو اس پہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ سوالی انداز بہت ہی ذہن کو کھولنے والا ہوتا ہے, سوالی انداز کے بعد توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں تو ہم نے دیکھ لی, ہم اپنی عملی زندگی میں بھی تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے دوسرے کو جواب دینے کا موقع دیں. پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہی رہتے ہیں, اور بولتے ایسے ہیں کہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے. اور ایک تو ہوتا ہے نا بات کے دوران, سپیچ کے دوران کوئی ہاتھ کھڑا کر لے, کوئی لیسن چل رہا ہے اور ہاتھ کھڑا کر لے, لیکچر ہو رہا ہے, یہ تو پسندیدہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ہم سب کو اپنے انداز گفتگو کو چیک کرنا چاہیے. جب کوئی بات سمجھنا چاہے اور سوال کرے تو چڑنا نہیں چاہیے. میں نے دیکھا بعض دفعہ چڑتی ہیں مائیں, بلکہ مائیں بہت چڑتی ہیں بچوں سے, چلو بس سب تم سوال ہی کرتے رہو گے. یا بعض استاد بھی چڑتے ہیں, بعض علماء کرام بہت غصہ کرتے ہیں, کوئی سوال بےچارا پوچھ لے تو دل ہاتھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اب اس کا کیا جواب ہوگا. آپ کے دل میں یہ نعمت آگی نا کہ اللہ نے مجھے علم دیا, اس کو تو نہیں دیا, میرے میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دے دیا. اس طرح آپ سوچیں گے نا تو آپ کو آنے والے لوگوں پہ رحم آئے گا, پھر آپ کی آواز میں سختی نہیں آئے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ پھر اپنے اندر بہت ہی زیادہ نرمی پائیں گے, آسانی کے ساتھ اس بات کو لیں گے, اور اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کی بات میں اللہ کی طرف سے تاثیر بھی زیادہ پیدا ہوگی.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمی تک میری آواز آ رہی ہوگی؟ الحمدللہ دیکھیں آج ہم نے اپنا یہ بھی چیپٹر ختم کیا, الحمدللہ آپ نے بھی اچھے اچھے سے پوائنٹ نوٹ کیے ہوں گے آج, ہے نا. تو کیا تھا آج کا مین ہمارا ٹاپک, کیا تھا, کیا سیکھا آپ نے کہ معلم بننے کے سفر میں ہم نے آج ایک کیا اور سیکھا. ہماری ڈائری میں ایک اور کیا پوائنٹ آیا کہ سوال جو آپ کی اجازت ہے پڑھانے کے دوران, ٹھیک ہے نا. اس پہ ناراض نہیں ہونا ہم نے، بلکہ یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر کوئی سوال پوچھتا ہے اچھا سینسیبل کوسچن تو کس بات کی سوال کی اجازت ہے، تو اس پہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، بڑے تحمل سے اس کو جتنی دفعہ بھی ہمیں جواب دینا پڑے، لیکن وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے نا پھر کہ سینسیبل کوسچن ہے. اور کچھ ہم نے وہ بھی پڑھا تھا نا کہ جو غیر ضروری صرف کوسچن فار کوسچن جو کرتے ہیں اس پہ ہمیں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرنا ہے، کیونکہ پھر اس کو سمجھ نہیں آئے گی نا، کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لیکن جو اس طرح کے سوال ہیں اب دیکھیں جیسے، تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹوڈینٹ بھی انٹرسٹ لے رہا ہے اس کو، ہے نا، اور اس کو بات نہیں کلیئر ہو رہی. When someone asks you to not get mad, بالکل یہ ہماری ماؤں کے لیے جو ہے نا، ہمارے لیے بینگ مدرس ہمارے لیے بہت اچھا پوائنٹ ہے نا. کئی دفعہ ہم بچوں کے کوسچنس بھی ہو جاتے ہیں نا، انوائڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنا بزی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ زیادہ کوسچن نہیں کرو. تو اب ان کے ہمیں کوسچنس کا تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اور بالکل جو کوسچن کرے اس کا مطلب کہ وہ دلچسپی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور صلاحیت ہو تو ہی سوال کرتے ہیں. بالکل بالکل یہ بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. دیکھیں وہ پہلی والے میں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی ساری پھر مثالیں بھی مل گئیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے جب ان کو بتایا کہ حساب کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ آسان حساب لے گا، تو آسان حساب سے پھر کیا آپ کو سمجھ آئی؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کا کہ آسان حساب سے مراد ہے کہ پیشی تو ہوگی ہے نا، لیکن بس ہمارا پھر آگے کھلے نا نا وہ آگے جان پھٹک شروع ہوگی تو پھر ہلاکت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جو ہے وہ آسان کرے، ہے نا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین. تو پھر یہ اس میں جو ہم نے دیکھا کہ یہ جو طرز عمل ہے سب کے لیے نہیں، لیکن صرف صلاحیت رکھنے والوں کے لیے، کیونکہ جس میں دیکھا ان کو اتنی سمجھ تھی نا کہ انہوں نے اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیا، پھر تو پھر یہی پتا ہے نا کہ اگر جس کے پاس نالج ہوگا اچھا وہ اس کو کمپیئر کرے تو وہی کوسچن بھی کرے گا نا، جیسا اسٹوڈنٹ ہو ویسا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ اس کی بھی حکمت ہے نا، اب حدیث پڑھنے سے ہمیں حکمت بھی مل رہی ہے نا، تو ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حکمت دے، ہے نا. پھر آگے والی حدیث دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ عام لوگوں کے دھنسائے جانے کے متعلق، کہ یہ بھی بڑا کوسچن ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں بھی اکثر کوسچن آتا ہے کہ پھر ان کو کیوں ملی، سب کیوں ہو گئے سزا ملی، کہ کوئی ارتھ کویک آیا بلڈنگ گر گئی، تو یہ کتنا پیارا اس کا جواب بھی ہمیں ملا نا کہ پھر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بدلے ان کے کتنے سارے گناہ یہاں پہ معاف کر دے، لیکن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے نا. تو کتنے ڈرنے کی بھی بات ہے یہ نا کہ اگر یہاں تو ایک عذاب آ گیا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے یا کوئی کسی چیز میں کمی ہے تو پھر بھی وہ عذاب میں ہی اٹھائے جائیں گے. ہوں تو یہ کتنے زیادہ ڈرنے والی بات ہے یہ. اور اس کے برعکس جو مومن تھے ساتھ کوئی نیک تھے اس وقت، ان کی موت کا وقت تھا آ گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کریں گے. جہاں کہیں آفت آتی ہے تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا. بالکل الحمدللہ. انسٹیڈ آف گیٹنگ فرسٹریٹڈ فیل بلیسڈ اف یو آر ان اے پوزیشن ٹو آنسر. بالکل یہ بات مجھے بھی بہت ہی پیاری یہ بات لگی کہ ہم اگر اسی وقت یہ سوچ لیں کہ یہ بھی تو اللہ ہی کا احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے نا، اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑا، اگر نہ ہوتا تو ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہوتے جو باقی لوگ کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر آپ کے اندر آئے گی تو بہت پھر لوگوں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ آتا ہے نا، پھر انسان ان کو ساتھ اس کے وہ لک ڈاؤن نہیں کرتے ہم نا، پھر ہم اپنا سوچ لیتے ہیں کہ ایک وقت تو ہم بھی تو ایسے ہی تھے نا، اگر ہمارے پاس نہیں تھا تو آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہی بات ہے نا کہ دینے والا بنایا ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. جو آپ سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے، بس سوال نہیں کرنا. بالکل ہاں بالکل. سوال بھی صرف وہ بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اس پہ نا. اچھا اور دیکھیں پھر اگر ہم نمبر 4 میں دیکھیں کہ ظلم کرنے والے کی امن و عدائے سے محرومی کے متعلق سوال، تو یہاں پہ ظلم کیا تھا؟ ظلم سے مراد کیا تھی یہاں پہ؟ اس حدیث میں اگر ہم دیکھیں شرک نا، تو اس سے بھی دیکھیں کہ وہ حضرت اس میں سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماحول میں نہیں پیدا کیا, ہمیں ایمان پہ پیدا کیا, ایٹ لیسٹ ہمارے دلوں میں شرک نہیں ہے. انلیس ہم چھوٹے چھوٹے باقی اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کے رکھے نا, جو انکانشیسلی بھی ہو جاتے ہیں نا کبھی, ان سے بچا کے رکھے کہ اللہ کا اس بات پہ شکر کریں کہ ہم اس والے شرک میں مبتلا نہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں جو لوگ جس طرح ہیں, الحمدللہ. تو آخری والی جو ہم نے پڑھی اس میں کتنی زیادہ ہم اس میں سے اپنے عمل کی باتیں لیں گے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے انہیں کہا کہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا, تو ہم دیکھیں کہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیوں, جب انہوں نے کوئسچن کیا تو کیا وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ چیزیں ہم نکال لیں اپنے اندر سے. ٹھیک ہے نا, ہسبینڈ کی نا شکری, اور ایک اور تھی لان تان کرنی والی بات جو ہے, تانا دینا, غیبت کرنا ہے نا, تو یہ کیونکہ وہ زیادہ بولنے کی عادت ہو, پھر اس کا بھی ہم نے یہی پڑھا نا کہ وہ چپ رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے. جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں شکر ادا کرتا نا, تو پہلے تو ہمیں انسانوں کا بھی ہے نا, اور وائس ورسا دونوں چیزیں ہی ہو جاتی ہیں, کہ اللہ کا شکر نہیں ہے تو پھر انسانوں کا بھی شکر نہیں ہے, اور جو انسانوں کا نہیں شکر کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہم کریں گے کہ جو ہے کہ وہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے نا. تو اس حدیث سے عمل کی ہم نے تین چار باتیں لکھی تھیں, آپ لوگ ایک ایک لکھیں جلدی سے, شاباش. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ پتا چلا کہ خواتین کو تعلیم دینا ٹھیک ہے, تو اسی طرح آج کے زمانے میں بھی کیا جا سکتا ہے. قرآن ٹیچز اس ٹو بی پازیٹیو, ہنس شکر از این آؤٹ کم. بالکل بالکل. اور صبر اور شکر یہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے نا, تعلیم میں تھوڑی سی سختی کی جا سکتی ہے. بالکل ہاں, تو یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آج جس ماحول میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بالکل بھی وہ نہ کی جائے ہے نا, تو لیکن یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ ضروری ہے تھوڑی سی ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے کہ ہم نے کہاں کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ آپ نے اے عورتوں کی جماعت کہہ کے پکارا, کہ نام سے پکارنا وہ بھی ہم نے پڑھا کہ اچھا لگتا ہے نا, نئے آنے والوں پر غصہ نہیں کرنا, تربیت کے لیے ڈانٹ پڑے تو برا نہیں ماننا. بالکل. اور پھر یہ کہ دو مرتبہ کوشچننگ سٹائل میں پوچھا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا, کہ اس سے بھی یہ کہ اٹینشن آپ کی رہتی ہے نا, جو آڈینس ہوتی ہے اس کی اٹینشن جو ہے توجہ اس کی مبذول کروانے کے لیے. تو بس اب ہمارا جو ہے وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے جو بھی ہم نے پڑھا سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی بہترین معلم بنے ہیں نا, بہترین طالب علم بھی اور پھر بہترین معلم بھی. آمین یا رب العالمین. چلے ابھی ہم اپنے بخاری کے سیشن کی طرف جاتے ہیں. الحمدللہ نور اللہ نور تو ہے نا, اس میں بھی ہم احادیث, پھر ہم آگے بخاری کی بھی وہ پڑھتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. الحمدللہ رب العالمین, اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم سے کبھی بھی نہ چھینے نا, ہے نا, سب سے بڑی نعمت الحمدللہ. تو چلے آپ جلدی سے لکھیں کہ آج ہم بخاری کا کہاں سے اسٹارٹ کریں گے. 82 سے. الحمدللہ بارک اللہ فیک. تو چلے آپ لوگ نوٹس لیں اپنے, اور پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم
نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. آج کا سیشن حدیث نمبر 82 82 اور ٹاپک نمبر 20 اور باب العلم. کتاب جو گرین ہے اس کے حساب سے پیج نمبر 129 ہے. یہاں سے شروع کریں گے. ہم علم کے ناطے سے مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کا ٹاپک کیا ہے کہ من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ, بات کو خوب سمجھانا یا دہرانا تین بار تاکہ بات سمجھ آ جائے. یعنی من وہ شخص, اعادہ جس نے دہرایا, الحدیث حدیث کو, ثلاثن تین بار, لی تاکہ, یفہم سمجھ جائے یا فہم حاصل ہو جائے, عنہ اس کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمیں اس حدیث سے ملے گی, ہم اس کو دہرائیں گے مل کے. ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا تکلم بکلمت اعادہا ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے تین بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے, اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں تین دفعہ سلام بھی فرماتے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت ہی خوبصورت ادب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک دفعہ ہو سکتا ہے پہلے بندے نے بات غور سے نہ سنی ہو, دوسری دفعہ ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ تو ہو گئی ہو لیکن وہ اس کو نوٹ کرنا چاہتا ہو, اور تیسری دفعہ میں پوری امید کی جاتی ہے کہ بات کو غور سے سن بھی لیا, نوٹ بھی کر لیا, اور اب اس بات کو چیک کر رہے ہیں کہ جو بات میں نے سنی تھی وہ ٹھیک تھی. تو دین کی بات سکھانے والوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ادب ہے. ہر ایک جس کو بھی کسی دوسرے کو کوئی ایسی بات کہنی ہو کہ جو اس کو یاد دلانی ہے, تو یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ بات کو جب تک میک شور نہ کر لیا جائے کہ اگلے کو بات پہنچ گئی تب تک چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض دفعہ ہم دوسرے کو بات کہہ دیتے ہیں, بات کہہ دی ہو گیا. اپنے بچوں پہ ہی لے لیجئے, آپ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں میں جا رہی ہوں, بعد میں اٹھنا چولہے پہ دودھ رکھا بند کر دینا, خدا حافظ. اب ہو سکتا ہے بچہ آپ کی بات کی ادھر آؤ پہ ہی ابھی سوچ رہا تھا, پورا جملہ کہہ کر گھر سے نکل گئے, اسے سنا ہی نہیں کہ امی نے کوئی دودھ کی بات کی تھی, پتا نہیں کیا تھی, چلو بعد میں پوچھ لوں گا. تھوڑی دیر بعد پتا چلا دودھ جلا اور بو آئی گھر میں, تو پھر پتا چلا کہ ماں نے کیا کہا تھا. تو اچھی سوچ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک بات کو تین بار کہے, اور جب تک دوسرے بندے کے پاس وہ بات پوری طرح پہنچ نہ جائے اس کو چھوڑے نہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں تین دفعہ سلام کا ذکر ہے, تو قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا, حتی تستانسو, کہ جب تک کسی سے انس نہ حاصل کر لو, کوئی مانوس نہ ہو جائے تمہاری بات سن کر, اندر گھر میں تمہیں بلانے کے لیے ذہنی جسمانی روحانی طور پہ تیار نہ ہو جائے تو نہ جاؤ. تو اللہ کے نبی یہ جو تین دفعہ اجازت جہاں لیتے تھے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا آ جاؤ تو آ جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاتے اجازت مانگتے, پھر کوئی نہ بولتا, پھر دوبارہ مانگتے, پھر تیسری بار مانگتے, کوئی نہ ہوتا تو چل پڑتے. ٹھیک ہے, یعنی بعض لوگ اب اس سے, اب آپ اپنے اوپر کسی کو کہ آ جاؤں پھر آ جائے, کیا میں آ جاؤں, کیا میں آ جاؤں, کیا میں, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر میں آتے وقت اجازت طلب کرنا, ایک مرتبہ سلام اجازت کے لیے, دوسرا ان کے پاس جاتے اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے. یہ بھی ایک طریقہ تھا تین دفعہ سلام کا, کہ پہلا سلام تھا نوک کرتی ہے السلام علیکم, پھر دوسرا کہتا جب وہ دروازہ کھول دے تو اس کو ملے تو کہا السلام علیکم, اور تیسرا جب بات کرنے کے بعد جاتے ہیں تو السلام علیکم. تو عام حالات میں تین مرتبہ سلام کرنا یہ آپ کے معمول میں نہیں تھا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کتنے مہذب انسان تھے نا, پڑھے لکھے انسان تھے, اور لگتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی وہ خوبیاں نہیں ہوتی جو کہ اللہ کے نبی کے اندر تھی. پھر اگلی حدیث ہے, باب نمبر 21 ہے, باب تعلیم الرجل امته واہلہ, تعلیم دینا کسی شخص کا اپنی لونڈی اور اس کے گھر والوں کو. اما جو ہے یہ عبداللہ لفظ کی فیمیل ہے. عبد ہوتا ہے یعنی عبد کہتے ہیں مرد غلام کو, تو اما کہتے ہیں فیمیل غلام کو. تو عبداللہ ہے تو پھر امت اللہ ہوگا اس کا اپوزٹ. یہاں اسے مراد گھروں میں رہنے والی لونڈیاں ہیں. حدیث کیا ہے؟ نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اشعری ان کو کیوں کہتے ہیں؟ قبیلہ اشعر سے تعلق رکھتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثن, تین شخص ایسے ہیں, مراد یہ کہ تین لوگ ایسے ہیں, لہم ان کے لیے اجرانی دگنا اجر ہے, اجرن واحد ہے ایک اجر, اور اجران تسنیہ کا صیغہ ڈیول ہے یعنی دو اجر ہے, یعنی دوہرا اجر ہے, یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دگنا اجر ہے. کن کے لیے؟ نمبر ایک, رجل من اہل الکتابی, ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے تھا. پھر آمن بنبی جی ہی, پھر وہ اپنے نبی پر ایمان لایا. مثلا یہودی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا, نصرانی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا. تو بھی نبی جی کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں پچھلے انبیاء کرام. پھر اس کے بعد وہ آمنا, پھر وہ ایمان لے آیا, بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, مراد ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو گویا کہ جو شخص پہلے کسی اور دین پہ تھا, پھر دین بھی کون سا جو اہل کتاب کا دین ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوا, تو اس کو ہر عمل کا دوہرا اجر ملے گا. پھر دوسرا وہ شخص, ولا عبد المملوک, وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے, اذا جب ادا حق اللہ, اس نے ادا کیا حق اللہ کا, وہ حق کا اور حق موالی ہی, اپنے آقا کا بھی. یعنی وہ غلام جو اللہ کے حق بھی ادا کرے. اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد کیا ہے؟ نماز, روزہ, فرائض کی پابندی, حرام حلال کا فرق, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے, مراجعہ کی خیانت نہ کرے, جو کام اس کو دیے گئے ان کو پورا کر کے رکھے, رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سے سنبھالے, یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر ہے. تیسرا شخص, ورجلن, اور ایک شخص, کانت تھا, عندہ اس کے پاس, امتن, ایک لونڈی, یت اوہا, جس کو وہ پسند کرتا تھا, یعنی وہ ایک ایسی لونڈی تھی جس سے وہ تعلق قائم کرتا تھا, مراد ہے کہ اس کے ساتھ اس کا میلان بھی تھا, رغبت تھی, لیکن فادبہا, پھر اس نے اس کو آداب سکھائے. ادب یؤدب تادیب, ادب سکھانا, ایٹیکیٹ سکھانا, مینر سکھانا. فاحسن, پھر بہت ہی اچھا, تادیبہا, اس کا ادب, یعنی اس کو بہت ہی اچھی تربیت دی, اس کو اچھے ایٹیکیٹ سکھائے. وعلمہا, اور اس کو علم بھی دیا, یعنی اس کی تعلیم اور اس کے ادب سکھانے کا اہتمام کیا. فاحسن تعلیمہا, اور اچھی تعلیم. یہاں دیکھیے کہ لونڈی کی بات تھی نا, تو بار بار لفظ ہے احسن, کہ مطلب چل چلاؤ کا کام نہیں کیا. لونڈی بھی تھی لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح دین سکھایا جیسے سکھانے کا حق تھا, اس طرح علم سکھایا جیسے علم سکھانے کا حق تھا. ثم, پھر اعتقہا, پھر اس کو آزاد کر دیا. اعتقہا میں عین تا قاف چھپا ہوا ہے, عتیق لفظ اسی سے ہے, آزاد کردہ یا پرانا. وہ تقا الرحمان کا لفظ بھی آتا ہے, رحمان کے آزاد کردہ, تو مراد ہے آزاد کیا اس کو. فتزوجہا, پھر اس سے نکاح کر لیا. فلہو اجرانی, پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہے. دیکھیے فرق کیا دونوں میں. شرعی طور پہ تو وہ اس سے حق پہلے, شوہر تعلق تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا, اور شرعی تھی, حق تھا, ٹھیک تھا, لیکن اس کو یہ سب سکھا کر ایک آزاد عورت کر کے پھر اس کو تعلیم دی, اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کہ اس کو آزادی دی. ایک انسان کی آزادی بہت بڑی چیز ہے. ایک آزاد بیوی اور ایک لونڈی جو بیوی کی طرح رہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ تو بیچاری ہر وقت کانپتی ہی رہے گی, اور آقا کے ساتھ تعلق اور اس کے رہنے چھوڑنے کے اندر بہت ساری پابندیاں, جبکہ شوہر بیوی میں عموماً معاملہ برابری کا ہوتا ہے. ابھی اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو بات ہے وہ کیا ہے, کہ لونڈی اور اس کے گھر والوں کو تعلیم دینا. آج کے دور میں تو لونڈیاں نہیں ہیں. اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں, ملازمیں ہیں, جو بھی ہیں, ان کو بھی دین سکھایا جائے. ہمارے یہاں بہت ہی کم اس کی مثالیں, لیکن اس وقت بھی میں ایک سسٹر ان کو جانتی ہوں کہ ان کے گھر میں ایوری فرائیڈے ایک سسٹر آتی ہے, تو شروع کا ایک گھنٹہ وہ ان کو پڑھاتی ہیں.
یعنی آج ان کو ادھر آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے سننا تھا حدیث کی کلاس، لیکن ان کا یہی ٹائم ان کی میڈ کا گھر میں آ کر دورہ قرآن کے ساتھ وہ پہلا پارہ سن رہی ہیں، اور وہ تقریباً پہلا پارہ سن چکی ہیں. ہر کلاس کے بعد پھر وہ اپنی شیئرنگ بھیجتی ہیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ ایک عورت جس نے ابھی اسلام سمجھا نہیں یا اسلام قبول نہیں کیا، وہ کس طرح سے قرآن کو جذب کر رہی ہے. تو یہ مثالیں ہمیں بھی قائم کرنے چاہیے. ہم سارا وقت ان سے کام ہی نہ کرواتے رہے. آج لندن میں دیکھیے کتنا رواج ہے کہ اتنی زیادہ ہندو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، وہ آتی ہیں کام کرتی ہیں چلی جاتی ہیں، ہم ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں گن کے، اور یہ پڑھاتی ہیں اور اس گھنٹے کے پیسے بھی دیتی ہیں. ہمیں لالچ کیا ہوتا ہے کہ کام کرا لو ہماری بلا سے، بعد میں پڑھ لیں. زیادہ زیادہ برا ٹالیں گے، ہم کہیں گے یہ لو سی ڈی گھر لے کے سن لو. نہیں سنتی، یہاں بیٹھ کے پھر اس کو پوری باقاعدہ کلاس کی طرح اس سے بعد میں ڈسکس. طرف ہی صوبی ہی ایک کونے میں اپنے کپڑے کے، یعنی بلال رضی اللہ عنہ ان زیورات کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے. اب اس حدیث میں دو تین باتیں. پہلی بات دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے مائک سسٹم نہیں تھے کہ مردوں میں بات کرتے ہوئے عورتوں تک بھی بات جائے. اللہ کے نبی کو کتنا احساس تھا عورتوں کی تعلیم کا. پھر آپ مردوں سے نکل کر عورتوں کی طرف آئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی بات ہو جائے کہ آواز سب تک نہ پہنچے تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ امام پہلے کچھ لوگوں کو خطبہ دے دے، پھر ادھر سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کر دوسروں کو خطبہ دے دے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایسے وقت میں آپ نے واعظ دیا، اور واعظ کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی چیز، سوز پیدا کرنے والی، گداس پیدا کرنے والی چیز. کیونکہ ایسے وقتوں میں جب اجتماعیت کا کام ہوتا ہے، بڑے پیمانے پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس وقت یہی کرنے کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دل سوزی کی باتیں، ایسے جگہوں میں مسئلے نہیں پیش کیے جاتے، جیسے مسئلوں پہ تفرقہ بازی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کے نبی کا یہی انداز جمعے کے خطبوں میں بھی ہوتا تھا، عید کے خطبوں میں. یہاں سے ایک عمل کی بات بھی کہ جب بہت بگ کراؤڈ ہو، ایسے ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور لگ رہا ہے کہ کوئی جلدی میں کچھ ہے، تو باواز کبھی بھی بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے. سمپل سمپل دل سوزی کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں. پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتا ہے، رغبت دلانا، شوق دلانا اور سفارش کرنا، یہ ثواب کا کام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے رغبت دلائی. تو دین کے لیے کسی کو شوق دلانا کہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ دیں, یہ اس کی دلیل بھی ہے. پھر ایک اور چیز اس سے پتا چلتی ہے کہ عورتیں یہ زیورات پہن سکتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, گخار تھے, کوئی گلے میں کچھ تھا, کانوں میں تھا, تبھی تو اتارا نا. تو یہ بھی ساری چیزیں دلیل ہیں. بعض لوگ ایک ایکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں کہ سونا جس طرح مردوں پہ حرام ہے, اس طرح عورتوں پہ بھی حرام ہے. تو یہ باتیں اس کی نگیشن میں. تو یہاں سے خاص طور پہ علم کے باب میں بات کیا پتا چلی کہ مردوں کی طرح عورتوں کے تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری کچھ مسجدوں میں صرف مردوں کے لیے جگہ ہوتی ہے, عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلا باب دیکھیے, الحرص علی الحدیثی, حدیث نبوی کے حصول کے لیے حرص کرنا. حرص لالچ ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا لالچی شخص, وہ نہیں. حریص وہ ہے جس کو اور پانا ہے, بری چیز پانے کے لیے ہے یا دنیا کی چیزیں پانے کے لیے, تو بری بات ہے. حرص جیسے کتے کی حرص ہوتی ہے, فلاں بڑا حریص ہے. لیکن علم کے لیے, اچھی چیز کو پانے کے لیے, نیکیاں کرنے کے لیے حرص ہے تو بہت اچھی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں, وفیز علی کفل یا تنافسل متنافسون, چاہیے کسی کے بارے میں رغبت کرے رغبت کرنے والے. یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص ضرور ہونی چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ, کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سے, من اسعد الناس, کون سب سے زیادہ خوش بخت انسان ہے, بشفاعتی کا, آپ کی شفاعت کے ساتھ, یوم القیامتی, قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا. یعنی صحابہ اللہ کے نبی کی سفارش پر ایمان رکھتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفارش ہے ہی نہیں, تو یہ بات اس کا رد ہے. پھر دوسری بات, قال رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد ظننت, تحقیق میں گمان کرتا ہوں کہ میرا پہلے گمان تو یہ تھا کہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اللہ یسألنی, کہ نہیں کوئی سوال کرے گا, ان ھذا الحدیث احد, کوئی ایک اس بات کے بارے میں, اول من کا, تجھ سے پہلے. یعنی حضرت ابو ہریرہ کی تعریف فرمائی آپ نے کہ ابو ہریرہ مجھے پتا تھا تیرے سوا کوئی اور یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا, کیونکہ تیرے اندر کیا چیز ہے, لما رأیت, البتہ میں دیکھتا ہوں, من حرص کا, تیری حرص کو, علی الحدیث, حدیث کو سیکھنے پر. یعنی میں تجھے دیکھتا ہوں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی جواب نہیں دیا لیکن شاگرد کی تعریف کی. اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اچھے نقطے لانے والوں اور اچھے سوالات لانے والوں کی تعریف کرتا ہے. بس اس طرح کا جملہ بول دینا چاہیے استاد کو کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, یا آپ کے اس سوال سے بہت کو فائدہ ہوگا, پھر جواب دیں. جواب اب آگے آ رہا ہے, کیا اسد الناسی, سب سے خوشبخت لوگ, بھی شفاعتی, یوم القیامتی, قیامت کے دن میری شفاعت کے نیاتے سے, کون ہے, من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ دل کے خلوص کے ساتھ, خالص دل کے ساتھ, او نفسہ, یا اپنے دل میں کہا. یعنی جس نے دل سے یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. اب پہلے بات ہے قلب, پھر آیا نفس, دونوں میں فرق کیا ہے. اب دیکھیے اصل بات اس میں خلوص کی ہے. لا الہ الا اللہ کسی نے کہا قلب میں, دل میں کہہ دیا, یا نفس ہی جی میں کہہ دیا. یعنی اشارہ ایسا لگتا ہے کہ جس سے مراد یہ ہے کہ اس نے صرف زبان سے نہیں کہا, اس کا دل اور اس کا جسم دونوں اس بات کی گواہی دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی شفاعت تو ذہن میں کیا آتا ہے, کس کی ہوگی, جو فلاں درود بہت دفعہ پڑھتا ہے, جو سیدوں میں سے ہے, جو مدینہ بہت جاتا ہے, جس نے روزے پہ جا کے درود بہت پڑھا, کوئی خواب میں اللہ کے نبی کو کہنی. سادی سی بات ہے, من قال لا الہ الا اللہ. یہاں سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت بھی دیکھیں, اور جس نے اپنے اس کلمے کو پختہ کر لیا اللہ کے نبی اس کی سفارش کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی انسان کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوگی اعمال کے اعتبار سے, تو اللہ کے نبی آ کے اللہ کو کہیں گے, اللہ جی اس کو جانے دیجئے, یہ اپنا بندہ ہے, یہ بڑا اچھا بندہ ہے. دیکھیے بعض دفعہ کوئی شخص جس کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سنجیدہ ہے, یہ سیریس ہے, یا اپنی اس کاز سے بہت مخلص ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی بھی ہوتی ہے نا، تو آپ کہتے ہیں چلو چھوڑو، انسان ہے نا، اپنا ہی بندہ ہے، کوئی بات نہیں، اس سے کمی بیشی ہو گئی ہے، اس کو معاف کرو. اور اگر کسی کے بارے میں ذرا سا شک آ جائے نا کہ اس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یا صرف لفظوں کے گن کھاتا ہے اور میٹھے بولوں سے آپ کوشش کرتا ہے، تو بعد وہ بہت بڑے بھی دین کے کام کرے نا، تو آپ سوچتے ہیں اس نے اوپر اوپر سے کی، اس نے دکھانے کے لیے کہ یہ مجبوری میں کر رہا ہے، تو اس کو فلاں کی خوشی مقصود ہے، فلاں کی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے اس حدیث میں پھر عمل کیا ہے کہ پہلی بات ہے کہ حدیث کی حرص ہونی چاہیے. آج ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، آج ہم میں حدیث کی حرص ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو حدیث سیکھنے کا شوق ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے نکلنے کو تیار ہے؟ جابر ایک حدیث کے لیے دوسرے ملک ہے، آج ہم ایک حدیث سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا محال سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھٹیوں میں کیسے سیکھیں، ہم کیسے گھروں سے نکلے، کل تو پروگرام تھا کیسے نکلیں. اگر ہم یہی سوچتے رہتے تو ہم یہ حدیثیں تو نہ لے پاتے نا. تو یہ چیز ہر انسان کی اپنے دل کے ساتھ ہے کہ میرے اندر کتنی عرصہ ہے. اور یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز آپ کو بغیر طلب کے مل جائے گی، لیکن ہدایت اور علم بغیر طلب کے نہیں ملے گا. ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے، علم کا خلاصہ ہدایت ہے. علم پڑھتے، علم لیتے ہیں تو آخر میں ہدایت ہی مل جاتی ہے، اور جتنی ہدایت بڑھتی جاتی ہے اتنا علم پانے کا شوق بڑھتا جاتا ہے. تو یہ آپ میں سے میرے لیے، ہم سب کے لیے کرائیٹیرین ہے آج خود کو پرکھنے کا، کتنا اخلاص ہے دل میں اور کتنی خوشبختی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث بہت ڈرانے والی ہے، حقیقت میں ہر ایک کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے اس کو سنتے وقت. باب کیا ہے؟ کیف یقبض العلم، علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا. مراد ہے کہ علم ہوگا نام کا، لیکن علم کا اثر اور علم پر عمل ختم ہو جائے گا. عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یقبض العلم، نہیں قبض کرے گا علم کو، یعنی علم کو ایسے نہیں اٹھا لے گا، انتزاعا ینتزعه من العباد، کہ بندوں کے سینوں سے نکال کر. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ موجود ہیں اور ان کے سینوں میں سے علم اٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن، اور لیکن، یقبض العلم، قبض کرے گا علم کو، اٹھائے گا علم کو، کیسے؟ بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، علماء کو اٹھائے گا، اور اسی کے ذریعے سے علم بھی ختم ہو جائے گا. حتی، یہاں تک کہ، اذا جب لم نہیں یبقی، کوئی باقی بچے گا، عالما، علم والا، کہ علم والا پھر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. اتخذ الناس، پکڑ لیں گے لوگ، رؤساء جہلاء، لوگ اپنے سردار یا رئیس بنا لیں گے جاہل لوگوں کو. اعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اہل علم ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس یا اپنا پیشوا بنا لیں گے. پھر کیا کریں گے؟ فسئلوا، پھر ان سے سوال پوچھیں گے. فافتوا، پھر وہ ان کو فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے. فضلوا، وہ خود بھی بھٹکے. وادلوا، اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. بہت ڈرنے کی بات ہے، ایک لفظ نہ بندہ اپنی زبان سے نکالے، یقین کرے سیدھے زپ دا موت. اتنا بڑا مسئلہ یہ، آتا جاتا پورا نہیں، آدھی بات سنی، آدھی پکڑی، فتوے ہم سب کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث ہم سب کے منہوں کو بند کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہالت پھیلاتے پھرے. اور آج ان باتوں کا بھی جواب آپ کو ملے گا، لوگ کہیں گے ٹی وی پہ تو یہ آیا، اخباروں میں تو یہ آتا ہے، فلاں جگہ تو یہ. تو یاد رکھیے کہ ہر شخص جس کو لوگ پیشوا بناتے ہیں، جس کو اپنا رئیس بناتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہ ہوں. کچا پکا علم لیں گے، کل کچا پکا علم دیں گے. لوگوں میں آپ کی دھاک ہوگی، لیکن علم والوں کو پتا ہوگا کہ آپ کتنے پانی میں. اس لیے فضول باتیں کرنا، رائے دینا، قیاس کرنا، میرا خیال ہے، آئی تھنک، یہ سب قابل مذمت ہے. دیکھیے، کوئی بھی چیز آج کے دور میں ہم ان آتھینٹک نہیں لیتے. یہ آج کا دور ہے، چیز کہتے مہنگی لے لو، اصلی لے لو، اصلی آئی فون لے لو، جھوٹے پکڑے لوگ خراب ہو جائیں گے، کپڑے لے لو، قیمتی لے لو. علم کے ناطے میں نہ جانے کیوں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو بھی ملتا ہے لے لو، بس علم تو ہے نا. مولوی صاحب ہیں داڑھی والے ہیں ٹھیک ہی ہوں گے، برقع پہنتی ہیں، بایا پہنتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، یہ علم والی ہوں گی. تو اس کا کرائیٹیرین بڑا سخت ہوتا ہے. کیسے پتا چلے کہ جس سے ہم بات لے رہے ہیں اس کی بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک بہت کوشچن ہونا چاہیے آپ کے ذہنوں میں. یاد رکھیے، حق کی کچھ پہچان ہے. نمبر ایک، حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مرہ حدیث میں آتا ہے. تھوڑی سی کڑوی لگے، یہ نہیں کہ اس کا بولنے کا انداز کڑوا ہو، غصے میں بولے، نہیں، وہ بات سن کے نگلنی مشکل ہو. ہائے، یہ کر سکتے ہیں؟ آج کے دور میں ہوگا مشکل؟ بس سمجھیں کہ یہ پہلا تھا. دوسری چیز، حق میں کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے. جو بندہ حق کی بات کرتا ہے نا، دل نہ بھی کھینچے لیکن نہ جانے کیا چیز اس طرف کھینچتی ہے. نفس سلم نے جب مکہ میں دین کا کام شروع کیا تو یہ سردار بظاہر مخالفت کرتے تھے لیکن ان کے دل کھینچتے تھے. اپنی انتہائی پرسنل میٹنگز میں اور محفلوں میں کہتے تھے، کہتا ویسے یہ بات سچ ہے، بات اس کے دل کو لگتی ہے. تو سچ کے اندر کشش بہت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور معیار بھی ہے کسی کو پرکھنے کا، کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ اس کے بدلے میں آپ سے کیا چاہتا ہے. کوئی پیسہ، کوئی ڈھیلا، کوئی شہرت، کوئی صدارت، کوئی وزارت، کوئی منصب، کوئی چابی، کوئی کرسی. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر سوچیں اس بیچارے کو کیا مشکل ہے کہ یہ ہمیں باطل باتیں بتائے گا. جہاں بھی لیڈرشپ کے جھگڑے ہوں گے، جہاں بھی پیسے ڈھیلے کی باتیں ہوں گی، جہاں بھی بھوتاؤ ہوں گے، وقت حساب ہوگا، وہاں بات کبھی بھی دل میں نہیں آئے گی. یاد رکھے، لچڑا گفتگو بھی لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں، وہ بھی حق نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پہ ایک محفل گرم کرنے کے لیے رلا دلا کے چلے گئے، بارش کی طرح تھوڑی دیر میں خشکی آئی تو اثر ختم ہوتا. حق بات ہے نا، دل میں جم جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یسبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ثابت کر دیتا ہوں اس بات کو. تو جس کی بات سنیں غور سے سنیں. ایک اور حق بات والے کی پہچان نوٹ کر لیجئے کہ عموماً لوگ اس کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں حق بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. تو مکہ والے آپ کے پیچھے آنے والے کو کیا کہتے تھے؟ یہ صحابی ہو گئے، جس کو آج کے دور میں شاید لوگوں نے پیار سے یا چڑ سے وہابی کہہ دیا. حق بات والے کو سب کبھی پسند نہیں کرتے، اور سبھی سے مراد سب دین والے، کیونکہ ان کی اوپر چوٹ پڑتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا تھا مکہ والوں کا کہ آپ باپ دادا کے طریقوں سے ہٹاتے ہیں؟ جیوز کا کیا مسئلہ تھا کہ آپ ہماری خیانتوں کو کھولتے ہیں؟ کرسچنز کا جھگڑا کیا تھا کہ ہم عیسیٰ کے ساتھ لب کے ساتھ جنت لے رہے ہیں، آپ کیا مشکلات میں ڈال رہے ہیں؟ تو حق والے کی بات عمل کا تقاضا کرتی ہے. حق والے کی بات کا اثر عملی زندگی پہ پڑتا ہے. جب کہ لوریاں دینے والے اور باطل باتیں بتانے والے کہتے ہیں یہ پڑھ لو، اتنا وظیفہ، ادھر جا کے چندہ دے دو، نیاز دے دو، یہ کر دینا، یہ وظیفہ پڑھ لو، سارے گناہ معاف ہوں گے، باقی شادی ویسے ہی کرو جیسے بچی کے سسرال چاہتے ہیں. یہ حق کی پہچان نہیں ہے. تو اس کو پرکھ کر بیٹھے آپ بھی اگلی دفعہ سوچ کے آئیں کہ کیا واقعی ہم حق والی جگہ پہ پہنچے ہوئے کہ ہمارے دل گواہ دیتے ہیں. اور دل گواہی دیتا ہے حق کی سچائی کی. یہ الگ بات ہے کہ اس دل کے اوپر کوئی پردے نہ ڈالے ہوں. تو بہرحال اللہ سے ہم بہت زیادہ اپنے لیے دعا کریں. مجھے تو ہمیشہ اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے کیا سوچ کے آئے اور پتہ چلے کہ ہم نے تم کو بہکائی دیا، تو اللہ نہ کرے کہ کل قیامت کے دن ہم اپنی اور دوسروں کی حسرت کا ذریعہ بنے. اگلا باب کیا ہے؟ باب حل یج الن لن نسائی یومن فل علمی. حل کیا یج الو کیا جا سکتا ہے لن نسائی عورتوں کے لیے، یومن ایک دن مقرر، یعنی فل علمی علم کے بارے میں. کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ دن بھی مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کیا عورتیں بھی کوئی اتنی اہم ہستی ہیں کہ ان کے لیے امام صاحب یا کوئی بھی مسجد کا یا مدرسے کا جو ذمہ دار ہے وہ عورتوں کو الگ سے ایجوکیشن دے؟ مراد یہ کہ سیپریٹ ایجوکیشن. ایک ہوتی ہے وہ ایجوکیشن جو سب لے لیں، جمعے کے خطبے مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں، اسی طرح جنرل واز ہوتے ہیں. لیکن کیا اسپیشلی عورتوں کے لیے بھی درس ہو سکتا ہے؟ تو اس کی حدیث ہے نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا چند عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب اس سوال کو سونے کے پانی سے لکھ لیں، کم از کم ہائی لائٹ کر لیں کہ اس دور کی عورتوں کی ہرس کیا تھی. کیا کہتی ہیں؟ غلبنا علیک الرجال، غالب آگئے ہم پر مرد، یعنی مرد تو اس بات میں ہم سے بھڑ گئے. کس بات میں؟ کہ آپ سے فائدہ اٹھائیں. آپ علیکہ آپ سے مراجعہ کے مرد آپ سے علمی فائدہ لیتے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لہذا فج النا یومن من نفسکا، بس مقرر کیجئے ہمارے لیے ایک دن اپنی طرف سے، یعنی ایک دن ایسا ہو کہ جس میں صرف ہم آئیں اور مرد نہ آئیں، کیونکہ ذرا جہاں مرد بھی ہوتے ہوں گے تو پھر مرد ہی بات زیادہ سنتے ہیں نا، عورتیں جھجک بھی جاتی ہیں، بات بھی نہیں پوچھتی، ان کو موقع بھی نہیں مل سکتا، تو کہنے لگی کوئی ایسی محفل ہو کہ ہم بھی آپ سے فائدہ اٹھا سکیں، لہذا فوعدہن یوما لقیہن فیہ، بس مقرر کر لیا آپ نے ان سے ایک دن جس میں وہ ان سے ملاقات کریں گی، یعنی کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک دن خاص طور پہ عورتوں کا ہوگا، اس میں مردوں کو باری نہیں دی جائے گی، لہذا فوعدہن وامرہن، تو بس آپ نے ان کو واعظ فرمایا اور ان کو احکامات دیے، یعنی شریعت کی باتیں بتائی، اور جو باتیں بتائیں ان میں کیا تھا، فکان فی ما قال لہن، بس تھا اس میں جو کہا آپ نے ان عورتوں کو، یعنی ان باتوں میں جو آپ نے ان عورتوں کو کہی، ان میں ایک بات کیا تھی، ما منکن امرأتن، نہیں ہے کوئی عورت تم میں سے، تو قدمو، آگے بھیج دیتی، یعنی ابھی خود زندہ ہے اور آگے بھیجے مراجعہ کے فوت ہو جاتے ہیں اس کے، ثلاثتن من ولدیہا، تین اس کے بچوں میں سے، کوئی عورت اپنی زندگی میں اپنے تین بچے اگر آگے بھیج دے تو کیا ہوگا، الا کان لہا حجاب من النار، تو ہوں گے وہ بچے ایک آڑ اس کے لیے آگ سے، سبحان اللہ، کتنی تسکین دی اللہ کے نبی نے ان کو اس بات سے کہ جس عورت کی زندگی میں اس کے تین بچے دنیا سے چلے جائیں، وہ بچے قیامت کے دن جہنم کی آگ کے آگے آڑ بنے ہوں گے، حجاب بن جائیں گے، بیریئر بن جائیں گے۔ فقالت امراتن، تو کہنے لگی ایک عورت، اچھا وسنین، تو دو بچوں کا کیا معاملہ، یعنی چلے تین نہیں کسی کے دو بچے آگے چلے گئے تو، تو فقال وسنین، تو آپ نے فرمایا کہ تین، دو بھی ٹھیک ہے، یعنی جس کے دو بچے آگے چلے گئے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے رکاوٹ ہوں گے جہنم سے۔ وفی روایت، فی روایت نا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، اب اتنے الفاظ جو تھے یہ حضرت ابو سعید سے تھے بخاری میں، لیکن ایک اور روایت میں ابو حریرہ سے روایت ہے، اس میں لفظ زیادہ کہ لم یبلغ الحنسا، یہ وہ بچے ہیں جو نہ پہنچ چکے ہوں ہنس کی مدت کو، اور ہنس کہتے ہیں بلوغت کو، پیوبرٹی، یعنی چھوٹے بچے، امیچور بچے، چار پانچ چھ سات سال، یعنی بلوغت سے پہلے کی عمر میں پہنچے، کیوں، صبر۔ دوسری بات ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کا دنیا سے جانا ماں کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی کتنے پیار سے لوگوں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنا چاہتے ہیں، کس خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کو رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں زندگی میں کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، تو پھر تم اس کو کیسے برداشت کرو گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں ایک بچے کی بھی بات آتی ہے، اب اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کے بچے کو کچھ ہو، لیکن اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دل مطمئن ہوتا کہ نہیں، کہ اللہ تیرے بچے ہیں۔ اسی طرح بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایسے بچوں کو جنت میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ان کو پالتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو پالیں گے اور کیا ابراہیم پالیں گے جنہوں نے اسماعیل کتنی پیاری تربیت کی۔ تو لہٰذا صبر بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں سے جو باپ کے اندر بات آئی ہے وہ کیا ہے، کیا آپ نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کے لیے جو دن مقرر کیا اس میں عورتوں ہی کے متعلق باتیں کی، پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے دن مقرر کیا اور اس میں ان کو وراثت سکھانے لگ گئے، یا اس میں ان کو کوئی کاروباری باتیں سکھانے لگے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا مبلغ اور استاد موقع دیکھ کر موضوع کا انتخاب کرتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بات کرتا ہے، کبھی بھی انسان پہلے سے نہیں کہہ سکتا نئی جگہ پہ جاتے ہوئے کہ میں آج کیا بات کروں گا۔ حیران ہوتی ہے لوگ کاغذوں پہ لکھ کے لے کے جاتے ہیں آج میں نے یہ درس تیار کیا، درس تو لوگوں کو دیکھ کے تیار ہوتا ہے، لوگ کون ہیں کیسے ہیں وہاں کا ماحول کیا کہتا ہے، اور پھر بھی اینڈ پہ جو اللہ بلواتا بندہ وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے حدیثیں باتیں کرتے کرتے عادت بھی ہو جاتی ہے، تیاری کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بعض تیاری تو کرنی پڑتی ہے اسٹوڈینٹس کے ساتھ، جہاں قرآن پڑھانا ہے، جہاں تفسیر پڑھانی ہے، حدیث پڑھانی، عام لوگ بیچاروں کو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیں ان کے لیے وہ بھی بہت ہے، لکھانے لگتے ہیں تو بات بول۔ تو یہاں سے دین پہنچانے کی حکمت کی بھی بات سمجھ آتی ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیے گا، من شیئن فراج حتی یعرفہ، من جس نے سمیا سنی شیئن، کوئی براجا پھر رجوع کیا، یعرفہ اس کو پہچان لیا، یعنی ایک بات سنی تھی سنی آئی تو پھر دوبارہ پوچھیں. اجازت ہے کیا اسٹوڈینٹس ٹیچر سے کوئی بات دوبارہ پوچھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیے گا. نا عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جو کوئی ہو سبا حساب لیا گیا, اس زبا اس سے تو عذاب ہی دیا جائے گا. استغفر اللہ. دیکھیے تین لفظ ہیں, اس کو یاد کر لیں. آپ دہرائیں میرے ساتھ, من ہو سبا اس زبا, اور دیکھیے آسان کتنی ہے. بالکل ہو سبا کے نیچے اس زبا لکھ لیں, شروع میں من لکھ لیں تو حدیث یاد ہو گئی. پڑھیے, من ہو سبا عزبا, من ہو سبا عزبا. ہو سبا وہی ہے جس سے حساب ہے. ہو سبا مجھول کا سیگا ہے. ہا سبا جو ہاسب, محاسبہ, تہذیب, یہ سب اسی کے اندر آتا ہے. مراد ہے کہ جس کا محاسبہ کیا گیا, جس سے حساب لیا گیا, اس کو تو ضروری عذاب ہوگا. اب بات اتنی بڑی سن کے, قالت عائشہ, تو عائشہ بول گئی, فقلتو میں نے کہا, اولیس یقول اللہ تعالی, کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کیا, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ پس ان قریب اس کا تو حساب لیا جائے گا, بڑا آسان حساب. فقال, تو آپ نے فرمایا, انما ذالک العرض, یہ حساب نہیں ہے, ولیکن, اور لیکن, من نوقش الحساب یہلک, جس کی پیشی ہو گئی, نوقش نقشہ سے ہے یعنی محاسبے کے لیے پیش کھڑا کر دینا, عدالت میں بلا لیا, جس سے جرا کر دی گئی, پس سمجھو کہ وہ تو ہلاک ہی ہو گیا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے بعض دفعہ وہ بس آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ گزرتے جاتے ہیں, کسی ایک بندے کو اگر رک جاؤ ادھر, چلو اپنا ذرا دکھاؤ اپنا حساب کتاب, تو پھر وہ بندہ پھنس جائے گا وہاں. یہ ساری باتوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انسان کو اس کے اندر اپنے اوپر سوچ کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو کیا بنے گا انسان کے ساتھ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے پٹارے بند ہی رکھے. دور سے بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن جب ان چیزوں کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اس کے اندر بہت بے ترتیبیاں دیکھتے ہیں. قیامت کے دن اگر اللہ ہمارے بند پٹاروں سے کام کر لے تو پھر بات بنے گی. اللہ اکبر. اب پتہ کیا چلا کہ حضرت عائشہ کی حکمت دیکھیے کتنی زیادہ کننگ تھی, کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. چھوٹی سی عمر ہے اور اللہ کے نبی نے کہا جس کو حساب ہو اس کا عذاب ہوگا, فوراً سوال کرتے نہیں, قرآن میں تو آیت ہے. اب قرآن اگر یاد نہ ہوتا تو یہ بات کیسے پوچھے, یہ سوچنے کی باتیں. من ہو سبا عزبا, حساب لیا گیا, وہ پکڑا گیا, وہ باندھا گیا, اس کو پتا چلے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ انسان اپنی فکر کرے میں کہاں کھڑا ہوں. اور آج دنیا میں بھی اللہ ہمارے حساب نہ لے اور وہاں بھی نہ لے, اور آج بھی لیا تو بھی پکڑے جائیں گے, وہاں بھی لیا تو بھی پکڑے جائیں گے. یہ ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑا ایک چیلنجنگ نقطہ ہوتا ہے کہ اس کا واسطہ کس سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کس قسم کے لوگ آگے آئیں گے, کون آئے گا, کس طرح سے ہوگا. کبھی کبھی بہت ایزی تھنگ کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے, وہ آپ سے کوئی بات ہی نہیں پوچھتا. کبھی کوئی بہت جرا کرنے والا بندہ ہوتا ہے, وہ اچھی بچی اس طرح کی کھولتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بس آج تو اللہ ہی چھڑائے گا, ان سے تو ہم چھوڑیں گے. بالکل اسی طرح سے ہم لیں. اور یاد رکھیے کہ حساب تو لوگ بھی ہم سے لے لیں تو ہم نہیں دے سکتے. کہاں ہم الحاسب اور الحسیب کی ذات کے آگے کھڑے ہوں. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں, کیا میں اپنی ذمہ داریوں کا حساب چکانے کے لیے تیار ہوں, کیا میں اللہ کی نعمتوں کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں, کیا میں اللہ تعالیٰ کے جو کرم اور جو اس کے رحم اور جو اس کی سعادتیں اور جو اس کی مہربانیاں میرے اوپر, میں اس کا حساب دینے کو تیار ہوں. اللہ میں کہاں جہالتوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے اندر لے آتا ہے, کہاں اللہ اس دنیا کے اندر گڑے ہوئے انسانوں کو نکال کر کسی کام کا بنا لیتا ہے, کیا میں اس کا حساب دینے کو تیار ہوں. اللہ نے جو مجھے کمفرٹ دیا, جو زندگی دی, جو سکون دیا, اولاد دی, بچے دیے, کیا میں ان نعمتوں کا حساب دینے کو تیار ہوں. ہم انہیں نعمتوں کو اپنے لیے رکاوٹ بنا کے اللہ کی پکڑ کو بلانے والے کام کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی نہیں سوچتے کہ حساب اگر دنیا میں لیا تو یہ نعمتیں ہمارے لیے وبال بھی بن جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جیسے علم ملتا ہے نا, حدیث پڑھتے ہوئے حکمت ملتی ہے. ان حدیثوں کو پڑھتے ہوئے انسان خود سے پوچھے, کیا واقعی میں اپنے ہی کسی کام کی وجہ سے تو آزمائی نہیں جاتی، کس طرح سے میں اپنے آپ کو لیتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وہ آسان حساب لے، ہم اپنے بارے میں کہاں کھڑے ہو کے سفارشیں پیش کریں گے، کہاں ہم صفائیاں دے سکتے ہیں. اس لیے آج امت مسلمہ کو اپنے محاسبے کی اجتماعی طور پہ بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں اس دور میں، آپ دیکھیے ساری چاروں طرف لوگ جہالتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، ہمیں آج اس اسلام کا کتنا درد ہے، ہم اس کی کتنی محبت رکھتے ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں. یہاں تک ہی آج کی حدیثیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا آسان محاسبہ کرے. یہاں پہ رکیں گے آج کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. کیسے ہم نے دیکھے کیسا کوئنسیڈنس بھی ہوتا ہے نا. ہم نے وہی والی حدیث جو ہم نے صبح اس میں بھی پڑھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہے نا، وہی ہم نے یہاں بھی پڑھی. تو کتنا زیادہ احساس ہو رہا تھا نا اپنی ذمہ داریوں کا، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس تو ہمارا آسان حساب کرنا نا. اللہم حاسب نہ حساب یسیرہ، اللہم حاسب نہ حساب یسیرہ. آمین یا رب العالمین. تو آپ لوگ لکھیں آپ نے اپنے اپنے عمل کے لیے کیا بات لکھی آج، کیا بات آپ نے لکھی، کیا سیکھا آج کے سیشن میں آپ نے. ہم جلدی سے، ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں کوئک سا. آپ لوگ ریڈی ہیں کہ ہم ریکیپ کر لیں چھوٹا سا؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ خوب سمجھانے کے لیے ایک بات کو تین مرتبہ دہرانا نا. تو اس سے بھی ہم نے اپنے لیے عمل کی بات لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا عمل تھا کہ تین دفعہ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، بات کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ کوئی نہ سن رہا ہو ہے نا، دوسری دفعہ اس نے توجہ سے سنی، اور تیسری دفعہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو نوٹ کرنا چاہے تو پھر نوٹ بھی کر لیتے، ریٹینز بیٹر نا. تو الحمدللہ. تو ہمیں اسپیشلی بچوں کے ساتھ جب تک وہ رجسٹر نہ کر لیں ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کوشش ایک ہی دفعہ کہہ کے اسپیشلی بچوں کو نہ چھوڑ دیں ہے نا. تو ان کو میرا خیال ہے رجسٹر کروانے کے لیے ایٹ لیسٹ تین دفعہ تو ضروری ہے، اس سے زیادہ بھی کئی دفعہ ہمیں کرنا پڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ریموز اینی کنفیوژنس. الحمد للہ. تو پھر تین دفعہ سلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تین دفعہ سلام کیا جائے ہر دفعہ؟ اگر تو کسی نے پہلی دفعہ میں جواب دے دیا ہے تو ٹھیک ہے نا. اور اس وقت تو یہ بھی تو نا، اس طرح تو نہیں تھا کہ ڈور تھے کہ نوک کرے تھری ٹائمز نوک، اس سے مطلب یہ نا کہ اگر ایک دفعہ کیا سلام کیا تو آنے کی اجازت دے دی، تو اندر آ کے سلام کیا پھر جاتے ہوئے کیا ہے نا. تو اس میں ہم نے برا بھی نہیں منانا. اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا مطلب کوئی بیزی ہے ٹھیک ہے نا. اور اٹس لائک سلام ایٹ نوک، سلام وین سیئنگ اینڈ لیونگ. بالکل. تو اجازت ہے ٹھیک ہے. گریٹ گریٹ اینڈ فیئر ویل. الحمد للہ. تو پھر ہم نے آگے والی حدیث میں دیکھا اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا ٹھیک ہے. ایک تو اپنے بچوں کو. ہمارے پاس یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے. کبھی کبھی جیسے ہمارے پاس آتے ہیں، ابھی کسی نے بتایا، ابھی جیسے استاذہ جی بھی بتا رہی تھی، کسی سسٹر نے اپنے لیے کیا ہوتا تو ہمارے لیے سب کے لیے اس میں عمل کی بات ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں کسی کو کام کے لیے بلائیں تو ان کو دعویٰ کا بھی ضرور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انتظام کرے ہے نا. ایون سلام انٹرنگ ایمٹی ہاؤس اور پلیس انشاءاللہ. بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے زندگی میں ہم سنت کو لے کے آئیں گے تو بہت خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی ہے نا. الحمدللہ. تو یہ کہ اس کا کیا جائے. اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ بات ان لوگوں کو، تو میں بلکہ سوچی تھی کہ کتنا اس بات کا ہے. اللہ نے یہ بھی ایک چانسز دیا نا ان کو کہ ان کے گھروں میں، پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں، پاکستان انڈیا وہاں پہ عام ہے نا یہ رواج کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے لیبر. تو ان کے لیے تو یہ کتنا اچھا چانس ہے کہ ان کو ان کی بھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے. تو کتنا آسان ہے نا نیکی کا موقع ایک. تو اس حساب سے میں کہہ رہی ہوں ایسے ہی ہے نا. تو اس کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اس کا پھر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے نا. تو دوگنا ثواب جو ہے ہم نے کون تین لوگ ہیں، ہم نے اس میں پڑھا نا کہ تین لوگ ہیں جن کو دوگنا ثواب ملے گا نا، ڈبل ثواب ملے گا ٹھیک ہے. ایک تو جو مطلب ریورٹ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، جس ایک تو وہ ہے دگنا ثواب ہے جو ہم اس حدیث میں دیکھا نا, ٹھیک ہے, دوسرا جو غلام ہے جو اپنے مالکان کا حق ادا کرتا ہے, اور تیسرا جس کے پاس لونڈی ہے اس کی تعلیم و تربیت کی اور پھر اس کو آزاد کیا, اس کے ساتھ نکاح کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تین چیزیں, تو یہ بھی ہمیں رغبت دلوانے کے لیے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے دن مقرر کیا جا سکتا ہے. ان جوائنٹ فیملی سسٹم واز ٹیچنگ ٹو لٹل ہیلپر گرلز ان ہاؤس کڈ ناٹ فورگیٹ دیئر فیسز وین آسکڈ دیم ٹو جوائن اس ان صلاۃ, دے فیلٹ سو ہیپی. الحمد للہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اینڈ فیلٹ سو سیڈ دے ڈیڈنٹ نو ایون فادر. واقعی یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کو, واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا بھی اتفاق ہوا تھا کہ فون پہ میں کسی اپنے کسی کے ساتھ پاکستان میں بات کر رہی تھی, تو جو ہماری وہاں پرانی کام کرنے والی تھی تو اس کو میں یہ پوچھ رہی تھی, تو واقعی صحیح بات ہے, اس میں پوچھی تھی سورۃ فاتحہ کا میننگ پتا ہے, تو ان کو پتا ہی نہیں. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جب آپ کو پتا ہی نہیں تو آپ نماز میں کیا مانگتے ہیں, ہے نا. تو یہ بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے ہمارے لیے, ہم اس کو عام کریں, اپنے جو بھی ہمارے جو وہاں رہتے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی یہ اپرچونیٹی دی ہے, اور پھر ان سے پوچھ بھی ہوگی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ, اور پھر دیکھیں آگے والی حدیث میں دیکھا کہ حصول علم کے لیے جو حرص کرنا نا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکیوں میں رغبت کرنے کا حریص بنا دینا. تو پھر کس کی, اور اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے, اور کس کی کریں گے, دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے. میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ مند کون ہوگا, کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا. تو یہ بھی کتنی پیاری بات ہے نا, ہے نا, خلوص دل سے, منہ سے تو نہیں صرف وہی نہیں کہ ہم نے صرف اس کو پیرٹ کی طرح یہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ, اور جب ایک دفعہ خلوص دل سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو بس پھر ہم کوئی گناہ میرا خیال کر ہی نہیں سکتے نا, ہے نا, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کا بنائے حریص کہ ہم حدیث کی احادیث سیکھنے کا حریص بنائے ہمیں, ہے نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ابو ہریرہ کو, کیونکہ ان کو آپ نے یہ دعا ان سے کہا نا کہ مجھے آپ سے زیادہ حریص کوئی نہیں نظر آتا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی حریص بنا دے. اچھا, پھر علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا. میک دیز آور فائنل ورڈز ٹو ود اخلاص, آمین آمین. علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا, یہ بھی کتنی وہ جو ہے آج کل کے زمانے, عالم کو اٹھا لیا جائے گا, ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, ہے نا, اور پھر کس طرح کے لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے گا, جاہلوں کو. استغفر اللہ, کتنی ڈرا دینے والی بات تھی کہ اب بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو کیسے پتا چلے گا, ہمیں سازا جی نے بتایا نا کہ حق کی پہچان کیسے ہوتی ہے. جلدی سے شاباش, مجھے آپ کی کوآپریشن چاہیے کہ حق کی, اللہم لا تجعلنا من آمین یا رب العالمین. حق کی پہچان کیا ہے, دیکھیں ایک تو حق ہے, حق میں حق کڑوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حق میں کشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ کر رہا ہے وہ خود کیا چاہتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, عموماً اس کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں, سب لوگ پسند نہیں کرتے اس کو نا, کیونکہ عمل کرنا پڑتا ہے نا. ناٹ آل ول لائک اٹ, حق دل میں جم جاتا ہے, بالکل حق والے کی بات جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے, تو عمل کرنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے نا, ان کو کون سا آغاز اچھا لگتا ہے جس میں بس ان کو کچھ وظائف بتا دیے جائیں, بس ہے نا شارٹ کٹس بتا دیے جائیں, عمل کرنا مشکل لگتا ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر اس کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں نا, بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے فتوے نہ دیں, جو ہمیں نہیں پتا اس کا کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود ہم حاصل کریں گے علم, ہے تو پھر ہی آگے اس کو ہم پہنچا سکیں گے, ٹھیک ہے. اسی لیے پھر ہم آگے ایک حدیث سے پتا چلا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے دن مقرر کیا جا سکتا ہے نا, تو اس میں بھی دیکھیں پھر کہ اچھا جو دائی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس موقع پہ کیا بات کرنی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کرنا تھا تو ان کے ساتھ انہیں کی باتیں کی نا, تو اس یہ بھی کہ آڈینس کو ذہن میں رکھ کے اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو وہ کتنی پیاری وعید بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے لوگوں کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دیتا ہے جو اچھا جو دائی ہوتا ہے, واعظ ہوتا ہے, کہ ان کو بھی وہ بتائی ہے نا. مینٹل لیول پہ بات کرتے ہیں. بالکل ان کو بتایا کتنی خوبصورت ہے. یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اگر ہمیں کہیں ایسا پتہ چلے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے بچوں کو, لیکن اگر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو, اگر اس حدیث کا پتہ ہو, تو یہ کتنے سکون کا باعث ہے نا, ہے نا. تو ہمیں بھی ہو پتہ ہو, یا ہم کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں ہم ملیں کسی کے ساتھ اس طرح کا ہو, تو اگر ہم اس کو یہ حدیث سنائیں تو اس کے لیے کتنی باعث تسکین ہوگی نا. الحمدللہ. تو چلے انشاءاللہ ہماری کلاس کا بھی ٹائم بھی اوپر ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ٹائم آپ نے اوپر لگایا اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. ٹھیک ہے, آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں, ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جو بھی آپ نے سیکھا کوشش کریں کہ کوئی بات جو ہے وہ شیئر کریں. اور جو چھوٹی سی حدیث آپ اساتذہ جی نے ہمیں کہا تھا, من حسب عذب, اس کو یاد کر لیں, ہے نا, اور اس کو بتائیں بھی آگے. اور بہت ساری دعائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله إلا
أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.